أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عائشة ترابی، کرن اوان، عائشہ خالد، ماہ اظہر، سعدیہ صلاح الدین، یاسمین بانو، رضوانہ قمر، فریدہ خان، فوزی عزیز، رئیس مصور، عالیہ قریشی، فاطمہ محمدی، نگت سوال، عالیہ اختر، نشاط کوسر، نائلہ قیانی، نازیہ خانم، فراز، ثنا افین، فرزانہ سلوٹ، شاہینہ ثریا، صبا فاطمہ، سوری اسرا فاطمہ، امیرہ فاطمہ، اسما فاطمہ، نمیرہ خلویائی، میرج فاطمہ، بشرا صدیقی، غزالہ رشید، ارشیا گلناز خان، ثانیہ شہباز، عبیرہ شیراز، شہناز سلطانہ، ماریا شگفتہ، عائشہ تسنیم، زوبیہ کوثر، شاداب صبا، انور عمر، واسیہ حسین، امید تفشیش، نازمہ پروین، رانی شاہین، سائمہ اظہر، سنوبر مسعود، صوفیہ خان. جی انشاءاللہ آج ہم تھوڑا سا آپ کو بتا دیں آج کی کلاس میں ان شاء اللہ ابھی کتاب ہم سٹارٹ کریں گے جو ہے آپ کو پتا ہے ٹرانسلیشن اب آپ لوگ خود کریں گے ماشاء اللہ بڑے ہو گئے 27 پر سٹارٹ ہے ہمارا تو سورۃ طور کی جو ٹرانسلیشن ہے کیونکہ آسان ہے وہی بار بار آ رہے ہیں تھوڑے جو چیزیں ہیں وہ ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ جس طرح نارملی ہم لوگ ریکیپ کرتے ہیں بریک ہوگی بریک کے بعد انشاءاللہ ہماری تجوید کی کلاس ہوگی تجوید کے ساتھ ہم انشاءاللہ نئی بک آج سٹارٹ کریں گے کتاب التوحید اس کے لیے بھی ریڈی رہے گا تو دیکھتے ہیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں سورۃ طور دیکھتے ہیں اللہ پاک اس میں ہمیں کیا کہتے ہیں تو اچھا ایک اور چیز جیسے کل بھی بولا تھا انشاءاللہ گرامر بھی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گرامر آج تو نہیں میں انشاءاللہ اسی ویک سے آپ کو سٹارٹ کراؤں تو اس کو بھی ٹائم اس کے لیے ریڈی رہیے گا کیونکہ بہت کم ٹائم رہ گیا ہے تو میرا ارادہ ہے کہ نیکسٹ جو آپ کی کلاس سٹارٹ ہو اس سے پہلے جتنا ہم اس مفتاح القرآن کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں تو پلیز لازمن کیجیے گا ساتھ میں آپ لوگوں کی جب تک آپ لوگ رسپانس نہیں دیں گے تو میں جلدی آپ کو کور نہیں کراؤں گی اس طرح نہیں کرواؤں گی کہ بہت جلدی ہو جائے گا لیکن کوشش کریں گے کہ ہم اس کو آن ٹائم کر دیں گے ٹھیک ہے جی سٹارٹ کرتے ہیں سورۃ طور آیت نمبر 1 سے 49 تک دیکھتے ہیں اللہ پاک میں اس میں کیا کہتے ہیں جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير سبق نمبر 246 آیت نمبر 1 سے 49 سورۃ الطور لیسن نمبر 246 آیت نمبر 1 to 49 سورت طور چند باتیں سورت کے بارے میں سورت کا نام الطور پہلی ہی آیت سے ہے والطور طور ایک پہاڑ کا نام ہے اس پہ انشاءاللہ ہم تفسیر میں بات کریں گے دو رکوع ہیں 49 آیتیں ہیں یعنی 49 312 کلمات ہیں اور 1500 حروف ہیں 1500 یہ سورت بھی پچھلی سورت کی طرح مکہ کے اس دور میں نازل ہوئی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اعتراضات تھے لیکن ابھی تک ظلم کی چکی زور و شور سے چلنی شروع نہیں ہوئی تھی پچھلی سورت کی طرح اس سورت کا بنیادی مضمون بھی آخرت ہے پچھلی سورت میں تو بہت ہی زیادہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کے دلائل دیے گئے تھے یہاں وہ دلائل نہیں دہرائے گئے لیکن قسمیں بہت کھائی گئیں اور ایسے لگتا ہے سورۃ طور پڑھتے ہوئے کہ جیسے زلزلہ آ گیا اور یہ وہ سورت ہے کہ جس نے کئی لوگوں کے دلوں میں ایمان کی جوت جگا دی جس میں ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے ایک موقع پہ سورۃ طور پڑھی اور اس کو پڑھنے کے بعد دل پر اتنا گہرا اثر ہوا کہ بیمار ہو گئے اور آیت ہم پڑھیں گے جہاں وہ آتی کہ ان عذاب ربک بے شک تیرے رب کا عذاب لواقع واقع ہونے والا مان لہو من دافع جس کو کوئی روک نہیں سکے گا اس آیت پر پہنچے بیمار ہوئے 20 دن تک بیمار رہے لوگ عیادت کو آتے رہے مگر کسی کو یہ معلوم نہ ہو سکا کہ بیماری کی وجہ کیا اسی طرح حضرت جبیر بن معتم کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہونے سے پہلے ایک مرتبہ مدینہ طیبہ اس لیے آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بدر کے قیدیوں کے بارے میں بات کروں جب میں وہاں پہنچا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں سورت طور پڑھ رہے تھے اور آواز مسجد سے باہر تک پہنچ رہی تھی. اور جب یہ آیت پڑھی کہ ان نازا ربک لواقعهم ما له من دافع, اچانک میری یہ حالت ہوئی کہ گویا کہ میرا دل خوف سے پھٹ جائے گا. میں نے فوراً اسلام قبول کیا. مجھے اس وقت محسوس ہو رہا تھا کہ میں اس جگہ سے ہٹ نہیں سکوں گا کہ مجھ پر عذاب آ جائے. اللہ کرے آج ہمارا بھی دل پھٹ جائے, آج ہم بھی اپنی جگہ پہ قائم نہ رہ سکیں, آج ہمارے بھی دل میں اللہ تعالیٰ کی خشیت اور اس کی موجودگی کا احساس جو ہے وہ دو چند ہو جائے. سورتیں تو بہت ساری پڑھی, 52 نمبر کی یہ سورت ہے, 51 بڑی بڑی سورتیں ہم پڑھ چکے. اب تو ہر سورت پہلے سے چھوٹی ہے. اگر ابھی تک دل کے بند دروازے نہیں کھلے تو دعا کیجئے کہ جس طرح حضرت عمر کے دل میں اس سورت نے سوراخ کیے تھے ہمارے بھی دلوں میں کر دے. اس سورت میں بھی سرداران مکہ کے رویوں پر تنقید کی گئی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی دعوت کے مقابلے میں اختیار کرتے تھے, کبھی کاہن کبھی مجنوں کبھی شاعر کہہ کے لوگوں کو بہکاتے تاکہ لوگ آپ کے لائے ہوئے پیغام کو سنجیدگی سے نہ سنیں, اور آپ کی ذات کو اتنا مختلف ہی بنا دیا کہ ایسے لگتا تھا کہ زبان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کرے اس پر کوئی آفت نازل ہو اور ہمارا ان سے پیچھا چھوٹے. الزامات لگاتے کبھی کچھ کرتے, اللہ تعالیٰ نے نبی کو بتایا کہ آپ ان کو چھوڑ دیجئے, آپ اپنے کام سے کام رکھیں, باقی سب میں نبٹ لوں گا. تو آئیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے سورت طور شروع کرتے ہیں. دل تو یہ چاہ رہا ہے کہ سورت کا صرف ہلکا سا ترجمہ کر کے اینڈ تک پڑھا دوں, پھر اس کے بعد دوبارہ اس میں سے باتیں نہیں, کیونکہ پوری سورت ایسے لگتا ہے کہ ایک خطبہ ہے اور ایک انسان خود کو واقعی اللہ کے آگے گروی رکھا ہوا محسوس کرتا ہے. بڑی اہم آیت ہے اس سورت میں, آیت نمبر 21, کل امرئ بما کسب رہین, ہر بندہ اللہ کے پاس گروی رکھا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے چھڑا سکے نیکیوں کے ساتھ. شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتور, قسم ہے تور کی, وکتاب مستور, اور کتاب کی جو لکھی گئی, کہاں, فی رق منشور, کھلے ورقوں پر, اور کس کی قسم, والبیت المعمور, اور قسم ہے بیت معمور کی, اور کس کی قسم, والسقف المرفوع, اور بلند چھت کی قسم, اور کس کی قسم, والبحر المسجور, اور سمندر کی جو لبالب بھرا ہوا ہے. چھ قسمیں. جواب قسم کیا ہے؟ ان عذاب ربک لواقع, یقیناً آپ کے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا. کیسے ہوگا؟ جب یہ عذاب آئے گا تو حالت کیا ہوگی؟ ما له من دافع, کوئی اسے ٹالنے والا نہیں. جیسے زلزلہ آتا ہے تو کوئی روک نہیں سکتا, اس کی شدت کو گن لیں جو مرضی کر لیں, لیکن جب قیامت کا دھماکہ ہوگا تو اللہ کی طرف سے آئے ہوئے عذابوں کو کوئی جھٹلا نہیں سکے گا. کیفیت کیا ہوگی؟ یوم تمور السماء مورا, جس روز آسمان بری طرح تھر تھرا رہا ہوگا. محسوس کریں ہمارے دل تھر تھراتے. وتسیر الجبال سیرا, اور پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ کر تیزی سے چلنے لگیں گے. یہ ساری ہولناکیاں کن کے لیے ہیں؟ فویل یومئذ للمکذبین, پس بربادی ہوگی اس روز چھٹلانے والوں کے لیے, جو چھٹلاتے تھے کہتے تھے کچھ بھی نہیں ہونا, ایسے ہی تم باتیں کرتے ہو. کیا کیفیت ان کے جھٹلانے کی؟ الذین هم فی حوض یلعبون, جو محض تفریح تباہ کے لیے فضول باتوں میں لگے رہتے تھے, کھیل تھا تماشا تھا ان کے لیے دین. ان کی حالت کیا ہوگی؟ دنیا میں انہوں نے دین کو دھکے دیے. کل قیامت کے دن, یوم یدعون الی نار جہنم دعا, اس روز انہیں دھکے دے کر آتش جہنم میں پھینک دیا جائے گا, اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہا جائے گا, ہاذہ النار التی کنتم بہا تکذبون, یہ ہے وہ آگ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. تم کہتے تھے یہ کہاں آنی ہے, یہ کہاں ہوگی, ایسے ہی مولوی ڈراتے ہیں. پھر ان کے شعور کو بیدار کرنے کے لیے پوچھا جائے گا، افسحرن ہاسا امن تم لا تبصرون، کیا یہ آگ جادو کا کرشمہ یا تمہیں یہ نظر ہی نہیں آ رہی، یعنی کہیں چٹکی کاٹ کے دیکھ لو کہ یہ واقعی حقیقت لگ رہی ہے تم کو، یا ایسے لگ رہا ہے کہ بس تم جادو کے زور سے یہ چیزیں دیکھ رہے ہو. اس لوحا فصبرو او لا تصبرو، اس میں تشریف لے چلو، اب چاہے صبر کرو یا نہ کرو. زندگی میں تو خواہشوں پہ قابو نہیں کر سکے، بریک پہ پاؤں رکھ نہیں سکے، اب کرو کہ نہ کرو تمہاری مرضی. سوان علیکم، دونوں برابر ہیں تم پر. آج انجام کیا ہے؟ انما تجزون ما کنتم تعملون، بے شک تمہیں اسی کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم کیا کرتے تھے. کچھ نیا کام نہیں ہوا تمہارے ساتھ، جو تمہاری زندگی تھی اسی جگہ پہنچے ہو. ہماری نظریں سب کہاں ہونی چاہیے؟ اپنے دل پر اور قرآن کے لفظوں پر. جو جھٹلاتے تھے ان کو تو کہا جائے گا کہ اس جہنم کی آگ پہ صبر کرو. اس کے برعکس کچھ لوگ بچتے بچاتے، ڈرتے کانپتے روتے زندگی بسر کرتے تھے، ان کا انجام ان المتقین فی جنات و نعیم، بے شک پرہیزگار اس روز باغوں میں اور نعمتوں میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں کر دے کہ جو متقی ہوں. کیا ہوگا وہاں؟ فاکہین بما آتاہم ربہم، شاد اور مسرور ہوں گے ان نعمتوں پر جو ان کو ان کے رب نے دی ہوں گی. دینی پھر بھی رب نہیں ہے، جس کو ناراض کر کے جیتا انسان. وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور انہیں بچا لیا ان کے رب نے دوزخ کے عذاب سے. بچایا بھی رب نے اور رب بھی ان کا ہی ہے. کیا کہا جائے گا جنت میں بھیجے جانے کے بعد؟ کلو وشربو ہنی ام بما کنتم تعملون، خوب کھاؤ پیو مزے لے کر ان نیکیوں کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے. دنیا میں تقویٰ کی زندگی تھی، بچتے بچاتے جیتے، آج جو چاہو کرو. اور تمہاری خاطر کیسے کی جا رہی ہے؟ بٹھایا کیسے جائے گا؟ متکئین علی سرر مصفوفہ، تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے بچھے ہوئے پلنگوں پر. انتظام بھی خوبصورت. وزوجناہم بحور عین، اور ہم ان کو بیاہ دیں گے گوری گوری بڑی بڑی آنکھوں والیوں سے. انہوں نے زندگی میں اپنی نظروں کی حفاظت کی، غیر محرم پہ نظریں نہ ڈالی، یغد من ابصارہم پہ عمل کیا. ہم ان کو خوبصورت عورتوں سے بیاہ دیں گے. اب یہ تو چلے گئے، بچوں کا کیا ہوگا؟ تو فرمایا والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بإیمان، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی پیروی کی ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ، یعنی اولاد بھی کچھ نہ کچھ اس رستے پہ چلی. الحقنا بهم ذریتهم، ہم ملا دیں گے ان کو ان کی اولادوں کے ساتھ. اور یاد رکھو کہ وما التناهم من عملهم من شيء، اور ہم کمی نہیں کریں گے ان کے عملوں کی جزا میں ذرہ بھر. مت فکر کریں کہ ہماری نیکیاں ضائع ہو گئیں، ہمارا مال ضائع ہو گیا، ہمارا وقت ضائع ہو گیا، کچھ بھی کمی نہیں ہوگی. کیونکہ کل امرئ بما کسب رہین، ہر شخص اپنے اپنے اعمال کے عوض گروی رکھا ہوگا. مورگیج پہ ہے ہر بندہ اس دنیا میں. اور جنت میں کیا ملے گا؟ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور ہم مسلسل دیتے رہیں گے انہیں ایسے میوے اور گوشت جو وہ پسند کریں گے. اور کیا وہاں بس بیٹھ کے بور ہوں گے؟ نہیں. يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ، وہ چھینا چھپٹی کریں گے وہاں جامع شراب پر، لیکن اس میں کوئی لغویت نہیں ہوگی اور نہ گناہ. وَيَتُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانُ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ، اور خدمت بجا لانے کے لیے چکر لگاتے ہوں گے ان کے گرد ان کے غلام. اپنے حسن کے باعث یوں معلوم ہوں گے گویا کہ وہ چھپے ہوئے موتی ہیں. سارا پروٹوکول ہے. پھر وہاں ہوگا کیا؟ اب اس بات کو امیجن کریں آج اپنی اس دنیا کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے. وَاقْبَلَ بَعْدُهُمْ عَلَىٰ بَعْدٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر پوچھیں گے، جنت میں چلے گئے، اب ایک دوسرے سے پوچھیں گے، قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، کہیں گے ہم بھی اس سے پہلے اپنے اہل خانہ میں اپنے انجام کے بارے میں سہمے رہتے تھے، بڑا ڈر لگتا تھا ہمیں اللہ سے، لیکن فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ، بس بڑا احسان فرمایا اللہ نے ہم پر اور بچا لیا ہمیں گرم لو کے عذاب سے. اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ، بے شک ہم پہلے بھی دنیا میں اسی سے دعا کیا کرتے تھے، کیونکہ اِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ، لیکن وہ بہت احسان کرنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا، چونکہ وہاں بھی اس سے مانگتے تھے تو یہاں بھی اسی سے تعلق ہے. جہنمیوں اور جنتیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے، فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، بس آپ سمجھاتے رہیے، آپ اپنے رب کی مہربانی سے نہ کاہن ہیں اور نہ مجنون، جو یہ لوگ آپ کو کہتے ہیں کہنے دیجئے، بس آپ تو نصیحت کرتے رہیں. ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون، کیا یہ بدقسمت لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ شاعر ہیں اور ہم انتظار کر رہے ہیں ان کے متعلق گردش زمانہ کا کہ ان کو موت آ جائے؟ اچھا، قل تربصوا فانی معکم من المتربصین، فرمائیے ہاں ضرور انتظار کرو، پس میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. یہ کر لو، دیکھ لو میرے ساتھ کیا ہوتا ہے اور تمہارے ساتھ کل کیا ہوگا. اور ان کی عقل پہ آنسو بہانے کو دل جاتا ہے. ام تامرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون، کیا حکم دیتی ہیں انہیں ان کی عقلیں انہی باتوں کا؟ عقل نے یہی سجایا کہ اس نبی کا انکار کرو اور اس پہ الزام لگاؤ، یا یہ لوگ خود ہی سرکش ہیں اور ایک اور الزام جو آپ پہ لگاتے ہیں. ام یقولون تقبلہ، کیا وہ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے خود ہی قرآن گھڑ لی ہے، دل کی باتیں کرتے ہیں قرآن پڑھاتے ہوئے. بل لا یومنون، در حقیقت یہ خود ہی بے ایمان ہے. فل یا تو بھی حدیث مسلی کانو صادقین، پس گھڑ کر لے آئیں وہ بھی اس جیسی کوئی روح پرور بات اگر یہ سچے، یعنی اگر یہ ایسی باتیں کر سکتا ہے تو یہ بھی آ کے کر لے. ام خلق من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا وہ پیدا ہو گئے بغیر کسی خالق کے یا وہ خود ہی اپنے خالق ہیں؟ کبھی ایتھیس بنے بیٹھے ہیں، دہریے بنے بیٹھے. ام خلق السماوات والارض بل لا یوقنون، کیا انہوں نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو؟ ہرگز نہیں، بلکہ وہ یقین سے محروم ہے. ایک اور سوال پوچھو ان سے. ام عندهم خزائن ربک ام هم المسيطرون، کیا ان کے قبضے میں ہیں آپ کے رب کے خزانے یا انہوں نے ہر چیز پر تسلط جما رکھا؟ یعنی آپ کو نبوت جو مل گئی تو رب کے خزانے کے ان کے ہاتھ میں کہ یہ روکنا چاہتے ہیں. ام لہم سلم یستمعون فی، کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر وہ خفیہ باتیں سن لیا کرتے ہیں؟ فل یاتی مستمعہم، اگر ایسا ہی ہے تو لے آئے ان میں سے ہر سننے والا بسلطان مبین، روشن دلیل کو. ایک اور سوال ان سے پوچھو ان کے شرک کے رد میں. ام لہ البنات لکم البنون، ظالموں کے اللہ کے لیے نری بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے نرے بیٹے ہیں. ام تسلہم اجرن فہم من مغرم مسقلون، کیا آپ ان سے کوئی اجرت مانگتے ہیں بس وہ اس کے بوجھ سے دبے جا رہے ہیں. ام عندہم الغیب فہم یکتبون، کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے بس وہ لکھتے جاتے ہیں. ام یریدون کیدا، کیا وہ رسول خدا سے کوئی فریب کرنا چاہتے ہیں؟ تو سن لے. فالذین کفروا هم المکیدون، تو وہ کافر خود ہی اپنے فریب کا شکار ہو جائیں گے. ام لہم الہ غیر اللہ، کیا ان کا کوئی اور خدا ہے اللہ کے سوا؟ اگر ہے تو پھر لا کے دکھائیں، اصل حقیقت تو یہ ہے کہ سبحان اللہ اما یشرکون، پاک ہے اللہ تعالیٰ اس شرک سے جو وہ کرتے ہیں۔ اور حالت ان کی کیا ہے؟ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ، اور اگر وہ دیکھ لے آسمان سے کسی ٹکڑے کو گرتا ہوا تو یہ احمق کہیں گے یہ تو بادل ہے تہ در تہ، یعنی ان کے کہنے پہ اگر آسمان پھٹ بھی جائے، قیامت آ بھی جائے تو مانیں گے اس وقت بھی نہیں، کریں کیا؟ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُسْأَقُونَ، بس آپ انہیں یوں ہی چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن کو پالیں جس میں وہ غش کھا کر گر پڑیں گے۔ حال کیا ہوگا؟ یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا ولا ہم ینصرون، جس روز ان کی فریب کاری ان کے کسی کام نہ آئے گی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ ہوگا کیا؟ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ، اور بے شک ظالموں کے لیے ایک عذاب اس دنیا میں اس سے پہلے بھی ہے۔ وَلَاكِنَّ أَكْسَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثر اس سے بے خبر ہیں۔ تو پھر آپ ان سب کی ان حرکتوں پہ کیا کریں؟ وَصْبِرْ، اور صبر کیجئے، لِحُکْمِ رَبِّكَ، اپنے رب کے حکم کا، یعنی آپ صبر فرمائیے اپنے رب کے حکم سے۔ فَإِنَّكَ بِعَيُنِنَا، بلا شبہ آپ ہماری نظروں میں ہیں، آپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے، کیا چوٹیں پڑتی ہیں ہم سب جانتے ہیں۔ آپ اپنے دل کو کیسے ٹھنڈا کریں؟ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، بس پاکی بیان کیجیے اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے جبکہ آپ اٹھتے ہیں، اور وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور رات کے کسی حصے میں بھی اس کی تسبیح کیجئے، اور اس وقت بھی جب ستارے ڈوب رہے ہوتے ہیں۔ اب تلاوت سنتے ہیں ان کی، آپ نے ترجمے کو سامنے رکھتے ہوئے سننی ہے، اور بس اپنے دل پہ اتاریں، ایسے محسوس کریں کہ یہ اس وقت نازل ہو رہی ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، والطور، وكتاب مسطور، في رق منشور، والبيت المعمور، والسقف المرفوع، والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع، يوم تمور السماء مورا، وتسير الجبال سيرا، فويل يومئذ للمكذبين، الذين هم في خوض يلعبون، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، اصلوها فاصبروا لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون، إن المتقين في جنات ونعيم، فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ.
ہمیں ترجمہ جب پتہ چلتا ہے تو پھر تھوڑا سا سمجھ بھی آتا ہے نا. اب ہم اس کے الفاظ کو دیکھتے ہیں اور پھر دیکھیں گے کہ کسی بات کو سمجھنے کے بعد پھر کیا تبدیلی آتی ہے. تھوڑی سی لفظوں کی وضاحت ہوگی اس میں. والتور, قسم ہے تور کی. تور کا لفظ سرسبز پہاڑ کے لیے آتا ہے. عبرانی زبان یعنی ہیبرو میں اس پہاڑ کو کہتے ہیں جس پر درخت اگتے ہوں. خشک پہاڑ کو تور نہیں کہتے. اور یہاں اس سے مراد وہ پہاڑ ہے جس پہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلام کیا تھا. افضل الجبال ہے. حرا کے بعد اس کا مقام آتا ہے کیونکہ غار حرا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتری اور کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی. اس کو تور سینا بھی کہتے ہیں اور تور سینین بھی کہتے ہیں. 7260 بلند ہے سطح سمندر سے. مدین سے مصر جاتے ہوئے راستے میں آتا ہے شام کے علاقے میں. عربی زبان میں پہاڑ کی چوٹی جس کو ٹاپ آف ہل کہتے ہیں اس کو بھی تور کہتے ہیں. اور جس وادی میں یہ پہاڑ ہے اس کو زی توا کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کوہ تور کی قسم کھائی. آگے ہم پڑھیں گے تور سینین. سورت 3 کے اندر تور سینا کی قسم کھائی گئی. یہ وہ وادی ہے جہاں پہ یہ پہاڑ ہے. کیوں کھائی قسم؟ یہ چاروں پانچوں قسموں کو دیکھنے کے بعد ہم ایک تقابل میں دیکھیں گے. پھر ہم دیکھیں گے کہ واقعی قرآن پاک کا ایک ایک لفظ کتنی جگہ پہ موجود ہے. تور پہاڑ کے بارے میں ایک اور بات جو ملتی ہے کہ دنیا میں چار پہاڑ جنت کے ہیں, ان میں سے ایک تور بھی ہے. اور کسی بھی چیز کی قسم کھانا اس کو عزت دینا ہوتا ہے. گویا کہ کوہ تور کی عزت بڑھ گئی اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی. دوسری چیز وہ کتاب مستور, اور کتاب کی جو لکھی گئی. کتاب کا لفظ تو کتاب ہے, مستور کا لفظ سطر سے ہے. ستور ہم کہتے ہیں نا, بین السطور, لائنیں روز کے اندر سطروں میں لکھی ہوئی. یہ سطروں میں لکھنا بھی ایک اللہ کی نعمت ہے. اگر ہم لائنوں میں نہ لکھیں نا تو اپنا لکھا ہوا بھی نہیں پڑھ سکتے. اب یہاں کتاب مستور سے کیا مراد ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ تورات, کیونکہ یہ کوہ تور پر ملی تھی. پیچھے چونکہ تور کا تذکرہ تو یہاں کتاب سے مراد کوہ تور پہ ملی ہوئی کتاب یعنی تورات ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد قرآن پاک ہے کیونکہ وہ افضل ترین کتاب ہے. کوئی بھی ہو اپنی جگہ اچھی ہیں. کہاں لکھی ہوئی تھی؟ فی رقم منشور, کھلے ورقوں میں. رق کا لفظ دیکھ لیجئے, آپ کے لیے نیا ہے. ورق کے معنوں میں, واو را قاف اس کا مفہوم ہے. پتلی اور نرم چیز کو کہتے ہیں. اسی سے لفظ رقیق ہے. اردو میں کہتے ہیں نا رقیق کھانا دو, نرم کھانا دو. پتلی باریک کھال کے لیے بولا جاتا ہے. جو لکھنے کے لیے کاغذ کی جگہ بنائی جاتی ہے, چمکتی ہوئی چیز کو کہتے ہیں. پرانے دور میں کاغذ ایسے نہیں ہوتا تھا جیسے آج ہے, نایاب تھا. دستور کیا تھا کہ کھال کو رگڑ رگڑ کر خوب باریک کرتے, ٹرانسپیرنٹ کر لیتے. اس میں چمک پیدا ہو جاتی. پھر ایسی تیار شدہ کھال پر آسمانی صحائف, قیمتی دستاویزات اور خاص طور پہ شاہی فرامین لکھے جاتے تھے. بعض کہتے ہیں کہ ہرن کی کھال ہوتی تھی, اس کے اوپر لکھا جاتا تھا. اور یہ بڑی مضبوط ہوتی ہے, زیادہ دیر تک رکھنے کے لیے کتابوں کو اس پہ لکھا جاتا تھا. اور کتابیں کیسی ہیں؟ منشور, نشرہ سے کھلی ہوئی کتابیں. اشارہ ہے نایاب کتابوں کی طرف, یعنی ایسی کتابیں کہ جن کو پڑھا جا سکتا ہے. اس سے ایک سائٹ کا نقطہ نوٹ کر لیں کہ مذہبی کتاب منشور ہی ہونی چاہیے. آج ہماری کیسی ہے؟ بند ہے. کھلتی کب ہے؟ جب کوئی مرتا ہے. کھلی کتاب اور بند کتاب کا فرق تو اب آپ نے دیکھ لیا ہوگا. والبیت المعمور اور بھرے ہوئے گھر کی قسم. بیت تو گھر کو کہتے ہیں, معمور عمرہ سے عمر, عمر آباد کرنا. قسم ہے بیت معمور کی, آباد گھر کی. یہ کون سا گھر ہے؟ نام کے ساتھ دیکھیے تو مراد ہے کیسا گھر جس میں خوب چہل پہل ہو. اب اس کے بارے میں دو رائے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد کعبہ شریف ہے کیونکہ ہر وقت اللہ کے بندوں سے آباد رہتا ہے. کوئی طواف کر رہا ہے تو کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو کوئی دعا کر رہا ہے, کوئی ذکر الہی میں ہے. دن رات کوئی ایسی گھڑی نہیں کہ جبکہ وہ عبادت والوں سے خالی ہو. لیکن دوسرا قول اس سے زیادہ اسٹرانگ ہے, اور وہ کیا؟ اس سے مراد کعبہ شریف کے بالکل اوپر آسمان میں موجود ایک گھر جس کو بیت معمور کہتے ہیں, وہ ہے. یہ کون سا گھر ہے؟ جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں. زمین کے ٹکڑوں کے بھی نصیب ہوتے ہیں تو آسمان کے بھی ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے موقع پہ آسمانوں پہ لے جائے گئے تو آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ساتویں آسمان پر بیت المعمور ہی کی دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے دیکھا تھا. اور معمور اس کو کیوں کہتے ہیں؟ کہ اتنے فرشتے ہیں جو اس کے ارد گرد سجدہ کرتے ہیں, چکر لگاتے ہیں, اور ایک دفعہ کسی کی باری آ گئی تو دوبارہ کبھی نہیں آئی. اور روایات میں تھا کہ روز 70,000 فرشتے اس کی عبادت کرتے ہیں. ایک نیچے زمین پہ لوگ ایک گھر کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں اور ایک آسمان پر. اللہ کو کیا ضرورت ہے ہماری باتوں کی, اس کے لیے تو بہت ہے. تو لہذا والبیت المعمور سے مراد آباد گھر. اللہ کرے کہ اللہ کے نام پہ بنے ہوئے گھر بھی آباد رہے. پتہ کیا چلا کہ خالی بیت کچھ نہیں ہوتا, اصل معمور چاہیے. اللہ ہمیں بھی ایسے ہی گھر بنانے کی توفیق دے کہ جو بھرے رہے اللہ والوں سے اور اللہ کی باتیں وہاں ہوتی ہی رہیں. اگلی قسم وسقف المرفوع اور بلند چھت کی قسم. بلند چھت کیا ہے؟ سقف کہتے ہیں چھت کو. مرفوع رفع سے مراد ہے آسمان, بہت اونچا ہے نا, جہاں سے دیکھے آپ کو اونچا لگتا ہے. بلند چھت آسمان مراد ہے. والبحر المسجور اور سمندر کی قسم جو بھرا ہوا ہے. پہلے لفظ بحر کو دیکھ لیں, بحر دریا کو کہتے ہیں. اور مسجور کے چار مختلف معنی رکھے گئے. سجرہ سے ہے یہ بیسیکلی. ایک اس کا معنی ہوتا ہے بھرا ہوا, مملو کے معنی میں, جیسے ملا سرداروں کے لیے آتا ہے نا, وہی لفظ ہے. دوسرا ہے بھڑکے ہوئے, بھڑکائے ہوئے, یعنی سمندروں میں آگ لگی ہوئی ہے, آگ سے بھرے ہوئے سمندروں کی قسم. بعض کہتے ہیں ممنوع, فارغ اور خالی کے معنوں میں, جس کا پانی زمین میں اتر کر غائب ہو گیا. اور چوتھا ہے اس کا معنی محبوس, حبیسہ سے, یعنی سمندروں کو روک کر رکھا ہے تاکہ اس کا پانی زمین میں اتر کر غائب نہ ہو جائے اور نہ خشکی پر چھا جائے کہ سارے ہی بندے اس میں ڈوب جائے. ایک پانچواں معنی ہے مخلوط, خلطہ سے, کہ جس کے اندر میٹھا اور کھاری, گرم اور سرد, ہر طرح کا پانی آ کے مل جاتا ہے. چھٹا اس کا معنی ہے لبریز اور معجزن. درست لگتا ہے, قرآن کا ہے حق, پڑھتے ہیں ہم اس کو. صرف ایک لفظ کے 6 مختلف معنی ہیں. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں بہت آ گیا اور ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے؟ اب اس قسم سے مراد کیا ہے؟ اس سمندر کی قسم جو بھرا ہوا ہے, اس سمندر کی قسم جس میں قیامت کے دن آگ لگنے والی ہے, اس سمندر کی قسم جو روک لیا گیا لوگوں سے تاکہ پانی زمین پہ ہی نہ آ جائے, اور اس سمندر کی قسم جس میں میٹھے اور کھاری پانی جمع کر دیے گئے. یہ اتنی بڑی بڑی قسمیں کیا ہیں بھائی؟ دل کو ہلانے کے لیے کہ دیکھو اللہ کی ذات کیا کچھ کرتی ہے. سورۃ تکویر آیت 6, سورۃ انفطار آیت 3 میں قیامت کے منظر بھی پیش ہوتے ہیں. ازل بہار و فجرت اور ازل بہار و سجرت. اللہ تعالیٰ اتنی بڑی قسمیں کھا کھا کے 5 چیزوں پہ قسم کھائی. اور جواب قسم کیا ہے؟ اب اگلے پورے صورتوں میں یہ لفظ آپ میری زبان سے بہت دفعہ سنیں گے, قسم اور جواب قسم. پوچھا جائے قسم کدھر ہے, آپ نے وہ ساری آیتیں بتانی ہیں. آپ سے پوچھا جائے جواب قسم کدھر ہے, صرف وہ بولے ان عذاب ربک لواقع. جیسے آپ کسی کو کہتے ہیں نا, میں قسم کھا کے کہتی ہوں, میں قسم کھا سکتی ہوں, تو اگلا بولے گا کھاؤ کس پہ کھاتے ہو؟ تو جس چیز پہ قسم کھائی جاتی ہے وہ قسم ہے، اور جس چیز کے لیے کھائی جاتی ہے وہ جواب قسم ہے. اور قسم کیا ہے کہ ان عذاب ربک لواقع، رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے. اللہ اکبر. یہ کہنے کے بجائے کہ آخرت آنے والی ہے، یہ کہنے کے بجائے کہ قیامت آنے والی ہے، عذاب ربی کا کہنے پہ غور کیجئے گا. پانچ چیزوں کی قسم کھا کر کہا گیا کہ مت کھیل سمجھو، قیامت کوئی کھیل نہیں، کوئی تماشا نہیں کہ تم فلموں کے نام رکھ لو، تم ناولوں کے نام رکھ لو، تم ہیروئنوں کو کہو کہ کیا قیامت لگ رہی ہو. قیامت نہیں، وہ عذاب ربی کا لواقع. اور لفظ واقع جو نا گرنے والا، وقع اذا وقعت الواقع، آگے صورت آئی تو واقع فائل کا وزن جو گر پڑے گا. اللہ کا عذاب ایسے لگتا ہے کہ اللہ نے تھاما ہوا ہے اور اب وہ کسی وقت گرنے والا ہے. اتنی شدت کی قسمیں. یہ جو میں نے بحر المسجور کی بات کی اس میں ایک چیز رہ گئی تھی، وہ نوٹ کر لیجئے کہ بعض کہتے ہیں اس سے تو زمین کے سمندر ہے نا، لیکن ایک تفسیر اس کی جاتی ہے کہ عرش الہی کے نیچے ایک سمندر ہے، اس کی قسم کھائی گئی. پتہ نہیں ہے وہ کیا حالات ہیں، کیسی چیزیں کس طرح سے ہوں گی، یہ تو اللہ کو پتہ ہے. لیکن روایات سے یہ چیز ملتی ہے کہ آسمان پہ ایک سمندر ہے، اسی سے بارش ہوگی، پھر دوسرے سور کے بعد جب پوری زمین پہ پانی بھر جائے گا. ان عذاب ربک لواقع. اب ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پانچ قسمیں کیوں کھائیں. پہلی قسم تھی تور کی. تور وہ جگہ ہے جہاں ایک دبی ہوئی اور پسی ہوئی قوم کو اٹھانے اور ایک غالب اور قاہر قوم کو گرانے کا فیصلہ کیا گیا. موسیٰ علیہ السلام تور پر گئے، فرعون جو اس سے پہلے بڑا بنا ہوا تھا اس کو ڈبو دیا گیا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا اٹھایا جانا اور فرعون کا ڈبویا جانا یہ طبعی قوانین کے مطابق نہیں تھا، یعنی فزیکل لاز نہیں تھے کہ کائنات میں چینجز آ رہی ہیں اور سمندر جوش میں آیا اور فرعون ڈوب گیا اور اس میں کچھ اتار چڑھاؤ کم ہوا تو بنی اسرائیل چلی گئی. یہ اللہ تعالیٰ کے قانون مکافات تھا، لا آف ریٹریبیوشن. اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھا کے بتایا کہ جس طرح ایک کسی بھی قوم کو ابھرتے دیکھا اور ایک قوم دعویٰ کرنے والی بڑی طاقت ہونے کا اس کو پستے ہوئے دیکھا ہے، اسی طرح مان لو کہ قیامت آئے گی. حافظت الرافیہ، سورت واقعہ میں ہم پڑھیں گے کتنے دبے ہوں کو اٹھا کے سامنے سٹیج پہ لا دے گی اور کتنے سٹیج پہ بیٹھے ہوئے جو ہیں وہ جیل کی کال کوٹریوں میں ہوں گے. بنی اسرائیل ایک بے بس قوم تھی، فرعون ایک زبردست جابر حکمران تھا، اور اس کا فیصلہ ایک سنسان رات میں کوہ طور پر کیا گیا جب موسیٰ علیہ السلام مدین سے مصر جا رہے تھے. انسان کی عقل سوچتی ہے کہ یہ مکافات عمل ہے. آج دنیا میں ہم کسی کو بڑی طاقت ہونے کے نشے میں ظلم و ستم کرتا کر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی ان قسموں کو یاد کرنے کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے پچھلی کتابوں کی قسمیں کھائیں گی. وہ کتاب مستور فی رق منشور، اس میں وہ ساری کتابیں آتی ہیں جو پچھلے انبیاء علیہ السلام پہ آئیں کہ اللہ نے اتنا کچھ دے دیا انسانیت کی ہدایت کے لیے. آدم کے زمین پہ اترتے وقت جو وعدہ کیا گیا تھا اس کو کیسے اللہ نے پورا کیا. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اللہ نے کتابیں دے کر بتا دیا. مکہ والے جو اپنے جوش اور اپنے تکبر میں تھے، کسی کو کچھ سمجھتے نہیں تھے، اللہ ان کو بتا رہا ہے دیکھو اس نبی کے ذریعے جو کتاب آئی ہے یہ کوئی پہلی نہیں ہے، اس سے پچھلے نبیوں کے ساتھ بھی یہ کام ہوئے. اور بیت معمور کی قسم اس لیے کھائی گئی کہ اہل عرب کے لیے اس زمانے میں خانہ کعبہ کی عمارت ایک ایسی کھلی نشانی تھی جو اللہ سچا ہونے کی دلیل تھی. کتنی عمارتیں بنی اور گر گئیں لیکن یہ گھر نہیں گرا. ان آیت کے نزول سے تقریباً 2500 سال پہلے چٹیل میدان تھا خانہ کعبہ کے ارد گرد، غیر آباد. کوئی شخص کسی لا لشکر اور سامان کے بغیر آیا اور اپنی بیوی اور بچے کو یہاں چھوڑ کے بے سہارا چلا گیا، اور ایک ماں اور ایک بچے کا صبر اس گھر کو آباد کرتا ہے اور انسانیت کو پکار پکار کے بلاتا ہے کہ آؤ اس گھر کا طواف کرو. اور پھر اتنی مقبولیت، اتنی شہرت اس زمین کے ٹکڑے کو ملی کہ پوری دنیا کا دل بن گیا. اس پکار پر عرب کیا عجم ہر طرف سے لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے لوگ آگئے. اور دیکھ لو 2500 سال ہو گئے. یہ گھر امن کیسا گہوارہ بنا ہے کہ اس کے ارد گرد خون کی ندیاں بہ رہی ہوں لیکن یہاں آ کے کوئی ہاتھ اٹھانے کی جرت نہیں کرتا. صرف 4 مہینے تجارتیں کرتے ہو تم اور اس کی حدود میں آتے ہی تم اپنے آپ کو مطمئن کرتے ہو. سوچو جس رب کے بھیجے ہوئے قاصد کو تم جھٹلا رہے ہو اس کا اس گھر کی تم اتنی عزت کرتے ہو. اور پھر وہ بس سقف المرفوع اونچی چھت کی قسم اور معجزن سمندر کی قسم اس لیے کھائیں کہ اللہ کی بڑائی کا احساس ہو. آپ دیکھیں کہ لفظ جو یہ بندے کے دل کو چھوٹا کر دیتا ہے. اتنی بڑی ذات ہے جس کی بات نہیں تم مانتے, جس کی نافرمانیاں نہیں کرتے, جس نے اس نظام کو چلایا ہوا ہے, جس کے کن پر ساری چیزیں حرکت میں آ جاتی ہیں, تم اس کا انکار کرتے ہو. تمہیں ہو کیا کہ جب اللہ کا عذاب آئے گا تم اپنی جگہ پہ قائم نہیں رہ سکو گے. ماں لہو من دافع, کوئی روکنے والا نہیں. ساری دنیا مل جائے سمندروں کے آگے بند باندھے نہیں باندھ سکتی. زلزلے آئے اور چیزوں کو ہٹائے نہیں کر سکتے. یوم تمور السماء مورا, جس دن آسمان ہلے گا. مورا کا لفظ جو ہے نا مارا یا میرو سے حرکت اور تیز رفتاری کے لیے آتا ہے. کبھی آپ نے بچوں کو لٹو گھماتے ہوئے دیکھا ہے؟ وہ جو لٹو گھومتا ہے نا گول, بہت تیز گاڑی کا اگر پہیا کھل جائے یا ٹائی راڈ کھل جائے تو وہ پہیا کتنی دور گھومتا ہوا جاتا ہے نا, اس کیفیت کو مور کہتے ہیں. اتنی تیزی سے سورج بھی گھوم رہا ہے, زمین بھی گھوم رہی ہے, آسمان بھی کیسے ان ساری چیزوں کو لے کے بیٹھا ہے. جو ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کن ہوگا نا تو اتنے میں یہ چیز حرکتیں کھائے گی. کبھی آپ نے ایکسیڈنٹس کی خبروں میں پڑھا ہوگا کہ گاڑی کتنی دور تک گھومتی گھومتی گئی اور پھر کسی درخت سے ٹکرا کر الٹ گئی. یہ سارے معنی ہے, گھومنا, پھڑکنا, جھوم جھوم کر چلنا, چکر کھانا اور بار بار آگے پیچھے حرکت کرنے کو عربی زبان میں مور کہتے ہیں. شاید اسی سے لفظ مور ہے, وہ بھی گھومتا ہے نا. اللہ ہوگا, درہم برہم ہو جائے گا. جب آسمان کی طرف کوئی دیکھے گا تو اسے لگے گا کہ ہر چیز تلپٹ ہو گئی. فتسیر الجبال سیرا, اور پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے. پہاڑوں کی جو میخیں لگی ہیں ان کو ہلا دیا جائے گا. آج تک کوئی نہیں ہلا سکا, قیامت کے دن یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں گے. انسان کیوں نہیں ہلتا؟ فویل یومئذ للمکذبین, تباہی ہے, ہلاکت ہے, خرابی ہے جھٹلانے والوں کے لیے. الذین ہم فی حوضین یلعبون, جو فضول بیکار باتوں میں گھسے ہی رہتے ہیں. خوض کا لفظ پیچھے بھی کئی دفعہ ہو چکا, پانی میں گھسنا, بیکار قسم کی باتوں میں پڑنا, گوسپ کہتے ہیں, جھگڑوں میں پڑنا. اور یلبون بیکار کی بحثیں, کھیلوں پر تبصرے, میچ کی کمنٹری, اس طرح کی ان کی زندگیاں تھیں. کوئی سنجیدہ چیز نہیں تھی, انہوں نے زندگی کو بالکل بیکار چیز سمجھا. محض دل بہلانے کے لیے, وقت گزارنے کے لیے اس دنیا میں آئے. اپنے آپ کو چیک کریں, کہاں کہاں میں اللہ کے حکموں کی تکذیب کرتی ہوں. کتنے حکم میرے سامنے آئے اور میں نے ان کو اپنی زبان کہتی ہوں کہ جوتے کی نوک پہ رکھا. کتنے حکم اللہ تعالیٰ کے آئے اور ہم کہتے ہیں ہو کیئرس, اب کون کرے, میرے سے تو نہیں ہوتا, اب میں تو نہیں یہ کرتی. آپ دیکھیے ہم کس کی بات کو اہمیت دیتے ہیں, جس کو ہم اہمیت دیتے ہیں. لکھیے, اب اگلی صورتوں میں آپ یہ جملہ بہت سنیں گے, بلکہ سورت مرسلات میں تو غالباً 9 دفعہ یہ جملہ آئے گا. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ, یہاں نوٹ کیجئے, یہ نہیں کہا کہ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ, کہ جو مانتے ہی نہیں. اپنی زبان میں کہہ لیں کہ کافرین وہ ہے جو قرآن پڑھنے کا انکار کر رہے ہیں. اب ان کی باتیں چھوڑ دیں, اب قرآن پڑھے ہوؤں کی باتیں پوری اگلے پاروں میں. تم نے پڑھ کے کیا 4 چاند لگا لی اپنی شخصیت میں؟ تم بتاؤ کہ تمہارے لچھن بدلے کہ نہ بدلے؟ کہیں تم نے بھی تو اور اپنے آپ کو ڈھیلا نہیں کر لیا کہ اب تو اور نیک ہو گئے ہیں, اب ہمیں کسی سے کیا ڈرنا اور کسی کی کیا بات کرنا؟ کیا تمہاری زندگیاں ابھی صرف کھیل تماشوں میں تو نہیں چل رہی, فضول بیکار بحثوں میں تو نہیں پڑے رہتے؟ اپنے لائف سٹائل کو ہم چیک کریں. اب دیکھیے کہ میں نے محسوس کیا کہ قرآن پڑھنے کے بعد زندگی سے جو ایک چیز نکلتی ہے نا, وہ لغو ہے. دل ہی لگتا, کون 3 گھنٹے ضائع کرے، کون 4 گھنٹے کی شادی اٹینڈ کرنے جائے، 2 گھنٹے لگا کے تیاری کرے، سارا دن ہی چلا جائے گا، دل ہی نہیں لگتا. اور اگر آپ کا دل اٹھتا جا رہا ہے ان چیزوں سے تو مبارک ہو، یہ بہت خوشی کی بات ہے. تنہائی پسند ہوئے آپ؟ اب آپ کو اپنی تنہائیاں شہنائیاں لگتی ہیں؟ جیسے سب کے بیچ میں کبھی آپ کو مزہ آتا تھا نا، آپ خود کو چیک کریں، کیا مجھے اکیلے میں مزہ آتا؟ گھر میں اکیلے رہنا اچھا لگتا ہے؟ ہر وقت تو لوگوں کے جھمگٹوں میں نہیں رہنا چاہتی. محسوس کرتی ہوں کہ جتنا ہم اللہ سے دور ہوتے ہیں نا، تو اکیلے میں رہتے ہوئے ڈر لگتا ہے. جیسے کوئی جرم کیا ہو تو بندہ اکیلے میں خوف کھاتا ہے نا، اور جس کو کوئی اچھا وقت یاد آ رہا ہو وہ کہتا ہے میں اکیلا بیٹھ کے سوچوں. جو لوگ اللہ کے ساتھ سنجیدہ ہوتے ہیں نا اللہ کے معاملے میں، ان کو تنہائی اچھی لگتی ہے. اس کے بعد میوزک، دعوتیں، پارٹیاں، ادھر جاؤ، ڈانسنگ، کلب، یہ وہ، شراب، یہ کیا ہے؟ یہ فرار کے راستے ہیں. اسی لیے اللہ کہتے ہیں یہ کھیل تماشوں میں پڑے رہتے تھے، ان کو بتا دو کہ کل ان کے ساتھ ہونے کیا والا ہے. آج دنیا کی 4 دن کی زندگی تو گزار کے چلے جائیں گے، کل جو ان کو دھکے پڑنے والے ہیں وہ کیا ہوں گے؟ فرمایا یوم یدعون الی نار جہنم دعیا، اس روز انہیں دھکے دے کر آتش جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اس کی شدت کو تو محسوس کیجیے. سختی سے دفع کرنے کو دا کہتے ہیں ہمارے یہاں، جسے کہتے ہیں نا دفع، بس فا لگا لیں تو یہ دفع بن گیا. ذلت سے آگ کے کنارے میں تھکا دے دیا جائے گا، یعنی کوئی عزت سے نہیں جہنم میں پھینکا جائے گا کہ آئیے پلیز تشریف لائیے اب مریں اس میں، نہیں، کہا دھکے دیے جائیں گے ان کو. اور 7 تانوں کے تیر، ہاذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، یہ ہے وہ جہنم جس کو تم جھٹلاتے تھے. ایسے لگ رہا ہے نا کہ جیسے کوئی مانے نہ، کوئی اقرارِ جرم نہ کرے، کوئی کسی چیز کو چھوڑنا نہ چاہے، تو آپ کہیں کہ اب دیکھو یہ ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے. اور پھر آنکھیں کھولنے کو کہا جا رہا ہے، افسحر ہاسا، کیا یہ جادو ہے؟ کیا تمہارا خیال ہے اس وقت تمہاری آنکھوں پہ جادو چل گیا؟ اس دنیا میں اس وحی کو تم جادو کہتے تھے، بتاؤ کیا یہ جہنم جادو ہے؟ کیا یہ تمہاری آنکھوں پہ کسی نے جادو کر دیا ہے؟ یا پھر امن تم لا تبصرون، تمہیں یہ نظر ہی نہیں آ رہی؟ یہ آپ تمہاری آنکھوں کے سامنے دیکھ رہی ہے، اس کے سرخ شولے اٹھ رہے ہیں، یہ کوئی جادو کا کرشمہ ہے؟ یا چھو کے تو دیکھو کتنی زیادہ سخت ہے یہ، اس کے چیختے چنگھاڑتے ہوئے شولے تمہیں نظر آ رہے ہیں. سوچو اس لوہا، اب داخل ہو جاؤ پھر اس میں، فصبرو او لا تصبرو، دونوں برابر ہیں، سواؤن علیکم. دیکھیے صبر کیا ہے، دنیا میں صبر کریں گے نا تو بہت اس کی قیمت ہے. جہنم کے کنارے پہ کھڑا کر کے کہا جا رہا ہے کہ اصبرو او لا تصبرو، صبر کر لو یا نہ کر لو ایک برابر ہے. آپ اس کو ایک ایگزامپل سے سمجھیں. ایک چیک ہے، اس کے اوپر ایک ڈیٹ لکھی ہوئی ہے، ٹائم بانڈ چیک ہوتے ہیں نا کچھ، اس مدت تک چیک کیش کرا لے ہو گیا، ورنہ کاغذ کا ٹکڑا. اب آپ سوچیے ایک شخص ہے، اس کے پاس 1 ملین کا چیک ہے اور اس پہ لکھا ہوا ہے کہ اس مہینے کی 10 تاریخ تک ویلڈ ہے. 10 تاریخ کی شام تک بھی جائے گا تو وہ 1 ملین ہے، اور 11 کی صبح کو جائے گا تو وہ 0 ہے. بس یہی سمجھ لیں کہ صبر کی ویلڈیٹی موت تک ہے. صبر کا چیک موت پہ ایکسپائر ہو جائے گا. جو اس دنیا کی ٹیمپٹیشن پر صبر نہ کر سکے، نفس کی ترغیبات پر صبر نہ کر سکے، اس کو جہنم کے کنارے پہ کھڑا کر کے صبر کرایا جائے گا. ایک مومن کی ساری زندگی صبر کی تصویر ہوتی ہے. وہ شہادت علی الناس کا کام کرتا ہے، کبھی بچوں کو سنوارتا ہے، کبھی شوہر پہ نظر رکھتا ہے، کبھی بیوی کا اخلاق سنوار رہا ہے، کبھی بھائی بہن کہیں رشتے دار، ساری زندگی مومن صفائی کرتا رہتا ہے. کسی بھی صفائی کرتے ہوئے شخص کو تصور میں لائے، ہانپ رہے، کانپ رہی ہوتی ہیں عورتیں، لیکن ان کو اور اچھا لگ رہا ہوتا ہے، اور زور لگا کے صفائی کرتی ہیں. ایک ایمان والا ساری زندگی سٹرگل کرتا ہے، کبھی معاشرے سے جہاد، کبھی نفس سے جہاد، کبھی خاندان سے، کبھی برادری سے. اب جب موت آئی تو موت کیا ہے؟ مومن کا ویکیشن پیکج ہے. اب صبر کرو، اب تم خوشی سے رہو. جس نے دنیا میں اللہ کے راستے کی مشکلات کو سہا، اس پہ صبر کیا، اس کو تو وہاں جا کے ان المتقین فی جنات و نعیم، یہ ہے تقوی والے، صبر والے. جو خواہشوں کے لیے نہیں جیتے تھے، ذمہ داریوں کے لیے جیتے تھے، لیکن جو ساری زندگی اپنی زندگی جیتے تھے، اپنا کھاتے، اپنے وقت پہ سوتے، اپنے لیے کرتے، ان کا حال پھر یہاں ہے کہ دھکے پڑیں گے. کسی کو بھی ذرا ذہن میں لائیں، بہتر ہے کہ اپنے آپ کو ہی لے آئیں. کوئی بندہ کسی کے ساتھ سنسیئر نہ ہو، چار دن، پانچ دن، چھ دن، کتنے دن، اگلے کو پتا چلے گا نہیں، آخر ایک دن پتا لگے گا. پھر ایسی عورت، ایسی ماسی، ایسی میڈ، ایسے غلام، ایسے ملازم کو بندہ دھکے دے کے نکالتا ہے کہ چلے جاؤ نمک حرام یہاں سے. وہ لوگ ساری زندگی اللہ کی نعمتیں لیتے رہے لیکن صبر نہ کیا، نعمتوں کی قدر نہ کی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب جاؤ جہنم میں دھکے کھاؤ، پڑے رہو اس کے اندر. اب کرو صبر، برابر ہے، دونوں برابر ہیں. اب کوئی ویلیڈیٹی نہیں اس کی. کیوں اتنی سختی؟ کہا کوئی بات نہیں، انما تجزون ما کنتم تعملون، یہ تو اسی کا بدلہ ہے جو تم عمل کیا کرتے تھے. کر لیتے تھوڑا صبر، تقویٰ آ جاتا تم میں، تو فی جنات و نعیم، نعمتوں میں اور جنتوں میں. فاکہین بما آتاہم ربہم، اب خوشیاں مناتے اس پہ جو ان کے رب نے ان کو دیا. اب چیخنے چلانے کا کیا فائدہ؟ اب دیکھو جو اللہ قدر کرتا ہے اپنے نفس پر قابو پانے والوں پر، خواہشات پر، دنیا کی حقیر لذتوں پہ مرتے تھے، حلال سے نہ ملے تو حرام سے لیتے تھے، چار دن کی دنیا پہ صبر نہ کر سکے، اب چھوکو اس میں. اور جو صبر کے ساتھ رہے، تمناؤں کو بچا کے رہے، جو اپنی ذات سے اوپر اٹھ کر رہیں گے، اللہ ان کی آج دیکھو کتنی قدریں کر رہے. آپ ذرا سوچیں تو صحیح، ایک شخص ہے جاگتے میں نعمتوں کو پا رہا. آج رات آپ میں سے کسی نے بہت اچھا خواب بھی دیکھا ہو، اس وقت اس خواب کی کیا قیمت ہے؟ آپ کو خواب میں ایک لاکھ ملا، ابھی اس وقت اس ایک لاکھ کی ایک ہزار بھی قیمت ہے؟ تو بس یہ دنیا خواب اور آخرت حقیقت. خود کو چٹکی کاٹ کے پوچھے، مجھے یقین ہے میں نے اس دنیا میں نہیں رہنا، مجھے یقین ہے میرا سب کچھ وہاں ہے، تو میں یہاں کیوں؟ میرا دل یہاں کیوں پڑا؟ میرا مال ادھر کیوں بچے؟ میری آرزویں، میری تمنائیں، میری ساری نعمتیں، میرا سارا کچھ اس دنیا سے کیوں لگا ہوا ہے؟ دیکھیے بندہ مومن جو ہوتا ہے نا، وہ ایک ایسے پرندے کی طرح ہوتا ہے جس کو آپ کسی تنگ سے کیج پنجرے میں بند کر دیں. پرندے کی کیا خواہش ہوتی ہے؟ جلدی سے مجھے کوئی آزاد کرے. حدیث میں آتا ہے کہ جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے نا، تو اس کی روح خوشی سے اڑتی ہے، جیسے کوئی پرندہ نہیں اڑ جاتا کیج کھلنے پہ، وہ خوشیاں مناتی ہے. اس کو یہ دنیا قید لگتی ہے. آج دنیا سجن المومن، اور کافر کی روح موت کو دیکھ کر جسم میں اور چھپتی ہے، تب بھی تو گرز پڑتے ہیں اور اس کے جوڑوں پہ ہنٹر پڑتے ہیں، پھر اس کی روح نکلتی ہے. خود کو پوچھے، کیا مجھے اس بات کا یقین ہے؟ پھر سوچتی ہوں کہ اللہ کے نبی نے اپنے صحابی سے کہا کہ اپنا شمار زندوں میں نہ کرو، مردوں میں کرو. تمہاری زندگی میں صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو، اور شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو. اور خود کو زندوں میں نہیں، مردوں میں شمار کرو. پوچھیں خود کو، اپنا نام اس شہر کے زندہ لوگوں میں لکھواتی ہوں کہ مردوں میں لگواتی ہوں؟ کبھی کسی قبرستان کے پاس سے گزرے؟ یہاں تو میں نے دیکھا کہ سٹی کے اندر ہے قبرستان، کتنی دفعہ وہاں سے گزرتی ہیں گاڑیاں، وہ اسی شہر کے باسی ہیں. ہم کہتے ہیں وہ گئے، ہم ہیں، چار دن کا صبر ہے. اگر کوئی کر جائے تو پھر دیکھیے اللہ کتنی قدردانیاں کرتا ہے. یہ نہیں کہ صرف دیا ان کے رب نے، بلکہ کہا وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ. یہ بڑی پیاری بات ہے. فَمَنْ زُخْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دیکھیے ایک بات ہے جنت میں داخل ہونا، لکھ لیں اس کو، اور ایک ہے جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کیا جانا. یہ دو مختلف باتیں ہیں. ہر جنت میں جانے والا ضروری نہیں کہ ڈائریکٹ جنت میں جائے گا، کچھ پہلے جہنم میں کچھ دن رکھے جائیں گے، پھر جنت میں جائیں گے. اس دن وہ بچے گا جو جہنم میں داخل کیے جانے کے بغیر ہی جنت میں چلا گیا. یہی ہے فمن زخزح عن النار وادخل الجنة. روایات میں تھا کہ کچھ لوگ پہلے جہنم میں ڈالے جائیں گے، پھر جل کے راکھ ہو جائیں گے، کوئلے بن جائیں گے، پھر جب ان کی سزا پوری ہوگی، پھر ان کو وہاں سے نکال کے ایک نہر میں پھینکے جائیں گے، نہر حیوان ہوگی، پھر وہاں سے ان کے نئے جسم اگیں گے، ان کے ماتھوں پہ لکھا ہوگا اتقوا الرحمن، رحمان کے آزاد کرتا جہنمی. جنت میں جائیں گے تو جہاں سے گزریں گے لوگوں کو پتا چل جائے گا یہ جیل کاٹ کے آئے ہیں، پھر ان کو شرم آئے گی اس پہ. کچھ عرصے کے بعد اللہ ان کے ماتھوں سے یہ ہٹا دے گا. دعا کیا کریں؟ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ. اللہ دور سے بھی جہنم کا منہ نہ دکھانا. اور یہاں سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ دوزخ سے بچ جانا اللہ ہی کے فضل و کرم سے ممکن ہے، ورنہ انسان کی بشری کمزوریاں اس کے اندر ایسی خامیاں پیدا کر دیتی ہیں کہ وہ نیکیاں کرتا کرتا بھی لڑکنے لگتا ہے، پھسلنے لگتا ہے. کلو واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کھاؤ اور پیو خوشی سے کھاؤ. ہنیئا پیچھے کہاں پڑا تھا؟ حق مہر کے لیے پڑا تھا. ہنیئا مریئا، ایسا کھانا جو جسم کا حصہ بنے. کچھ لوگ کھاتے ہیں تو ان کو لگتا نہیں بلکہ اور تکلیف ہوتی ہے. آپ نے کبھی کچھ لوگوں کو دیکھا کھانا ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھے رہتے ہیں، کھاؤں کہ نہ کھاؤں، کہیں لگ نہ جائے، کہیں ڈسٹ نہ جائے، کوئی پیٹ میں نہ ہو جائے، کہیں اس سے یہ نہ ہو جائے، الرجی نہ ہو جائے. اللہ کہتے نہیں، ہنیئا پر لطف، خوشگوار، خوشیوں سے کھاؤ، کچھ بھی نہیں ہوگا. ڈونٹ وری، کوئی شوگر نہیں ہوگی اس سے، کوئی بلڈ پریشر تیز نہیں ہوگا، جتنا مرضی کھاؤ. ہنیئا دنیا میں ہم کھاتے بھی ہیں نا تو ساتھ ہی تکلیف، کسی کو موٹے ہونے کا ڈر، کسی کی شوگر کا ڈر. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مزے سے کھاؤ. یہ جو لفظ ہے نا ہنیئا، اس میں بہت کچھ چھپا ہوا ہے. پہلی بات ہنیئا کے لفظ میں ہے کہ جنت میں انسان کو جو کچھ ملے گا کسی محنت اور مشقت کے بغیر ملے گا. دنیا میں ملتا بھی ہے نا، لیکن اس سے پہلے اتنا اوور ٹائم کر چکے ہوتے ہیں کہ وہ نعمت ہی نہیں ملتی. دل چاہتا ہے بس بستر ملے، کھانا کیا کھانا ہے، سو جائیں. دوسرا ہنیئا میں کیا ہے کہ اس کے ختم ہونے اور اس کے اندر کمی کا اندیشہ نہیں ہوگا. دنیا میں آپ کو بڑی اچھی چیز لے بھی آتے ہیں نا، کہیں دوسری جگہ سے لے آئے یا کوئی آپ کو دے دے، تو آپ کہتے ہیں یہ تھوڑی سی رہ گئی ہے، یہ ختم ہو جائے گی. فرمایا ہنیئا، جتنی مرضی کھاؤ یہ کبھی ختم نہیں ہوگی. تیسری، اس کے لیے انسان کو کچھ خرچ نہیں کرنا پڑے گا، یعنی پے نہیں کرنا پڑے گا. چوتھا لفظ ہنیئا میں، وہ عین اس کی خواہش اور اس کے دل کی پسند کے مطابق ہوگا. دنیا میں کئی دفعہ چیزیں بہت اچھی سامنے پڑی ہوتی ہیں، پر آپ کیا کہتے ہیں، اس وقت خواہش نہیں ہو رہی، اس وقت دل نہیں چاہ رہا. بس آپ کا پیٹ بہت بھر گیا، سامنے آپ کی پسندیدہ چیز آ گئی، اور ہی غصہ آتا ہے کہ اس وقت کیوں آئی، میرا تو پیٹ بھرا ہوا ہے. اس وقت ملے گا جس وقت دل چاہے گا. پھر اس کے بعد ایک اور چیز ہنیئا میں کیا ہے، جتنا چاہے گا اور جب چاہے گا حاضر کر دیا جائے گا. یعنی کوانٹیٹی یا بہت زیادہ ہو تو بھی بندے کو مزہ نہیں آتا، ٹیسٹی اینڈ پہ ختم ہوتا ہے، صرف ختم کرنے کے لیے آپ کھاتے ہیں. اگلی چیز لکھیے ہنیئا میں، مہمان کے طور پر وہاں نہیں ہوگا کہ کچھ طلب کرتے ہوئے شرمائے. فرمایا کہ بما کنتم تعملون، پے کر کے لیا ہوا ہے، دنیا میں اس کی قسطیں دے دی تھیں، وہاں ملے گا. یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا نا کہ جنت میں مہمان بن کے رہو، تو پھر تو وہ سمٹے ہی رہیں گے. کہا اپنی مرضی سے، یہ بہت پیاری بات ہے. یہ بھی نہیں کہا ورثے میں، یہ بھی نہیں کہا مہمان ہے بلکہ تمہاری کمائی ہے. پھر اس کے بعد ایک اور چیز نوٹ کیجئے گا ہنیئا میں، اور وہ کیا ہے کہ یہ بھوک مٹانے کے لیے نہیں ہوگا اور زندہ رہنے کے لیے نہیں ہوگا، صرف اور صرف لذت کے لیے ہوگا. ہم دنیا میں جو کھانا کھاتے ہیں، آپ کو پتا ہے اس کی لذت کب تک رہتی ہے؟ جب تک ہماری بھوک رہتی ہے. دنیا میں بھوک کے بغیر کھایا نہیں جاتا، پیٹ بھرنے کے لیے کھاتے ہیں. ہم کہتے ہیں دل گھٹ رہا ہے، کمزوری ہو رہی ہے. جنت میں صرف ایک وجہ ہوگی کھانے کی، لذت، ٹیسٹ. جیسے لوگ سنیکنگ کرتے ہیں، چاکلیٹ کھا لیا پیٹ تھوڑی بڑھتا، کھا لی بس، آئس کریم کھا لی کو پیٹ تھوڑی بڑھا. تو جنت کا کھانا لذت کے لیے ہوگا. اور پھر اس کے بعد اگلی چیز ہنیئا میں کہ زود ہضم ہوگا. یہ نہیں کیا ٹیسٹ کے مارے کھا لیا بعد پیٹ میں دب شروع ہو گئی، اب پکی کھاؤ، اب زمن اب پلاؤ، ہم پھر کچھ کھاتے ہیں. یعنی ہضم بہت اچھا ہو جائے گا. پھر نواں نقطہ لکھیے کہ کھانے کے بعد غلاظت بن کے نہیں نکلے گا. دنیا میں بعض میں صرف اس لیے بچے کو کئی کچھ نہیں دیتی کہ اس کو دودھ دے دیا تو اس نے ابھی پیمپر گندا کر دینا ہے اور ابھی میں چینج کرنے میں نہیں ہوں. تو بس یہ ہے, کلو وشربو ہنی ام بیما کن تم تاملو. کھانا چاہتے ہیں جتنا جب چاہے. اب ایک اور چیز ہے, وہ کیا کہ دنیا میں بعض دفعہ کچھ ہوٹل یا ریسٹورینٹس کا کھانا ہوتا بڑا مزے کا, پر وہ ہے ڈرائیوری ہوٹل, پھٹے لگے ہوئے, ایٹموسفیئر ہی نہیں اچھا. آپ اپنے کسی مہمان کو ادھر لے کے تو جانا چاہتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ وہ تو اتنا تھرڈ کلاس لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ڈونٹ وری متقین علی سرر مرفوع. پریزنٹیشن بھی بڑی خوبصورت ہوگی, تکیا لگائے ہوئے بچھے ہوئے پلنگوں پر ہوں گے. متقی کی جمع متقین, تکی سے تکیا, اسی سے لفظ ہے. سرر سریر کی جمع, سونے اور چاندی کی تاروں سے بنی ہوئی چارپائی کو کہتے ہیں چھپر کھٹ. دلہن کی مسحری ہے سیر. مصفوفہ صف سے بچھی ہوئی سلیقے سے, کیسا خوبصورت منظر ہے. عربوں میں رواج تھا زمین پہ بیٹھنے کا, وہی انداز ادھر دیا گیا. اور وزوجناہم بحورنین, کھانا بھی اچھا, گھر بھی اچھا, بستر بھی اچھا, تو فرمایا ہم بیاہ دیں گے ان کو بڑی بڑی آنکھوں والی عورتوں سے. سبحان اللہ, لگتا ہے نا کوئی فن فلیکس. ہر وہ چیز جس کو بندے کا دل چاہے, خواہشات تمنائیں, اور پھر شادیاں کروائیں گے. یہاں لفظ زوج نہ ہم پہ غور کیجئے گا, کچھ لوگ اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتے اور عورتوں سے تعلق رکھ لیتے ہیں یہ سوچ کے کہ چلو ذمہ داریاں بھی نہ دینی پڑی, جب دل بھر گیا چھوڑ کے چلے جائیں گے. اللہ نے وہاں کی عورتوں سے فائدہ یا استمتاع کہہ لیں یا فائدہ اٹھانا بھی زوج نہ ہم کے بعد کیا. حالانکہ وہاں یہ رشتے ناطے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, لیکن اللہ یہاں بتا رہا ہے کہ تمہارا اگر کسی عورت کے ساتھ کوئی تعلق ہو سکتا ہے تو وہ نکاح کا تعلق ہونا چاہیے. کچھ لوگ لفظ حور پڑھتے ہی مرد کے عورتیں پریشان ہو جاتی ہیں کہ جی ان کو تو 70 حورے ملیں گی. آپ پڑھ کے دیکھیں, جہاں بھی لفظ حور اگر واقعی آیا ہے نا تو وہ مجاہدی فی سبیل اللہ کے لیے آیا, وہ دل پھینک پلے بوائز کے لیے نہیں آیا کہ جن کی ویکنیس ہی کمزوری عورت ہوتی ہے. جو ساری زندگی اللہ کے راستوں میں جہاد کرتے رہے, نفس پہ قابو پاتے رہے, جان کا نذرانہ دے دیا, کیا اللہ ان کو نہ دے ان کی من پسند چیزیں؟ عام جنتیوں کے لیے کہیں حور کا لفظ نہیں آئے گا. مجاہدین, اب وہ جہاد کس لیول کا ہے, وہ تلوار کا ہے یا قلم کا ہے؟ کچھ لوگ ساری زندگی دین کی نشر و اشاعت اور ترویج میں لگ جاتے ہیں, کئی کئی مہینے بیویاں شوہروں سے دور ہیں, شوہر بیویوں سے دور ہے, پاس بھی ہیں تو مقصد پیارا ہے. کئی ان کی زندگی پہ سوچے ہیں دماغوں میں, کوئی اور ذاتی زندگی کا غم ہی کوئی نہیں سوائے اس غم کے کہ اللہ کا دین کیسے پنپے. تو کیا اللہ ان جذباتی قربانیوں کو ضائع کرے گا؟ اللہ وہاں ان کو خوشیاں دے گا. اچھا, جو ہی بندے کو کوئی نعمت ملتی ہے نا تو سب سے پہلے اس کا خیال جاتا ہے بچوں کی طرف, فیملی کی طرف. اب آپ امیجینیشن میں لائیں, سب اپنے آپ کو سوچیں, آپ جنت میں پہنچ گئی ہیں, سب کچھ وہاں موجود ہے, تو سب سے پہلے کون یاد آئے گا؟ بچے. کہاں ہیں وہ؟ اب آپ کو ہوش آئے گی, کدھر ہیں ذرا بچوں کی تو ہوش دیکھو. تو والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بإیمان, پیچھے اس پہ بات ہوئی تھی کہ جن اولادوں نے ایمان کی حالت میں اتباع کی ہوگی, الحقنا بهم ذریتهم, ہم ان کی اولادوں کو ان سے ملا دیں گے. اچھے عمل تھوڑے تھے ہم اور دے دیں گے, زیادہ تھے ماں باپ کے بچوں کو اوپر کر دیں گے, کسی بھی طرح سے ہم ان کے بچوں کو ان سے ملا دیں گے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل مومن کی اولاد کو بھی جنت میں اس کا درجہ عطا فرمائے گا اگرچہ وہ اپنے عمل کے ذریعے وہاں رہنے کا مستحق نہ ہو, یہ اس لیے تاکہ انہیں اس مقام پر فائز دیکھ کر اس نیک بندے کی آنکھیں ٹھنڈی. پھر اس پر اللہ کے نبی نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ وَتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ, یعنی ماں بچوں کی کوئی نیکی نہیں ہے, نوٹ کیجئے گا, اللہ اس ایمان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بچوں کو لے آتا. تو جیسے دنیا میں کچھ لوگ آپ کی خوشی کے لیے اس طرف آ جاتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ آپ کی خوشی کے لیے اولاد کو وہاں لے جائے گا. شرط ایک ہے, ایمان ہو, کچھ تو ہو, کوئی ایسی رکاوٹ نہ کھڑی ہو جائے بیچ میں کہ جو آگے جاتے ہوئے راستے ہی روک لے ان کے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر تو باریک باریک چیزوں پہ. یہ جو اولادیں نا, اس میں بچے بھی آئیں گے, پوتے, نواسے اور ساری آگے کی نسلیں, اور آبا میں باپ, دادا, نانا, پرنانا, کچھ نہ کچھ آگے سے آگے چلتا جائے گا. اچھا, الحق نہ بھی ہم کے لفظ کو بھی دیکھ لیں. ایک لفظ ہوتا ہے ملاقات, لقا, جائیں گے, مل کے آ جائیں گے, جس کو انگلش میں آپ کہتے ہیں وزٹ. الحق نہ بھی ہم بتا رہا ہے کہ وہ صرف وزٹ کرنے نہیں جائیں گے, مدر ڈے پہ یا فادر ڈے پہ اللہ ان کو ان کے ساتھ جوائن کر دے گا. الحق نہ کہہ لیں جوائن, جیسے جوائن فیملی سسٹم ہوتا ہے نا, وہی رہیں گے. اب دل میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ پھر بچے نیچے تھے تو ماں باپ کو نیچے کر دے. کہانی وما التناہم من عملہم, ہم کوئی ذرا سی بھی کمی نہیں کریں گے ان کے اعمال میں کہ ان کو اوپر کی بجائے ان کو نیچے کر دے. نیچے والوں کو اوپر کر سکتے ہیں, اتنی بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہر وہ نعمت مہیا کر دے گا جس کی ان کو ضرورت ہوگی. پیچھے حور عین سے نکاح کی بات تھی, ان سے تو وہ دل بہلائیں گے, اولاد نہیں پیدا ہوگی وہاں. ہاں, کوئی خواہش کر لے گا تو اس کو مل جائے گی. پچھلی ہی اولادوں کو اللہ تعالیٰ وہاں ملا دے گا اور اللہ تعالیٰ ان کو خوشیاں دے گا. یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ تاکہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. یہ جو التناہم کا لفظ ہے نا, تو اس میں کسی کے حق میں کمی کرنے کو کہتے ہیں. لاتا, لام حمزہ تا اس کا روٹ ہے, سلاسی مجرد ہے, یعنی کسی کے حق میں کوئی کمی کرنا. اللہ نہیں کرے گا. مت سوچئے کہ آپ کی نیکی کسی اور کو مل جائے گی, کسی اور کی اس کو مل جائے گی. اللہ کے پاس پہلے ہی بہت ہے. بس ایک بات یاد رکھو, کل امرئ بما کسب رہین, ہر شخص اپنے اعمال کے عوض گروی رکھا ہوا ہے. اس پہ بات کر لیتے ہیں تو سمجھیں کہ پوری سورت کا تھیم آ گیا آپ کے پاس. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تم میں سے ہر ایک رہن میں رکھا ہوا ہے. لفظ رہن کا انگلش کسی کو آتا ہے؟ اردو تو ہے ہی ہے گروی, انگلش کسی کو آتا ہے؟ مارگیج. کسی سے قرض لیتے ہیں نا, تو اس کے عوض کوئی چیز وہ آپ کی رکھتا ہے. مثلا آپ کہتے ہیں لوگوں نے اپنے کے کاغذ بینک میں رکھ کے قرض لیا ہوا ہے. لون لیتے ہیں نا, جتنا بڑا لون لینا ہوتا ہے نا لوگوں نے, اتنی ان کو بڑی مارگیج رکھنی پڑتی ہے. جب تک وہ قرض ادا نہیں کرتے نا, وہ کاغذ ان کو نہیں ملتے. جس کو ہمارے یہاں سیکیورٹی یا کوئی بھی ایسی چیز دی ہوئی ہے جس سے بات ہو, یقین ہوتا ہے کہ یہ بعد میں آپ کو دے گا. اب اس آیت کو سمجھیے اور کانپیں گے آپ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کل نفس, آگے آئے گا انشاءاللہ سورت مدثر میں بھی آتا ہے, سورت روم میں بھی ہے یہ, اور یہ تیسری مقام ادھر ہے. کل امرئ, پہلے تو امرئ کو دیکھ لیں کہ ہر انسان, مرد ہے کہ عورت, بیما کا سبا, جو اس نے کمایا اس کے عوض رہین, رہن میں رکھا ہوا ہے. میں اور آپ اللہ کے پاس رہن میں رکھے ہوئے, ہم سب نے کچھ اللہ کے پاس مارگیج میں رکھا ہوا ہے. جتنا قرض لینا ہوتا ہے نا, اتنا مارگیج زیادہ ہوتا ہے. ہمارا مارگیج کیا ہے؟ یہ نعمتیں جو دنیا میں ملی ہیں. جس کو دنیا میں جتنی بڑی نعمت ملی ہے نا, کس کو کتنا حسن ملا, کتنا گھر ملا, کتنے پیسے ملے, کتنا زیور ملا, شوہر کتنا پیار کرنے والا تھا, بچے کتنے اوبیڈینٹ تھے, اتنا اس کا رہن زیادہ ہوگا, اتنی زیادہ ایفرٹ کرنی پڑے گی, اتنا زیادہ اس جسم کو آزاد کرانے کے لیے پے کرنا پڑے گا نیکیوں کی صورت میں. دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ جن کو دیا ہی تھوڑا, تھوڑے عملوں پہ بھی اللہ خوش ہو جائے گا, کیونکہ تھوڑا قرضہ لیا تھا, تھوڑا مارگیج ملا, ختم. جس کو نعمتیں بڑی ملی ہیں اس کو سم ملت النوم انین. کسی نے ایسی لطیف سی بات سنائی کہ ایک شخص بڑے ہی غریب تھا اور باقی بہت بڑے مالدار تھے. خبر پھیلی کہ بستی میں سیلاب آ رہا ہے, بار بار اعلان ہو رہا ہے اپنی چیزیں لے لے کے نکل جائیں. ایک شخص تھا, وہ بیٹھ گیا حکا پینے یا کچھ. لوگوں نے کبھی جلدی کرو طوفان آ رہا ہے, تو اس نے کھڑا ہو کے کہا کہ آج ہی تو غریبی نے مزہ دیا ہے, ہی کچھ نہیں. یہ قیامت کے دن پتا چلے گا کہ اس غریبی نے کیا مزہ دیا, کیونکہ تھوڑا دیا تھوڑا لے کے چل پڑا. کسی کی بات یاد آ گئی, کہتے تھے جس دن اللہ نے حساب کے لیے کھڑا کرنا ہے, میں نے کھڑا ہو کے جھولی جھاڑ دینی ہے. اللہ یہ ہے میرے پاس, میں نے تو سیدھا نکل جانا ہے. مت اپنے کندھوں پہ بوجھ ڈالے, یقین کریں ہم دنیا میں بھی ہانپ جاتے ہیں. دنیا میں جتنے بڑے قرضے لیتے ہیں وہ تو جل ہیں. اگر دنیا میں نعمتیں اللہ نے دی ہیں تو دنیا میں اس کی ادائیگی کیجئے. یہ رحیم کا معاملہ سخت نہیں, اور رہن والی چیز جس کو مرہونہ کہتے ہیں, پیچھے پڑا نا اپنے اس کے قواعد, جب تک نعمتوں کا حق نہیں دیں گے بچیں گے کوئی نہیں. یہ ہے کل امرئ بما کسب رہین. آنکھوں سے حق ادا کرواتے جاؤ, آنکھیں چھڑا لو. کانوں سے حق ادا کرواتے جاؤ, کانوں کو چھڑا لو. اولاد کا حق, مال کا, گھر کا حق, گاڑیوں کا حق دیتے جاؤ, میں چھوڑتا جاؤں گا. پتا چل رہا ہے کہ ہر نعمت ایک آزمائش ہے. کیا کبھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اتنا جو اللہ نے دے دیے وہ بھی ایک آزمائش ہے, اور جس کو آپ کہہ لیں گناہ بلذت. آپ کے مال ہو اور آپ اس کو اپنی مرضی سے استعمال نہ کر سکیں, اور ایک دوسرا شخص ہے جس کے پاس مال ہے ہی نہیں, کون زیادہ اس میں سے خوش ہے؟ ہے ہی نہیں, کوئی امید ہی نہیں. تو جس کے پاس ہے اور وہ خرچ نہ کرے اس کو دکھ زیادہ ہوگا نا قیامت کے دن. تو مانگی اللہ سے وہ نعمت کہ جو کل انسان کی نجات کا ذریعہ بن جائے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مامدت نہ ہم بفا کی حتم و لحم مما یشتہون, اور ہم مسلسل دیں گے. یہ جو لفظ ہے نا امدد نہ ہم, اس کے نیچے اپ لائن لگا کے لکھے مسلسل دیں گے. دنیا میں ایک دفعہ اچھی چیز کھا لیں کئی سال یاد کراتے ہیں لوگ, وہ نہیں آپ کو جو چیز کھلائی تھی. اللہ کہہ رہے ہیں ہم وہاں ایسا تھوڑی کریں گے, ہم کنٹینیوسلی دیں گے, مسلسل دیں گے. میوے بھی دیں گے, گوشت بھی دیں گے, کون سا جو تم کو پسند ہوگا. کون سا گوشت ہوگا جنت میں؟ پرندوں کا, وائٹ میٹ ہوگا. آگے ہم پڑھیں گے سورت واقعہ میں بھی آیت نمبر 21 میں پرند گوشت ہوگا, زود ہضم ہوتا ہے, نرم ہوتا ہے. اور یتنازعون فیہا کأسم لا لغو فیہا ولا تاثیم. خوب فن پلکس لگ رہا ہے, ایسے لگ رہا ہے ایک پارٹی ہو رہی ہے اور خوب مزاق ہے, پیار ہے, بہت فن ہوگا. کسی نے کہا جنت میں دل نہیں بھر جائے گا, اتنی نعمتیں. تو میں نے کہا کہ اس دنیا سے دل بھر گئے, کتنے غم کتنے صدمے. کسی کا دل چاہتا ہے دنیا سے جانے کو, تو وہاں کیسے دل چاہے گا کہ وہاں سے چلے جائیں. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ, یہاں پھر ایک نقطہ آ گیا. غِلْمَانُهُمْ کہنے کی بجائے غِلْمَانٌ لَّهُمْ کہا. اگر لفظ غِلْمَانُهُمْ ہوتا تو کیا مانی تھا بولیں سارے؟ ان کے غلام. اور غِلْمَانٌ لَّهُمْ کہہ کے فرق کیا پڑا کہ غِلْمَانُهُمْ ہوتا تو پتا چلتا یہ دنیا والی ملازمہ مل جانے, یہاں بھی ستاتے تھے وہاں بھی ستائیں گے. ہوتے ہیں نا کوئی چارے جن کو بات نہیں سمجھ آتی. اللہ کہتے نہیں, غِلْمَانٌ لَّهُمْ ہم وہاں ان کے لیے پیدا کریں گے, یہ دنیا والے نہیں ہوں گے ستانے والے. اور کتنے خوبصورت ہوں گے, کَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ, جیسے چھپے ہوئے موتی. کنن سے یعنی خوبصورت ہوں. دنیا میں عموماً غلاموں ملازموں کی حالت خرابی ہوتی ہے, لیکن وہاں کے ملازم اگر بکھرے ہوئے موتیوں جیسے ہیں تو آپ سوچئے کہ مالکوں کا کیا حال ہوگا. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. اب یہ ہے کہانی, اس کے اوپر اب آپ نے اپنے دل کو جمانا ہے. وہاں بیٹھ کے لوگ باتیں کریں گے. دنیا میں جب بے تکلف دوست کسی دعوت میں جاتے ہیں نا تو پھر بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں, سناؤ کیا کرتے تھے. مرد مردوں میں باتیں کرتے ہیں نا, بچپن کی باتیں, کھیل کی باتیں. اسی طرح جب فیملی والے گھر میں اکٹھے بیٹھتے ہیں, شوہر بیوی بچے, تو باتیں کرتے ہیں نا. اب جنتی وہاں بیٹھ گئے, کام تو کوئی ہے کوئی نہیں, تو وہاں بیٹھ کے نا پھر باتیں کرتے ہیں. کہتے ہیں تمہیں یاد ہے, قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين, ہم تو اس سے پہلے بھی اپنے اہل خانہ میں اپنے انجام کے بارے میں سہمے رہتے تھے. ہم کبھی بیٹھ کے غیبتیں نہیں کرتے تھے, ہم کبھی بھی بیٹھ کے دوسروں کی برائیاں نہیں کرتے تھے. کیونکہ انسان کی جو اصل کھلتی ہے نا وہ اپنے گھر والوں میں کھلتی ہے. جن کو اپنے گھر والوں, اپنی فیملیز, اپنے خاندانوں میں بیٹھ کر آخرت ہاتھ سے جانے کا خوف ستائے گا, کل وہ جنتوں میں پہنچائے جائیں گے. ہمارے ڈرائنگ روم مینرز بڑے خوبصورت ہوتے ہیں. تھوڑی دیر کوئی ہمارے ساتھ رہے لوگ کہتے ہیں ویری نائس, ویری سویٹ. ماسی پہ چیختا ہوا دیکھ لے تو سمجھ آ جائے, بچے پہ چیختا ہوا لوگ دیکھ لیں تو اس عورت کا سارا اخلاق کھل جائے. نوکروں کے ساتھ جو مینرز ہیں وہ اصل ہیں, اپنے جونیئرز کے ساتھ, اپنے ساتھیوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ وہ لوگ تھے جب کوئی ان کو نہیں دیکھ رہا ہوتا تھا تب بھی اللہ سے ڈرتے تھے, ان کی دو رخی شخصیتیں نہیں تھی. یاد رکھیے کہ ہمارے اچھے اخلاق کے اولین حقدار ہمارے قریب رہنے والے لوگ ہیں. قریب رہنے والوں کے ساتھ اچھے اخلاق ہو, اپنائیت کے نام پہ دوسروں کی قیمتیں بھی نہ کریں اور ان کا حق بھی نہ چھوڑیں. کیوں شوہروں کو کہا بیویوں کے معاملے میں کہ آج شروع ہن بالمعروف، اچھی طرح رہا کرو، ان کو پاؤں کی جوتی نہ بنایا کرو. بیوی کو کیوں کہا کہ تم اس کے لیے مودت اور رحمت اور سکون کا سبب ہو. ہر بندہ، ہم تو عورتیں ہی ہیں نا، اچھی بیٹی، اچھی بہن، اچھی بیوی، اچھی بہو بننے کی کوشش کرے، اچھی ساس بننے کی، ایک دائرے میں رہتے ہوئے. یہ نہیں کہ ان کو راضی کرتے ہوئے انہیں کی آخرت خراب کر دیں. بعض لوگ بچوں کے لاڈ دیکھتے دیکھتے ان کی آخرت خراب کرتے ہیں. مثلاً فجر کے لیے نہیں اٹھاتے، کیا کریں جی بچے ہیں. آپ دیکھیے کہ دنیا میں چھوٹی چھوٹی مونٹیسریز کے بچوں کو دیکھا کریں کہ صبح 7 بجے اٹھا کے مائیں ان کو بھیج دیتی ہیں. بعض بےچارے تو گاڑیوں میں سو رہے ہوتے ہیں، ماں نے بھیجا. ہم جتنی فکر بچوں کی دنیا بنانے کی کرتے ہیں، اگر اتنی ان کی آخرت بنانے کی کریں گے، ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اللہ سے ڈرتے تھے دنیا میں، تو فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اللہ نے ہمیں عذاب سموم سے بچا دیا. انا کن من قبل، اس میں پورا غور جو آپ نے کرنا نا، من قبل پہ کرنا. یہ من قبل کیا ہے؟ یہ دنیا. اس دنیا میں ڈریں گے، انشاءاللہ وہاں بات بنے گی. ہم پہلے بھی اس کو پکارتے تھے، اب ان کو بھی پکاریں گے. انہ ہو البر الرحیم، وہ بڑا احسان کرنے والا، اس نے ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی قدر کی. لہذا فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون. اب آخر سورت تک وہی مضمون جو سورۃ قاف میں اور پچھلی سورتوں میں گزرا، کہ نصیحت کرتے رہے. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کبھی بھی کسی انسان کی ہدایت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. کوئی 50 سال کا بھی ہو جائے بھی اس کی امید رکھیں کہ وہ پلٹ آئے گا. آپ دیکھیے کہ بچہ آپ کا کھانا نہیں کھاتا، آپ چھوڑ دیتے ہیں اس کو بھوکا؟ دودھ نہیں پیتے بچے، آپ چھوڑتے؟ مائیں چاکلیٹ ڈال کے دے رہی ہیں، کہ ملک شیک پلا رہی ہیں، کہیں کچھ. مائیں بےچاری کھپ جاتی ہیں بچوں کو کھلاتے کھلاتے. آپ کے بچوں کو ہدایت نہیں اچھی لگ رہی نا، آپ کے بچوں کو نہیں اچھی لگ رہی نا دین کی چیزیں، دنیا کی چیزوں سے، تو آپ اس کے ٹیسٹ بدلیں، سٹائل بدلیں، تبلیغ کا طریقہ ڈھونڈیں. اپنے بچے، جوان بچوں سے تو دوستی کریں. ہمارا حال کیا ہے کہ ہم بچے کو صرف اس وقت ملتے ہیں جب ہم نے اس کو ڈانٹنا ہوتا ہے. نصیحتیں کر کر کے وہ بھی کھپ کھپ کے اپنے کمرے میں گھس جاتے ہیں، ہم بھی جلتے کڑتے بستر پہ آتے ہیں. یہ نہ کریں. اگر آپ نے اپنے بچوں سے بات کرنی ہے نا، ان سے دوستی کریں، ان کو ٹائم دیں، پھر آپ دیکھیں گے وہ آپ کی سب سنیں گے. کبھی آپ نے غور کیا، ایک ماں 9 مہینے پیٹ میں رکھے، 2 سال دودھ پلائے، اس کے کپڑے بدلے، اس کے ناخن کاٹے، اس کے لیے کھانا پکائے، وہی ماں کی بری لگتی ہے؟ باہر والے کیوں اچھے لگتے ہیں؟ ایک وجہ لکھ لیں. اس دفعہ میں نے اپنے ایک سیشن، ہم نے بک شروع کی بھی ہے نفس السلام ایز اے ٹیچر، ایڈوانس کورس ہے، اس میں بات کی تھی کہ صرف ایک وجہ ہے کہ باہر والے آپ کے بچوں کو توجہ دیتے ہیں، اس لیے وہ آپ سے بہت ادھر جاتے ہیں. آپ خود اپنے بچوں کو توجہ دیں، باتیں کریں، دوستیاں کریں، چھوڑ دیں نصیحتوں کے بٹارے. آؤ کھانا پکاتے ہیں مل کے، چلو برتن دھوتے ہیں، چلو تم جھاڑو لگاؤ میں پوچھا لگاتی ہوں. آپ دیکھیں اسی دوستی میں پتہ نہیں کیا کچھ کر دیں. تو کبھی بھی نصیحت کا دامن نہ چھوڑیں. اللہ کے نبی کو یہی پیغام دیا گیا کہ ہیں یہ ظالم، یہ جابر آپ پہ الزام لگاتے ہیں، لیکن فذکر، نصیحت کرتے رہے. اور یہی چیز ہم نے بھی کرنی ہے اور کرتے رہنا. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد تبدیلی آئے گی، اور ضرور آئے گی. کبھی مایوس نہ ہو. جو آپ کو جتنا دکھائے اس کو اتنی دعا دیں، اس کے لیے اتنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رو کے تڑپ کے مانگے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم یقولون شاعر، کیا یہ آپ کو شاعر کہتے ہیں؟ نہ تربس بھی ریب المنون، یہ اس امید میں کہ آپ کی موت ہے. یہ جو منون کا لفظ ہے نا، یہ موت کے لیے آیا. لٹرلی مکہ والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی دعائیں کرتے تھے، تمنائیں کرتے تھے. قل تربس فانی معکم من المتربصین، ان سے کہہ دیجئے کہ انتظار کرو، ہم تمہارے ساتھ انتظار کرنے لیں. یہاں تک تلاوت سنیں گے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
وقور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناه بحور عين. والذين آمنوا واتبعتهم ذرية بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم.
أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. کیا یہ نابکار کہتے ہیں کہ آپ شاعر ہیں اور ہم تو انتظار کر رہے ہیں ان کے متعلق گردش زمانہ کا. یہ ہے ان کے دل کی باتیں جو اللہ نے قرآن میں رکھ کے ساری دنیا کو جہاں تک یہ پیغام پہنچے گا ان کے دل کے پول کھول دیے. جب دل میں کسی سے بغض ہوتا ہے نا تو اس کی اچھی بات بھی اچھی نہیں لگتی. اللہ کے نبی کی خوبصورت دیں جو اصل میں آپ کی باتیں نہیں تھی حق کا جادو تھا جب لوگوں کے دلوں پہ چڑھتا تو کہتے ہاں جی یہ تو شاعر ہیں باتیں تو بڑی خوبصورت کرتے ہیں بس یہ باتوں ہی کے تو سارے لچھن ہیں. ہم نے دیکھے ایسے بہت میٹھی میٹھی باتیں کرنے والے. بعض لوگ کہتے ہیں میٹھی چھریاں ہیں یہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے تھے یہ شاعر ہے کوئی اور بات نہیں. دیکھیے کبھی غور سے آپ دیکھیں تو صرف حق کو حق مان جائیے آپ کتنا وقت لگے گا. آپ مان لیتے کہ یہ حق ہے سارے دل کے بغض کینے حسد سب پیچھے ڈال کے ایک دفعہ کہہ دیجئے کہ یہ حق ہے ہم مانتے ہیں. ہاں ہم ابھی اس کے لیے تیار نہیں لیکن یہ ہے بہت اچھی چیز. آپ کے سارے جس کو کہتے ہیں کہ مسئلے ختم ہو جائیں گے. جب دیکھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقصد میں اتنے سچے ہیں اور اتنے زیادہ فوکسڈ ہیں تو کیا کہتے تھے جیتے جیتے انہوں نے مری جان نہیں چھوڑنی تو چلو پھر ریب المنون اللہ ان کو موت ہی دے دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا انتظار کرتے تھے. سورۃ توبہ میں ہم نے پڑھا کہ یہ بدو جو ہیں یہ آپ کے بارے میں گردش دوراں کے منتظر ہیں. ان سے کہہ دو کہ یہ ساری گردش تمہارے اپنی پر پڑے گی. لوگ کیا سوچتے ہیں کہ ایک کو مار دیں گے نا تو مقصد ختم ہو جائے گا. ان کو یہ نہیں پتا کہ نبی کی زندگی میں اگر نبی کے ساتھ لگے ہوئے لوگ چند ہزار تھے نا تو نبی کی وفات کے بعد وہ لاکھوں میں بدل گئے. کبھی لیڈرز کو پیچھے کرنے سے مقصد بھی ختم ہوئے. اصل بات یہ ہے کہ حق کی جب کوئی چوٹ برداشت نہیں کرتا تو اس کو پھر اس طرح سے لیتے ہیں کہ ان کو راستے سے ہٹا دو. لیکن ہر رکاوٹ کو ہٹانے کے بعد اور ذرا راستہ کھل جاتا ہے انسانوں کے لیے کام کرنے کا. کوئی چڑ نہیں, کوئی رونا دھونا نہیں, کوئی یہ نہیں کہا کہ ہائے کیا ہوگا, سیکورٹی بلا لو, باڈی گارڈ رکھ لو. بلکہ کیا کہا کل آپ بھی ان کو کہہ دیں کیا تربصوا تم انتظار کرو. فَإِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُتَرَبِّصِينَ بس میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. کس چیز کا؟ تم تو کسی اور چیز کا انتظار کر رہے ہو نا, میری موت کا. میں انتظار کر رہا ہوں تمہاری ہدایت. نبی ہمیشہ دوسروں کی ہدایت کے منتظر ہوتے ہیں. یہ کہا کہ تم میری موت کا انتظار کرو میں تمہاری کا کرتا ہوں. کوئی آپ کو کہ تم مر جاؤ آپ کہتے تم بھی مر جاؤ. نہیں, میں تو انتظار کرتا ہوں کہ اللہ تمہیں لمبی عمر دے اور تم مرنے سے پہلے ہدایت کا مزہ چکھ کے تو دیکھو. تم اس کٹورے میں سے پی کے دیکھو کہ یہ ہدایت پیاری کتنی ہے، اور نہیں ہے تمہارے نصیب میں ہدایت تو پھر میں تمہارے برے انجام کا انتظار کرتا ہوں۔ ایک سچا مومن کبھی بھی کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرتا، کبھی بھی اس کے دل میں اس کے بارے میں کوئی بری چیز نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی مظلوم جب ظالم کو انجام سے دو چار ہوتا دیکھتا ہے تو اس کو اس بات کی تو کم از کم تسلی ضرور ہو جاتی ہے کہ میں حق پہ تھا۔ بس یہی ہے کہ جب کسی کو دین کے نام پہ راستوں سے روکتے ہوئے کوئی دیکھے، پھر اس کو بات میں کسی بھی ایسی چیز میں دیکھے، تو اس کا خوشی نہیں ہوتی کہ وہ مر گیا، بلکہ اس کی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری اس کوشش کو قبول کیا اور ہم اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں موجود ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب لوگ مخالفتوں پہ آ جائیں تو ان کے ساتھ صرف ڈنکے کی چوٹ پہ باتیں نہیں کرنی چاہیے، ایک ایسا جملہ بول دیں کہ جو ان کے لیے کافی ہو، اور اس کے بعد وہ خود ہی سوچ لیں کہ ہم جو مخالفت کر رہے ہیں اس کا نقصان اس انسان کو تو کیا ہونا ہے، ہمیں ہی ہوگا۔ پھر اس کے بعد ان کی عقلوں کو جھنجھوڑنے کے لیے کچھ سوال اٹھائے گئے، اور ہم جانتے ہیں کہ قرآن میں یہ انداز کب اختیار کیا جاتا ہے، جب کسی کو بالکل لاجواب کرنا ہو، جب باتیں کم کر کے ان کے شعور کو بیدار کرنا ہو، تو فرمایا ام تامرہم احلامہ، کیا حکم دیتی ہیں ان کو ان کی عقلیں۔ تامرو کا لفظ عمر سے ہے، احلام حلم سے ہے، حلم حلم عقل کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کی عقلوں نے ان کو اسی بات کا مشورہ دیا ہے کہ کیا آپ کو کبھی کاہن کے، کبھی مجنو کے، کبھی آپ کو شاعر کے، کیا ان کی عقلوں نے بس اتنی بات ان کو سکھائی ہے بحاذا اس بات کا، ام ہم قوم طاغون، یا یہ ہے ہی سرکش قوم، یعنی کیا ان کا نصیب یہی ہے کہ مخالفت ہی کرتے رہے۔ کبھی بھی حق کے راستے میں رکاوٹ بننے کو دل چاہے تو خود کو جھنجھوڑ کے کہے کیا تمہارا یہی نصیب ہے کہ تم حق والوں کی مخالفت ہی کرتے رہو، تم دین والوں کے راستے کے روڑے ہی بنتے جاؤ۔ آپ دیکھیں گے کہ کوئی خود دین پہ آئے نہ آئے، لیکن جو ہی اس کو یہ یقین ہو جاتا ہے نا کہ میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں اور اس کا راستہ روک رہا ہوں، تو میرا تو زیادہ نقصان ہوگا، اس کا تو کچھ نہیں بگڑے گا۔ اس لیے فرما دیا کہ آپ ان کی باتوں کو چھوڑ دیں۔ ایک اور الزام جو آپ پہ لگاتے ہیں، ہم یقولون تقولہ، کیا وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خود ہی اس قرآن کو گھڑ لیا۔ تقول لفظ قول یقول تقویل سے ہے، ابتدا کے معنی میں اپنی طرف سے جھوٹ گھڑ لینا۔ یہی جملہ جو ہے آگے ہم پڑھیں گے سورت قیامہ میں کہ ولو تقول علینا بعض الاحادیث، کہ اگر یہ نبی ہمارے ذمے کوئی بات لگا دیتا ہے تو ہم اس کو اس کی رگے گردن سے پکڑیں گے اور اس کو ہم اس کا مزہ چکھا دیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا یہ آپ پہ یہ الزام لگائیں کہ یہ بس ایسے ہی من کی باتیں کرتے ہیں، دل میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ قرآن کا نام لے کے پیش کر دیتے ہیں۔ اس قسم کا الزام تھا، قبل لا یومنون، ایمان ہی نہیں ہے۔ لا یومنون کے ساتھ سنیں گے آپ کو پڑھانے والوں میں بھی عیب دکھیں گے، پڑھنے والے بھی برے لگیں گے، آپ کو اس کے اندر 100 قسم کے نقص دکھیں گے۔ ایک دفعہ یقین کے ساتھ اس کو پڑھ کے دیکھیں، آپ کے ہر مسئلے کا حل، آپ کے ہر سوال کا جواب، آپ کی ہر الجھن کا شعرات۔ آپ شک میں پڑ گئے نا، آپ کو کسی کو شک پڑ گیا کسی بات میں، مثلاً خدا نخواستہ آپ یہاں آتے ہیں، اللہ نہ کرے کسی کو پڑے اس بڑھاپے میں، آپ تو اب اپنی کلاس کے بڑھاپے میں نا، اس میں سال میں آپ پہنچ گئے قسم کے، بالفرض اگر آپ کو اس وقت بھی شک پڑتا ہے نا اس قرآن، اس دعوت، ہم کیوں کر رہے ہیں، کس لیے کر رہے ہیں، تو آپ گھر بیٹھے نہیں، پھر آ جائیں کلاس میں، پھر اس دن کا بیٹھیں اور اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے میری مدد کر کے کیا جو میرے دل میں شک ہے وہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے۔ ہم میں سے کسی کو نہیں پتا ہوگا، لیکن آپ کو اسی آیت میں سے آپ کے سوال کا جواب خود ہی مل جائے گا۔ دوسرے کو نہیں پتا کہ آپ کس شک کے ساتھ بیٹھے ہیں، لیکن یہ کتاب خود بخود آپ کے دلوں کے شک دور کر دے گی۔ سنتے رہتے ہیں نا، پانی کی طرح گندگی دھلتی جاتی ہے، شک آتے ہیں نکل جاتے ہیں، جو لوگ اس سے کٹ جاتے ہیں نا وہ اپنا نقصان کرتے ہیں۔ آپ سوچا کریں، فکشن بھی تو پڑھتے ہی ہیں نا، فلمیں، ڈرامے، گانے، موویز، کتنا کچھ کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، میں نہیں سواب کی نیت سے سنتی، میں نہیں کسی فائدے کے لیے سنتی، لیکن میں دیکھتی ہوں کہ اللہ کہتا کیا ہے، چلے ان کو ہی دیکھتے ہیں یہ کیا پڑھاتے ہیں، کیا پرکھتے ہیں، چلے ان کی غلطیاں نوٹ کرنے کے لیے سنتے ہیں۔ سنو صحیح، بس ایک دفعہ اس کتاب کے ساتھ جڑے رہو، تم دیکھو گے کہ اس کتاب کے اندر سے تمہیں کتنے ہیرے موتی ملیں گے۔ اور میں سوچتی ہوں کہ اللہ کے نبی کو کتنا دکھ ہوتا ہوگا جب لوگ آپ کے بارے میں یہ باتیں کرتے ہوں گے کہ یہ تو جی خود ہی باتیں کر دیتے، اللہ نے کوئی نہیں کہا، کل نبی کو کہتے تھے، آج لوگ مولویوں کو نہیں کہتے، یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں جی، یہ بس ہی حلوہ کھانے کی باتیں ہیں. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ کو شرم آنی چاہیے ایسی بات کہتے ہوئے. اگر وہ حلوہ کھانے والا اللہ کا ولی ہوا، اللہ کے دین کی دعوت دینے والا ہوا، کل قیامت کے دن آپ کی ساری نیکیاں ایک پلڑ گی اور دوسرے پلڑے میں آپ اس بدگمانی کو لے کے بیٹھے ہوں گے. اس لیے زندگی میں نیت کر لیں، کبھی کسی دین والے کے بارے میں آپ نے برا نہیں سوچنا. اس کا عقیدہ خراب ہے، اس کا رب کا معاملہ ہے، آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ لوگوں کو بدعت کی دعوت دیتے، وہ دیتا ہوگا، آپ محفوظ رہے، آپ اپنے عقائد کی اصلاح کریں، لیکن کبھی کسی کے لیے ایک لفظ نہ بولیں. اس لیے کہ بندے کو بندہ ہی رہنا چاہیے. نبی کے ساتھ جب باتیں کی تو آسمان پہ وحی اتر گئی. آج بھی اگر لوگ بے سوچے سمجھے باتیں کر دیتے ہیں، آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ تو اتنی جرت کرتے ہیں، ایک لفظ نہیں انہوں نے کسی کا سنا ہوتا اور اس کے بارے میں کہہ دیتے ہیں وہ امریکہ کا ایجنٹ ہے، وہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، وہ تو اہل حدیث ہے. اگر کہتے ہو کہ یہ بنا سکتے تو فل یا تو بھی حدیث مثلی، تم بھی لے آؤ ایک ایسی بات. اس بیچارے نے کون سی عربی گرامر پڑھی ہے؟ یہ تو بےچارا امی ہے، اس کو تو ماں کے علم سکھائے ہوئے علم کے سوا کوئی علم بھی نہیں ملا. تو تم بھی بنا لو، تمہارے پاس تو ادیب بھی موجود ہیں، تم بھی بڑے بڑے اسکالرز ہو، تم بھی ذرا ایسی کوئی بات لے آؤ. ان قانو صادقین، اگر سچے ہو. کس بات میں سچے ہو؟ اسی بات میں جو پچھلی آیتوں میں چل رہا ہے کہ یہ شاعر ہیں، یہ کاہن ہیں، اور انہوں نے یہ کلام اپنی مرضی سے بیان کر دیے. تم لے آؤ. ام خلقکم من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا وہ پیدا ہو گئے بغیر کسی خالق کے یا وہ خود ہی اپنے خالق ہیں؟ پچھلی آیتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پہ لگنے والے الزامات کا توڑ کیا، اور اب یہاں سے توحید کی بات ہے کہ تمہیں مسئلہ کیا ہے. کبھی تمہیں نبی کی ذات میں شک ہونے لگتا ہے اور کبھی نبی کے پیغام میں شک ہوتا ہے. تم کہتے ہو کہ ہم نے اس کو نہیں ماننا، اللہ کی عبادت نہیں ماننی، لا الہ الا اللہ کو نہیں ماننا. تو تم کبھی غور کرو کہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت کو ٹھکرا دیا. دیکھیے غور سے سمجھیے گا، بعض دفعہ لوگ کسی انسان کسی نام کے تعصب میں اللہ کے دین کو پیچھے کر دیتے ہیں. بالکل وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں کہ یہ بات دین ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ فلاں انسان کہہ رہے ہیں، فلاں گروہ کے لوگ کہہ رہے ہیں، فلاں جماعت کے لوگ کہہ رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں تمہیں یہ دعوت نہیں پسند نا. اتنا تکبر ہے، اتنا غرور ہے کہ تم لا الہ الا اللہ کی دعوت کو نہیں مان رہے. تم یہ بتاؤ کہ اگر تم اللہ کو خالق نہیں مانتے تو تم خود اپنے خالق ہو. ام هم الخالقون، تم خود کو پیدا کرنے والے ہو. اب یہ خود کو پیدا کرنا اور خدا کا پیدا کرنا کیا ہے؟ یہی ہے وہ باریک نقطہ جو صرف حروف اللہ فرق ہے. آپ لکھیے ذرا اپنے پاس ایک لفظ، خدا پرست. لفظ خدا اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، گاڈ کے نام پہ بھی آتا ہے. اب اس کے پیرلل لفظ نیچے لکھیے خود پرست. صرف حروف علت کا فرق ہے، خدا کے اندر علت لگ گیا اور خود کے اندر واو گر گیا. یاد رکھیے خدا پرستی اور خود پرستی میں صرف اتنا ہی فرق ہے کہ بندہ خود کو اپنا خالق سمجھتا ہے. اور اسی کو تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ جو خود اپنے آپ کو ہی پوجنے لگتا ہے؟ تو جو اللہ کو نہیں مانتا پھر وہ خود کو ہی مان رہا ہے نا. جو اللہ کو بڑا نہیں مانتا وہ خود کو بڑا مانتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم خلق السماوات والارض، کیا انہوں نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو؟ بل لا یوقنون، ہرگز نہیں، بلکہ وہ یقین کی دولت سے ہوں. ان کو اس کا یقین ہوتا کہ اللہ نے یہ سب کچھ پیدا کیا تو کبھی اتنی باتیں نہ کرتے. آپ دیکھیے کہ ہم کسی کے آگے کب جھکتے ہیں؟ جب اس کا کھاتے ہیں. جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے ہم اس کے آگے پر نہیں مارتے. اگر ایک دفعہ یقین ہو جائے نا کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا خالق مالک رازق ہے، تو کیا اتنی نافرمانیاں ہوں، اتنی سرکشیاں ہوں، اتنا دین کے ساتھ بے دینی والا یہ ہمارا ہو، اتنا مجہول انداز ہمارا ہو اللہ کے دین کے بارے میں کہ سب سے لیسٹ پرائرٹی اسلام، سب سے لیسٹ پرائرٹی دین، سب سے لیسٹ پرائرٹی قرآن. جب کچھ نہیں کر پاتے تو اس وقت ہم کہتے ہیں کہ چلو کچھ کر لیتے ہیں دین کے لیے. ہم تب تک کرتے ہیں جب تک ہمارا کوئی مسئلہ نہیں اٹک جاتا. ہمارا وقت بھی دین کو تب ملتا ہے جب ہمارا کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں ہے، ہماری کوئی میٹنگ نہیں ہے، ہمارا کوئی سونے کا موڈ نہیں، ہمارا آج کھانے کا موڈ نہیں، ہمارے کوئی مہمان نہیں آ رہے، کوئی چار چھ مہینے دور دور تک کوئی شادی نہیں ہے، کوئی پانچ چھ مہینے تک کوئی بچہ نہیں پیدا ہونے والا. تب تک تو اللہ ہم تیرے پاس ہیں، اور جب یہ نہیں تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ تو کون اور ہم کون. بل لا یوقنون، پیچھے دیکھیے لا یومنون، یہاں لا یوقنون، یہ درجے ایمان یقین میں ڈھلتا ہے. یومنون بالغیب سے بات جو شروع ہوتی ہے سورہ بقرہ میں, وہ وبالآخرت ہم یوقنون پہ دعا کرے اللہ ہمیں یقین دے دے. اور یقین ایسے ہے کہ جیسے آپ اس پلر کو دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ ہے, یہ موجود ہے, اس سے بھی زیادہ سٹرانگ موجود ہو دل میں خیال کہ اللہ تو ہے, تیرا وجود ہے. اور ایک ایمان والا اپنی زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کے اتنے نمونے دیکھتا ہے کہ اس کو ہر کونے پہ اللہ کھڑا دکھتا ہے, ہر جگہ اس کو اللہ دکھتا ہے کہ اللہ موجود ہے, بالکل موجود ہے. زندگی میں اتنے انیوژل واقعات ہوتے ہیں, ایسے حالات پلٹا کھاتے ہیں, الٹ پلٹ ہو جاتے ہیں, بندہ کہتا ہے اللہ میں تجھے دیکھ رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ تو چھپا ہوا ہے, تو غیب میں, تو میرے لیے غیب نہیں ہے. آنکھیں کھول کے جیئے, صرف آنکھیں کھول کے جیئے آپ, کان کھول کے جیئے, آنکھیں کھول کے جیئے, دماغ سے سوچیں, آپ کو ہر کونے خدرے میں اللہ کی ذات دکھے گی, ہر پتے پہ, ہر پھول پہ, آپ کی تقدیر کے ہر فیصلے پہ, آپ کی صحت پہ, آپ کی بیماری پہ, آپ کو اللہ کی ذات جو دکھے گی کہ کان نہ کا تراخو, گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. اگر ہمیں اللہ نہیں دکھتا نا تو اپنے دل کا علاج کریں, اپنی آنکھیں چیک کروائیں, آئی سائٹ چیک کروائیں, ورنہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں اپنے جلوے رکھے ہوئے ہیں. دنیا کے خزانے دکھتے ہیں, دنیا والوں کی دولت دکھتی ہے, کیا رب کے خزانے نہیں دکھتے؟ امین دہم خزائن ربی کا, کیا ان کے قبضے میں ہیں آپ کے رب کے خزانے؟ خزائن خزانے سے, کیا رب کے خزانے ان کے قبضے میں؟ یہ لات منات عزا یوک یغوث نصر ان کے خزانے میں؟ ام ہم المستیتھرون, کیا انہوں نے ہر چیز پر تسلط جما لیا؟ ایک اور غلط فہمی کا ازالہ. کہتے تھے اگر اللہ نے بنانا ہی تھا نبی تو مکہ یا طائف کے کسی بڑے بندے کو بناتا, کوئی بڑی شیت آتی ہمارے پاس پھر بنتے, کوئی بڑے نام کے سابقے لاکھ کے ہوتے, کوئی مشہور و معروف شخص ہوتا, کوئی فیمس شخص ہوتا, کوئی ٹی وی میں آنے والا, کوئی ساری دنیا میں اس کے نام کا ڈنکا بجتا, پھر آتا تو پھر ہم بھی کچھ سوچتے کہ چلو ہم بھی فائدہ اٹھا لیں. ہم تو ایک ان نون, ایک یتیم مکہ شخص کو کیسے مان لیں کہ جس کا تو کبھی کسی نے نام بھی نہیں سنا, نہ اس کے پاس گھر, نہ اس کی زمین, نہ اس کا بھائی, نہ اس کی بہن, نہ اس کا بیٹا کوئی زندہ بچہ, نہ اس کا باپ. کیا ہمیں ایک ایسے شخص کو مان لیں؟ ہمیں کیا پتا ہمارا سارا کچھ لے جائے. دیکھیے آج بھی بہت سارے لوگوں کو دین سے روکنے والی چیز یہی ہوتی ہے. جب کوئی دین مشہور ہو جاتا ہے نا, شہرت آ جاتی ہے, تو لوگ اس شہرت کی وجہ سے اس دین میں آتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں یہ اسمائے ہوئے لوگ ہیں, یہ کئی سال سے دین کے نام پہ معروف ہیں, یہ ٹھیک ہی بات کر رہے ہوں گے. ہمارے یہاں کہتے ہیں نا یہ تو جی جدی پشتی دین ہے. لو ہماری تو نسلیں اسی دین پہ تھی, اس نام کے ساتھ تو جڑے ہوئے ہمیں اتنے سال ہو گئے. جو ہی کو سچی دعوت آتی ہے جس کو لوگ نہیں مانتے تو لوگ کہتے ہیں ہمیں کیا پتا, ایسے ہی کو ہمارے عقائد کو ہی نہ خراب کر دے. ایسے وقت میں وہ حدیث کہ فتوبہ للغربا, خوشخبری ہے اجنبیوں کے لیے جو اللہ کے نام پہ اجنبی بن گئے, جنہوں نے معاشرے اور وقت کے رواج کو چھوڑ کر اللہ کے دین کی بات مانی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایسی باتیں کر کر کے اصل میں اپنے آپ ہی کو پیچھے کر رہے ہیں. ام لہم سلم یستمعون فی, کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے؟ یستمعون فی, جس پر چڑھ کر وہ خفیہ باتیں سن لیتے. اچھا ایسا اگر کر لیتے تو فلیاتی مستمعہم, اگر ایسا ہے تو لے آئے ان میں سے ہر سننے والا بسلطان مبین, روشن دلیل. اشارہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی کی بات اس لیے نہیں مانتے نا کہ ہمیں کیا پتا اس پہ وہی صحیح آ بھی رہی ہے کہ نہیں, اللہ نے اس کو حکم دیے میں کہ نہیں دیے, تو کوئی بات ہم بھی تو غیب کی سنیں کہ اللہ فرشتوں کو کہہ رہا ہو کہ جاؤ اس نبی کو جا کے پکارو اور اس کی بات سنو اور اس کو وحی دو. اللہ کہتے ہیں کہ یہ آسمانوں کی باتیں سننا چاہتے ہیں نا, تو ان سے کہو کہ ایک سیڑھی لگائیں, ایک دوسرے کے اوپر کھڑے ہوں, سیڑھی پہ پہنچے اور اس کے بعد پھر وہاں جا کے یہ خبریں لے کے آ جائیں کہ یہ ہو رہا ہے, وہاں یہ ہو رہا ہے, یہ نبی ہے, یہ سچا ہے. لیکن ایسا ہو نہیں سکتا, یہ جھوٹے لوگ ہیں, ان کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے. کوئی سلطان نے مبین تو چھوڑے, کوئی سلطان ہی نہیں ہے, کوئی غلبہ نہیں ہے, کوئی دعویٰ نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ جو لفظ آیا نا بھی مسیطر, یہ سطر سے ہے, سین تویرا جو ہماری سطور ہوتی ہے نا, بین سطور لائنز کے بیچ میں لکھنا. سطر کیا ہوتی ہے؟ محافظ اور نگہبان. اگر آپ صرف سطروں کے بغیر لکھنا شروع کر دیں, آپ اپنا لکھا ہوا پڑھ سکتے ہیں؟ آپ سوچیں ذرا, امیجینیشن میں لائیں, ایک پلین پیپر ہے جس میں کوئی لائن نہیں, آپ یوں لکھتے ہیں نا, یہ الگ بات ہے کہ کچھ یوں لکھتے ہیں تو یوں ختم ہوتی ہے لائن, یا یوں شروع کرتے ہیں تو اوپر چلی جاتی ہے, لیکن آپ امیجن کریں کہ ایک لفظ آپ یہاں لکھیں پھر دوسرا یہاں لکھ دیں, دوسرا یوں زگ زیگ لکھیں, پھر بعد میں ایک نیچے لکھیں, ادھر بیچ میں رکھیں, آپ اپنے جملے پڑھ سکتے ہیں. تو ہر سطر آپ کی تحریر کی مسیطر ہوتی ہے, حفاظت کرتی ہے تاکہ اپنا پڑھا ہوا لکھا ہوا خود کم از کم پڑھ تو سکے. تو یہاں یہ لفظ بول کر کیا کہا گیا کہ کوئی چیز ان پر مسلط ہو جو اس کی نگہبانی کرے, ان کے حالات سے خبردار کرے. ان کو خود نہیں یقین آ رہا اس نبی کے نبی ہونے پہ, تو کیا خود اللہ نے ان کو چابیاں دی ہوئی ہیں آسمانوں کی کہ جا کے وہاں پہرے بٹھا کے دیکھیں کہ کس کو رحمت دینی ہے کہ نہیں دینی. بات یہ ہے کہ یقین نہیں. آپ دیکھیے کہ جس چیز کو دل نہیں مانتا نا انسان کتنے بہانے کرتا ہے. آپ کو یہ آیتیں پڑھ کے شاید وہ درد محسوس ہو رہا ہے کہ نہیں جو اللہ کے نبی کو محسوس ہوتا ہوگا اخلاص کے ساتھ دین کی بات کرنے کے جواب میں لوگوں سے سننے والی باتوں کا. پھر ایک اور الزام تھا اس کا جواب دیا, ام لہ البنات ولکم البنون, کیا اللہ کی میری بیٹیاں ہیں تمہارے میرے بیٹے, یعنی ظالموں تمہیں کیا ہو گیا, فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بناتے ہو اور اپنے لیے بیٹی کی خبر سن کے شرم کے مارے منہ چھپا لیتے ہو, غم کے مارے تمہارا رنگ کالا ہو جاتا ہے, جو تمہیں خود نہیں پسند وہ اللہ کو دیتے ہو. یہ بات پیچھے گزر چکی سورت نحل میں بھی اور بات ہوئی تھی کہ اس سے مراد یہ نہیں کہ اللہ کی بیٹیاں نہیں بیٹے بناؤ. سورت مریم میں تو اللہ نے بیٹے کی بات پہ بھی کہا کہ آسمان زمین پہ گر پڑے ان کی اس بات سے کہ اللہ نے نعوذ باللہ بیٹا بنا رکھا ہے. اصل بات یہاں یہ ہے کہ جو تم اللہ کے لیے سوچتے ہو اپنے لیے نہیں پسند کرتے, تمہارے باٹ فرق ہے اپنے لیے اور دوسرے کے لیے, اور جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ اللہ کے لیے کرتے ہو. آپ ذرا اس آیت کو اپنے حالات پہ لے کر دیکھیں, عموماً ہم اللہ کے لیے کیا پسند کرتے ہیں, جو اپنے لیے کرتے ہیں وہ رویے وہ چیزیں. عموماً اللہ کے نام پہ ہم کیا دیتے ہیں, ہم اللہ کے نام پہ کون سا وقت دیتے ہیں, ہم اللہ کو عموماً کیا ٹوٹی کرسی دے ہو جا کے مسجد میں کچھ رکھ لیں گے اینٹیں اور بیٹھ جائیں گے, انہوں نے تو بھائی جمعہ ہی پڑھانا ہے, انہوں نے تو نمازیں پڑھانی ہیں, اب ان کو کیا کام ہے کچھ صحیح کرسیوں میزوں کا, آج ہے یہ سوچ کے نہیں. اپنے گھر اپنے دعوت اپنے مہمان اللہ مہمان کا فرق دیکھ لے, اپنی زندگی کے اندر جو معاملات ہیں اس کو اور اللہ کے معاملات کو دیکھے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگ اللہ سے لیتے ہیں اور اللہ ہی کے لیے وہ کرتے ہیں جو ان کو اپنے لیے پسند نہیں. ایک اور الزام, ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون, اے نبی کیا آپ ان سے کوئی اجرت مانگتے ہیں, بس وہ اس کی چٹی کے بوجھ سے دبے جا رہے ہیں, یعنی کیا آپ ان سے چندہ مانگتے ہیں, کیا آپ ان سے اپنی ذات کے لیے کچھ مانگتے ہیں کہ لوگوں مجھے دو, کچھ کھانا دو پینا دو کپڑے دو, کوئی مجھے سونا چاندی دو میرا گھر بنا دو, کوئی میرے لیے تم انتظامات کرو. بتاؤ کبھی اس نبی نے تمہارے سے کچھ اپنی ذات کے لیے کہا کہ تم اس کی روز روز کی فرمائشوں سے تنگ آ کر اس سچے دین سے منہ پھیرے ہوئے ہو, کوئی ایک تو بتا دو وجہ. کبھی کسی وقت انہوں نے یہ کہا ہو, یہ وہ شخص جس نے تمہارے لیے اپنی زندگی کو بے آرام کیا, حالانکہ ان کا وہ بے آرام ہونا نہیں تھا, حرا میں تین تین دن جا کے رہتے تھے, ایسے ہی چلے جاتے ہوں گے. ہم تو صرف ایک رات اپنے بستر سے دور ہونا ہم کہتے ہیں نیند نہیں صحیح آئی تھکن ہو گئی. اللہ کے نبی نے اپنے دن کا آرام اور رات کی نیند کس کے لیے قربان کی, پیسوں کے لیے کی, پیسے چاہیے تھے ان کو, اوور نائٹ کرنا تھا, شفٹنگ کرنی تھی, اب ایک پیسہ کما لیا اب ایک اور کما لیں. بہت سارے ایسا کام کرنے والے, دین والے ایسا کام نہیں کر سکتے کہ وہ پیسوں کے لیے کام کرنے والے بن جائیں. تمہیں غم کیا ہے, کیا تم سوچتے ہو کہ اس شخص کو تم اس لیے بدنام کر دو گے کہ یہ تم سے کوئی پیسے مانگ رہا ہے, بڑے نادان ہو, تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تم اللہ کے نبی کے ساتھ جو معاملہ کر رہے ہو اس کا تمہارے ساتھ حشر کیا ہونے والا ہے. یہاں جو لفظ مغرم پیچھے بھی پڑا تھا سورت کہف میں, غریمہ سے وہ مال جو جبرن ادا کیا جائے, اس کو اپنی زبان میں آپ کہہ سکتے ہیں ٹول ٹیکس یا جرمانہ ہر جانا. اور مسک کلس اسکل سے ہے, کسی پر بھاری بوجھ لاد دینا. ایک ہوتا ہے حمل, تو اسکل کیا ہے, حملہ ثقیلن, یعنی بھاری بوجھ, بہت بھاری بوجھ. مسکل وہ شخص ہوتا ہے جس پر بھاری بوجھ لاد دیا گیا ہو کہ تم افورڈ ہی نہیں کر سکتے اس کے پیسوں کو, اس کی فیس کو, اس کے تقاضوں کو, تو اس لیے تم اس کی مخالفت کرتے ہو. بات ایسی, اور آپ دیکھیں ہر آیت عام سے شروع ہو رہی, کیا اور جواب کوئی نہیں ہے کہ نہیں نہیں ایسا نہیں, تو اس کا مطلب یہ کہ ان کے شعور کو بیدار کیا جا رہا ہے. امندہم الغیب فہم یکتبون, کیا ان کے پاس غیب کا کوئی علم ہے بس وہ لکھتے جاتے ہیں. کیا غیب کا علم, جس کے نتیجے میں وہ اس رسول کی نبوت کا انکار کر دیں, اس کی تعلیمات کو جھٹلا دیں. اگر کوئی ایسا ثبوت کوئی دلیل مل گئی ہے نا ان کو تو لا کے وہ پرچہ ہمیں پکڑا دیں کہ یہ ایسے ہی جھوٹا نبی بن کے آ گیا، کوئی اس کو اللہ نے نہیں بھیجا، کوئی ان کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کیا، یہ اپنی مرضی سے یہ سبھی کچھ کر رہا ہے۔ ام یریدون کیدا، کیا وہ رسول خدا سے کوئی فریب کرنا چاہتے ہیں؟ تو سن لیں کہ فالذین کفروا ہم المکیدون، تو وہ کافر خود ہی اپنے فریب کا شکار ہو جائیں گے۔ ایک اور غلطی، دار الندوہ میں بیٹھے باہمی مشورے کرتے تھے، منصوبے تیار کر رہے تھے کہ اس دین کی مقبولیت کیوں ہوتی جا رہی ہے، یہ ہر آئے دن دن دگنی رات چگنی ترقی کیوں کر رہا ہے، ان کی محفلیں بکثرت منعقد ہونے لگ گئیں، رات یہ تک ان کی باتیں ہوتی ہیں، آخر سوچیں تو صحیح۔ کمروں میں بیٹھ کے یہ میٹنگز کر رہے تھے، اللہ نے پورے یونیورسل چینل میں یہ آیت کھول دی کہ یہ آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، ان کو بتا دو کان کھول کر سن لو، میرے دین اور میرے رسول کے خلاف تمہاری کوئی سازش کامیاب نہیں ہوگی، تمہاری ہر سازش تمہارے اپنے اوپر الٹی پڑے گی، تمہاری تباہی اور بربادی کا پیش خیمہ ہوگی۔ جس چراغ کو اللہ تعالیٰ روشن کرے اسے کوئی آندھی بجا نہیں سکتی، جس دین کو غالب کرنے کا ذمہ اللہ نے لیا ہو دنیا کی کوئی طاقت اس کو مغلوب نہیں کر سکتی۔ یہ بس کوششیں چھوڑ دو، بیکار پل نہ باندھو، بند نہ باندھو طوفانوں کے آگے، تمہارے ساری اینٹیں پتھر بہ جائیں گے، تم کبھی کامیابیوں سے ہمکنار نہیں ہوگے۔ تم نبی رحمت کے خلاف جو مکر و فریب کے جال بن رہے ہو اس میں خود ہی پھنس جاؤ گے، جو گڑا تم مسلمانوں کے لیے کھود رہے ہو اس میں خود گرو گے، تم خود ہلاک ہو جاؤ گے۔ ہم المکیدون، جو دوسرے کے لیے گھڑا کھود رہا ہوتا ہے وہ اس میں خود گر گیا۔ ایک موقع پہ ابو جہل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کھڑے کھودے اور اوپر ہلکے ہلکے جیسے چھال ڈال دیتے ہیں کانٹے یا کچھ، کہ فجر کے لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائیں، کیونکہ نمازیں اس وقت ہوئی بھی تو نہیں تھی فرض، لیکن آپ جاتے تھے نمازوں کے لیے، عبادت کے لیے، تو اس نے اس لیے ڈال دیا کہ رات کے اندھیرے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں گے تو اس گھڑے میں گر جائیں گے اور پتا چلے گا بھی نہیں اور کام ختم ہوگا۔ اب یہ دیکھنے کے لیے کہ اللہ کے نبی گزرے ہیں اور نعوذ باللہ گر چکے ہوں گے، وہ پیچھے پڑچول کرتا ہوا آیا، خود ہی اس کا پاؤں پڑا اور اسی گھڑے میں خود گر گیا۔ ہم المکیدون، کوئی اللہ کی ٹکر نہ لے، بالکل پیچھے ہٹ جائے، راستہ چھوڑ دے۔ آپ دیکھیں تیزی سے جو گاڑی آتی ہے، لوگ کیا کرتے ہیں، جو بھی ڈرائیونگ کرتے ہیں سب کو پتا ہے، راستہ چھوڑ دو، اس کو جانے دو۔ ایک دفعہ آپ تیز گاڑی چلائیں گے نا آپ سب سے آگے ہوں گے، اور آپ تھوڑی آہستہ گاڑی چلائیں گے نا آپ سب سے پیچھے ہوں گے، کیونکہ سب راستہ لے جائیں گے آپ سے آگے۔ زندگی کے سفر میں آپ پنپ نہ جاتے، کوششیں تیز کریں۔ آپ کہتے ہیں نہیں سوچ سوچ کے کرتے ہیں، ابھی نہیں، ابھی یہ نہیں کرتے، ابھی ہم وہ نہیں کر سکتے، آپ ساری زندگی معطوب بن کے رہیں گے اگر آپ کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز نہیں ہوں گی۔ کہا کہ آپ ان کو کہیں کہ ہمارے راستے سے پیچھے ہو جاؤ، حق کا بول بالا اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ ام لہم الہ غیر اللہ، یہ اتنا اکڑتے کیوں ہیں؟ کیا ان کا کوئی اور خدا ہے اللہ کے سوا؟ سبحان اللہ عما یشرکون، پاک اللہ اس شرک سے جو یہ کرتے ہیں، جو شرک انہوں نے بنا رکھے نا، لات منات عزا اور جس کے بھی، یہ اللہ ان سب سے پاک ہے۔ یہ کہتے رہے کہ اللہ کے ساتھ اور بہت سارے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُ سَحَابٌ مَّرْكُومٌ، اور اگر وہ دیکھ لیں آسمان سے کسی ٹکڑے کو گرتا ہوا تو یہ احمق کہیں گے کہ یہ تو بادل ہے تہ بتہ۔ اللہ اکبر، اتنی ان کی نظر کمزور ہو گئی ہے کہ اگر آسمان سے ان کے اوپر ایک عذاب کا ٹکڑا ہے، یعنی ان کی ہٹ دھرمی کی کیفیت بیان ہو رہی ہے، کہ اگر آسمان کا ٹکڑا کاٹ کر بھی ان کی ہدایت کے لیے نیچے پھینک دیا جائے نا، کیونکہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہ مطالبہ کرتے تھے کہ نبی تو سچا ہے تو آسمان سے ہم پہ پھر عذاب بھیج۔ بدر کے موقع پہ بھی ابو جہل نے یہی دعا کی تھی نا کہ اللہ ہم میں سے جو سچا ہے اس کی مدد کر، جو جھوٹا اس پہ آسمان سے عذاب بھیج۔ اللہ کہتے ہیں اگر ان کے اس مطالبے کو مان کر ہم ان کے اوپر عذاب کا ایک ٹکڑا بھیجے نا، تو اس وقت یہ تو نہیں کہیں گے کہ آسمان گر رہا ہے، بلکہ کہیں گے کہ یہ تو صحاب مرکوم ہے۔ او کیا خوبصورت کلاؤڈز ہیں، کیا پیارا بادل ہے، یہ تو ایک بادلوں کی گھٹا ہے جو امٹ کر ان کی طرف آ رہی ہے۔ مرکوم کا لفظ رکامہ سے ہے، پیچھے پڑا رکامہ، کہاں پڑا، یاد آتی ہیں آیتیں پچھلی، اب جہاں سے آگے گزرتے ہیں وہ لفظ کہیں آئے تو یاد آ جاتا ہے، سورت نور میں پڑھا تھا رکام، تہ بتہ بادل، کیسے اللہ ان کو چھوٹی چھوٹی بدلیوں میں کر کے، ثم یؤلف بینہم، اور جوڑ جوڑ کے بدلاتا ہے. تو رکمن کیا کہتے ہیں؟ کسی چیز کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر ڈھیر لگا دینا, جیسے ریت کا ٹیلا ہوتا ہے. رقمہ جمع کرنا اور پھر بعض کو بعض کے اوپر رکھ دینا, جیسے کہ گھنا بادل ہوتا ہے. بادل جب سخت گھنا اور تاریک ہو تو اس کو صحاب مرقوم کہتے ہیں, کلاؤڈس کے معنوں میں کالے بادل. ہمارے یہاں کہتے ہیں گھنگور گھٹائیں, کالی گھٹائیں آ رہی ہیں, بہت سخت بادل آ رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں آسمان ان پہ گرے گا, اس وقت بھی نہیں مانیں گے کہ یہ اللہ کی پکڑ ہے, بلکہ کریں گے کیا کہ یہ تو ایک فن ہو رہا ہے, دوسروں کو بلا کے دکھائیں گے, ہو دیکھو ہو سویٹ, کیسے پیارا لگ رہا ہے یہ بادل گرتا ہوا, اور کس طرح سے یہ ان کا معاملہ ہوگا, کریں کیا. اب بالکل آخری آیت ہے, فضا رہوم, چھوڑ دیجئے ان کو, لیف دم, لیٹ دم گو, ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں. کب تک کے لیے؟ حتی یلاقوا یومہم الذی فیہ یصعقون, یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن کو پا لیں جس میں وہ غش کھا کر گر پڑیں گے. چھوڑ دیجئے, ان دلوں میں کوئی تیل نہیں, یہ متعصب لوگ, ان کے دل میں تعصب اتنا بھر چکا ہے, یہ حق کو نہیں قبول کریں گے. آپ جتنے مرضی اچھے بن کے ان کو دکھائیں, آپ ان کو اچھے نہیں لگیں گے. اب ان کو ایک کام کریں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت اہمیت دیتے تھے ان لوگوں کو, عزت بھی دیتے. اسی کا ایک اظہار سورۃ عبس و تولی میں ہم پڑھیں گے کہ ان سرداروں کو دیکھ کر اللہ کے نبی نے اپنے پیارے صحابی میں مخدوم کو پیچھے کر دیا. کوئی بات نہیں, یہ کہاں جائے گا, یہ تو اپنا بھی ہے, اس کو تو ڈانٹ بھی دیں گے تو انشاءاللہ ادھر ہی رہے گا. ان کو بلائیں, اتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عزت دیتے, پروٹوکول دیتے, کبھی کبھی یہ دعوت دیتے, ویسے تو دیتے ہی نہیں تھے, آپ خود بھی پہنچ جاتے تھے صرف ان تک میسج دینے کے لیے. اتنی عزت, اتنی محبت, اتنی امپورٹینس دی, کچھ فائدہ نہ ہوا. اب اللہ کہتے ہیں فزر ہوں, اب ان کو ایک اور طریقے سے دیکھو, اب نظر انداز کرو, ان کو اہمیت دینا چھوڑو. یہ سوچتے ہیں پتہ نہیں کتنے اہم ہیں, ہم ہیں ہی اتنے اچھے کہ اللہ کا نبی ہمیں اتنی عزت دیتا ہے, لہٰذا اب چھوڑو. یہ بہت بڑا عمل کا نقطہ ہے. کچھ لوگوں کی ہدایت کے لیے پیچھے پڑے رہتے ہیں نا, ہر وقت تمنا, دعائیں, آپ تڑپ رہے ہیں, کبھی دعا کبھی آپ کے دل کو دھڑکا لگا ہوا, آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہے, کیا بنے گا. کچھ دیر کے لیے اب چھوڑ دیں ان کو, دل دماغ کی تختیوں سے نیچے پھینکے, کہیں جیسے کیڑے اور حشرات ہیں نا, ویسے یہ بھی ہے میرے لیے, جیسے اللہ کی اتنی مخلوق جلے گی جل جائے, یہ بھی چھوڑ دیں. پھر جب آپ دوسرے کو اپنے دل سے دماغ سے نکالیں گے نا, اس کا لا محالہ نتیجہ آپ کے ایٹیچیوڈ سے پڑے گا. ہم محبت میں کسی کے لیے تڑپ رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ شدت اتنی ہوتی ہے ہم ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. بس ہمیں کسی سے محبت ہے کہ وہ کھانا کھائے, اٹھتے کہیں گے کھاؤ, بیٹھتے کھا لو, یہ بنا دوں, یہ کھائیں گے. ہماری اس محبت سے وہ چڑ جاتا ہے بعض دفعہ, کیونکہ وہ کہتے ہیں شاید اس کو تو عادت ہی ہے. اچھا, اب آپ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ کے دل میں تڑپ ہے نا یہ کھائے, تو آپ اتنا پیچھے پڑے. اب آپ سوچے فزر ہوں, چھوڑو کھاتے ہیں کھائے, نہیں کھاتے, پیچھے کر دیں. آپ جب نہیں کہیں گے نا, تھوڑا پوچھیں گے نا, تو وہ کہے گا یہ پوچھا ہی نہیں آج اس نے, یہ آج کہہ ہی نہیں کچھ رہی, تو وہ منتظر ہوں گے. آپ دن میں چار دفعہ کہتے تھے, آپ ایک دفعہ ہی نہ کہیں گے ہاں لے آؤ کھا لیتے. ماؤں نے اس چیز کو بہت آزمایا ہوگا, جو مائیں بچے کے پیچھے پیچھے لے لے کے پھر رہی ہیں, منہ میں ڈال رہی ہیں, چمچے کھا رہے ہیں, اوگل رہے ہیں, کھا رہے ہیں, تو وہ بچے کبھی بھی نہیں کھا پاتے. اور جو ہی مائیں بے نیاز ہوتی ہیں, وہ بچے خود ہی کھانے لگتے ہیں. چھوڑ کے دیکھیں کیا کرنا ہے ان کو, لگ پتہ جائے گا جس دن, وہ دن ان کے سامنے آئے گا جسے یہ غش کھا کے پڑ جائیں گے. یس اقون کا لفظ جہاں آیا, یہ وہی لفظ ہے جس سے لفظ سائقہ ہے, سواد عین قاف, دو معنوں میں یہاں استعمال ہوا. نمبر ایک, بے ہوش ہو جانا, کسی زوردار آواز کو سن کر عقل کا خراب ہو جانا, اور دوسرا معنی یس اقون کا ماتا ہوتا ہے, مر جانا. یعنی سائقہ لفظ میں ہے ہی موت چھپی ہوئی, اور کتنے کامنلی ہمارے ہاں یہ نام رکھا جاتا ہے. تو سائقہ کے لفظ میں ماتا کا معنی ہے, تو مفسرین کہتے ہیں یس اقون کا معنی ہے یموتون, کہ موت ہی آ جائے ان کو, یہ جب مریں گے تبھی ان کو پتا چلے گا کہ ہم کیا کرتے تھے. سورۃ فاتر آیت 43 میں بھی یہی مفہوم ہے, ولا یحیق المکر السیئ الا باہلہ, کہ مکر سازشوں کا جو ہوتا ہے وہ کرنے والے پہ پڑتا ہے, اس لیے آپ اس کی فکر نہ کریں. یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا, جس روز ان کی فریب کاری ان کے کچھ بھی کام نہ آئے گی, ولا ہم ینصرون, اور نہ ان کی مدد کی جائے گی, بالکل ان کی مدد نہیں ہوگی, یہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو جائیں گے, کچھ بھی ان کی مدد کرنے والا کوئی نہ ہوگا, پھر اس دن ان کو پتا چلے گا. اور پھر آخر میں فرمایا وَلِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ, اور بے شک ظالموں کے لیے ایک عذاب دنیا میں اس سے پہلے بھی ہے. کیا؟ یہ دنیا کا عذاب، یہ دنیا کی زندگی ان کے لیے عذاب بنتی ہے. وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثر اس سے بے خبر ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے ساتھ معاملہ کیا ہونے والا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن تو جو ان کی پکڑ ہونی ہے سو ہونی ہے، اس دنیا میں ان کی پکڑ ہوگی. بالکل وہی بات ہے جو سورت سجدہ آیت 21 میں ہم پڑھ چکے، وَلَنُزِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم ضرور چکھائیں گے ان کو قریب کا عذاب اس بڑے عذاب سے پہلے، شاید کہ وہ پلٹیں. تو یہ ہے وہ چیز جس کی وجہ سے کافر کی زندگی ٹینشن والی زندگی ہوتی ہے. اس جملے کو نوٹ کر لیں، اللہ کچھ گناہوں کے لیے آخرت کا انتظار نہیں کرتا، دنیا میں پکڑتا ہے. کچھ نیکیوں کا اجر دنیا میں ملنا شروع ہو جاتا ہے، اور اکثر نیکی کے بعد تو ایک خوشی اور سکون اور اطمینان، یہ خود ایک نیکی کا انعام ہوتا ہے، لیکن اسی طرح گناہوں کے لیے آخرت کی پکڑ نہیں. میں سوچتی ہوں کہ اب تو ثواب کی نیت سے یا گناہ اور آخرت کرنے کے لیے لوگوں کو قرآن کی دعوت مت دیں، اب لوگوں کو یہ دعوت دیں کہ آپ نیکی کریں، دنیا سے خوبصورت ہو جائے گی، کیونکہ دنیا کی محبت اتنی آ گئی ہے کہ آخرت کی بات بھی کریں تو کہتے ہیں دیکھیں گے جب جائیں گے. جنت کی بات کریں کہتے ہیں دیکھیں گے، ابھی تو یہاں کی جنت بنا لیں. جہنم کی بات کریں کہتے ہیں ہماری تو دنیا جہنم بنی ہوئی ہے. اب لوگوں کو یہ کہہ کر پکارے کہ نیکی کا ڈائریکٹ اثر دنیا میں ملتا ہے، دنیا میں سکون، اطمینان، خوشی. امام ابن تیمیہ کہا کرتے تھے میری جنت میرے دل کے اندر ہے. ان کو لوگوں نے جیل میں ڈال دیا، کہتے تم نے کس جیل میں ڈالا، میں تو خود اپنی جیل میں ہوں، تم مجھے ڈالو جیل میں، میرے لیے میری جیل میری جنت ہے، مجھے دنیا کے دھندے اور کام ختم ہو گئے اور میں اپنے رب کو پکاروں گا. ایمان والا کبھی بھی دکھی نہیں ہوتا، وہ کبھی پریشان نہیں ہوتا، ہر معاملہ اس کے حق میں بہترین معاملہ ہوتا ہے. لیکن اس کے برعکس ان للذین ظلموا، مشرک، ظالم، کافر، فاجر، ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب دون ظالم، اس سے بھی بڑا عذاب. دونا کا معنی سمجھتے نا، ورا کے معنی میں، یعنی اس کے ساتھ ساتھ دوسرا بھی عذاب ان کے لیے موجود ہے. آپ دیکھیے کہ دنیا میں بھی مصیبتیں آتی ہیں، مومن پہ بھی، کافر پہ بھی. حدیث میں آتا ہے کہ مومن پہ مشکل آتی ہے نا، وہ فوراً سمجھ جاتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر یہ مشکل کیوں ڈالی. وہ اپنا محاسبہ کرتا ہے، چیک کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. اس کے برعکس منافق کا حال ہے، میں حدیث پڑھ کے سناتی ہوں، بڑے شور سے سننے کی روایت ہے، ابو داؤد کی روایت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق جب بیمار ہو کر صحت مند ہو جاتا ہے تو اس کی مثال اونٹ کی سی ہو جاتی ہے، وہ نہیں جانتا اسے کیوں رسیوں سے باندھا گیا اور کیوں کھلا چھوڑا گیا. رسی سے باندھنا کیا ہے؟ بیماری، اور کھلا چھوڑنا ہے صحت. اس کو نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہے. ایک روایت میں گدھے کی مثال دی گئی ہے کہ منافق کا حال اس گدھے کی طرح کہ جس کو نہیں پتا کہ مالک نے میرے اوپر جو بوجھ لادا ہے، یہ ناراض ہو کے لادا ہے یا خوشی سے لادا ہے. مصیبتیں بڑی بڑی آتی ہیں، وہ تذکرے کر کر کے گزر جاتا ہے وقت، یہ نہیں سوچتے ہوا کیوں، کیوں اللہ نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا. اس لیے بڑی فکر کی بات ہے، فطرت کے اشاروں کو سمجھیے، قدرت کے اشاروں کو سمجھیے. میں کیوں بیمار ہوئی؟ میں کیوں صحت مند ہو گئی؟ میرے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہوا؟ کسی اور کے ساتھ کیوں نہیں ہوا؟ اور پھر کیوں کہ ہم جسمانی بیمار ہوتے ہیں تو نہیں رکتے، ہم روحانی بیمار ہوتے ہیں تو رکتے ہیں. ہم روحانی طور پہ ڈاؤن ہوتے ہیں نا تو بیماریاں جسمانی بھی ہم پہ غالب آ جاتی ہیں، ورنہ جسمانی بیماریاں کچھ نہیں بگاڑ سکتی اگر بندے کا دل سلامت ہو، روح سلامت ہو. ولیکن اکثرہم لا یعلمون، اکثر نہیں جانتے، اکثریت بے علم ہے، اکثریت لا علم ہے. آپ کیا کریں؟ وصبر، آپ صبر کیجئے. ایسے لگتا ہے کہ ایک روتے بچے کو ماں تسلی دے رہی ہے، آپ صبر کیجئے. کب تک کروں؟ لے حکم ربی کا، اپنے رب کا حکم آنے تک. ایک یہ معنی ہے کہ اپنے رب کا حکم آنے تک صبر کیجئے، اور دوسرا اس کا مفہوم یہ بھی بنتا ہے آپ صبر فرمائیے آپ کے رب کے حکم سے. یعنی صبر بھی آئے گا تو اللہ کے حکم سے آئے گا. جس قوم کو دعوت حق دینے کے لیے اللہ نے آپ کو بھیجا، ان کے حالات سے اللہ تعالیٰ بھی باخبر ہے، آپ کو بھی پتہ ہے یہ اکھڑ مزاج قوم ہے، عقل اور دانش کے چراغ تو انہوں نے گل ہی کر دیے تھے، غور اور تدبر سے کام کرنا ان کی عادت ہی نہ تھی، ہر ترمی ان کی عادت تھی، ہر ممکن کوشش کر رہے تھے اس نور کو بجھا دے، دین حق کی شمع کو گل کر دیں، آپس میں مشورے، کہیں نجوا، کہیں کچھ، آپ بے فکر ہو جائیں، کیونکہ فَإِنَّكَ بِعَيُنِنَا، بلا شبہ آپ ہماری نظروں میں ہیں، آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کے اوپر ہماری نظریں لگی نہیں ہیں، ہم نے آپ کو تنہا تھوڑی چھوڑا ہے، آپ ان کی نظروں سے گرے ہوئے گرنتے رہے، آپ ہماری نظروں میں. کتنی تسلی کی بات ہے. دشمنوں کی دشمنی، خالفوں کی مخالفت، اور تکذیب کرنے والوں کی تکذیب کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَإِنَّكَ بِعَيُنِنَا، آپ ہماری نگاہوں میں، مطلب یہاں یہ کہ آپ ہماری حفاظت میں، اور یہ مطلب ہے کہ ہمیں آپ کے حال کی خوب فکر ہے، بس آپ باتوں کی فکر نہ کریں. دیکھیے مثال ہے، صرف بات سمجھنے کے لیے، اللہ کے لیے تو کوئی مثال نہیں، نہ ہم دے سکتے ہیں نہ کوئی لے سکتا ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ بعض خواتین کا مزاج بڑا سخت ہوتا ہے، عادت ہوتی ہے ان کو ہر وقت بولنے کی، ٹوکنے کی، روکنے کی. اب وہ ہر ایک کو ٹوکتی ہیں، تو بہو آئی گھر میں اس کو بھی ٹوک دیا. اب جو گھر کے بچے ہوتے ہیں نا، بیٹے بیٹیاں، ان کو پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ ماں کی عادت ہی ہے. اب شادی ہوئی، میاں آئے، دیکھا نئی نویلی دلہن، آنکھیں سوجی ہوئی ہیں، کچھ بولی نہیں بےچاری، وہ فوراً سمجھ جاتے ہیں، کہتے ہیں فکر نہ کرو، مجھے پتا ہے امی نے کچھ کہہ دیا، بس ان کی تو عادت ہے، تم کچھ نہ کرو، صبر کرو، مجھے پتا ہے تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور یہ وہ چیز ہوتی ہے جو اتنا سا جملہ سن کے بعض دفعہ عورتیں پھر اسٹرانگ ہو جاتی ہیں، شوہر کیا کر لے گا. اللہ کی ذات جس کو کہتی ہے فَإِنَّ کبھی آئیو نینا، کبھی آپ دین کے لیے بڑے بے قدرے ہوئے ہوں، بڑی نہ قدری کی ہو کسی نے آپ کی، یا کسی نے مقام کو نہ پہچانا ہو، یا آپ کا حق نہ دیا نا، اس وقت آپ اس آیت کو آنکھوں کے سامنے رکھیں، فَإِنَّ کبھی آئیو نینا، آپ کی یہ تکلیفیں، آپ کا یہ صبر، آپ کی یہ برداشت، ہمیں سب پتہ ہے، ہم آپ کی مدد کریں. لیکن اللہ کی اس مدد کو لانے کے لیے آپ کریں کیا؟ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، اور پاکی بیان کیجیے اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے، تعریفیں کریں آپ، اللہ کی تعریفوں کے گنگائیں، حِينَ تَقُومُ، جب آپ کھڑے ہوتے ہیں. کب کھڑے ہوتے ہیں، کہاں کھڑے ہوتے ہیں، اس کی بہت ساری تفسیریں. نمبر ایک، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، دعائے استفتاح میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک، تو یہ سبح وہاں کی تسبیح ہے. دوسرا موقع، جب نیند سے بیدار ہوں، صبح اٹھے، کیا پڑھتے ہیں آپ؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل، سے سورت کے آخر تک، سورت آل عمران کی آخری 10 آیتیں. یا اس وقت ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، یہ دوسرا اٹھنا ہوتا ہے. تیسرا موقع، جب بھی کسی مجلس میں سے اٹھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی کسی مجلس میں بیٹھے، قیل و قال ہو، ایسی باتیں، گوسپ، اس کی بات، تم نے کیا کیا، کدھر سے لیا، کہاں سے بنایا، عورتوں کی تو یہی باتیں ہوتی ہیں نا، بےتکی باتیں، کی فوراً اٹھو تو پڑھ لو سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ترجمہ کیا ہے؟ پاک ہے تو اے اللہ، اور تیری تعریف کے ساتھ میں گواہی دیتی ہوں کہ تیرے سوا کوئی اور نہیں، الہ، تجھ سے بخشش طلب کرتی ہوں اور تیری طرف پلٹ کے آتی ہوں. تو لہذا یہ سن ابی داؤد کی روایت ہے، یہ دعا پڑھنا اس سے مراد ہے. کیسے موقع میں یہ پڑھ لیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ، اور رات کے بھی کچھ حصے میں اس کی تسبیح کریں. اس سے مراد ہے قیام اللیل، تہجد. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمر بھر یہی معمول رہا کہ آپ یہ پڑھتے تھے. اور کب پڑھے؟ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور اس وقت بھی جب ستارے ڈوب جائیں. ستارے کب ڈوبتے ہیں؟ فجر کی دو سنتیں مراد ہیں اس سے، لکھ لیجئے. من اللیلی میں فَسَبِّحُ تہجد ہے، اور اِدْبَارَ النُّجُومِ سے فجر کی دو سنتیں. نوافل میں سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حفاظت کرتے تھے. ایک روایت میں آتا ہے کہ فجر کی دو سنتیں آپ کو دنیا و ما فیہا سے بہتر لگتی تھی، پسند تھی، یعنی دنیا اور اس کی ہر چیز سے پیاری لگتی تھی. یہ صحیح بخاری کی روایت کا خلاصہ ہے. تو بتا کیا چلا کہ جب لوگ مخالف ہوں، جب آپ کے کام رکے ہوئے دکھیں، جب آپ کی باتیں ہوتی ہوتی رک جائیں، کھڑی کھڑی ہونے لگیں، کچھ ایسے حالات چلے، اتنا اللہ کے ساتھ تعلق جوڑیں. دیکھیے اللہ کے راستے میں پیش آنے والی مشکلات پر صبر کرنا کوئی آسان کام نہیں. بڑے بڑے لوگ کے دل ہل جاتے ہیں، جگر کہتے ہیں نا پانی ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے میدانوں سے بھاگ جاتے ہیں، جب آفتوں پہ آفتیں آتی ہیں، مصیبتوں پہ مصیبتیں ٹوٹتی ہیں، بڑے بڑوں کے قدم اکھڑتے ہیں، حق کے راستے میں جب اچھا وقت گزر ہوتا ہے نا تو سب خوش ہوتے ہیں، ایک تو ترقی ہو رہی ہوتی ہے، شہرت ہو رہی ہوتی ہے، کام کرنے کی خوشی ہو رہی ہوتی ہے، ساتھ جو کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کے دل بڑے جڑے ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو مبارکیں دیتے، آنکھوں میں چمک، خوشی، مبارک، ہاں ہاں کر رہے ہوتے ہیں. اس کے برعکس جب کبھی حق کے راستے میں کوئی برا وقت آئے، آتا ہے، اگر بدر آتی ہے تو حد بھی آتی ہے زندگی میں، اب اس وقت میں ایک تو نقصان بڑے ہو رہے ہیں، ساتھی کٹ کٹ کے مر رہے ہیں، ایک طرف مال غنیمت جا رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے، ایک سب سے بڑا غم کیا ہوتا ہے کہ آپس میں پھوٹ پڑنے لگتی ہے. اس ویکینڈ میں ہم نے غزوہ احد پڑھی ہے، میں حیران تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے قرآن میں ایک ایک چیز کھول کے بیان کر دی. تو مخالفتوں میں سب سے بڑا غم کیا ہوتا ہے کہ کام کرنے والوں میں پھوٹ پڑ جاتی ہے، ذمہ داری لینے کو ہی نہیں تیار ہوتا کہ یہ میرا فیصلہ تھا یا اس کا تھا، ہر ایک کنی کتراتا ہے، اور ذرا اس فیصلے میں خیر پڑ جائے ہر بندہ اس کے ساتھ اپنی کوئی نہ کوئی ایسوسی ایشن کر دیتا ہے. اللہ نے صحابہ کرام کا کردار کھول کے دکھا دیا کہ جتنا بڑا صدمہ پہنچا، 70 لوگ مارے گئے، لیکن کہا کہ یہ نہ کہو کہ یہ کہاں سے آئی، کہہ دو یہ اللہ کا حکم تھا. تو پتہ کیا چلا کہ ایسے وقتوں میں تسبیح اللہ کے ساتھ تعلق کے بندے کو بہت فائدہ دیتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بڑی پیاری روایت سے ہمیں بتایا کہ اگر رات کو سوئے سوئے شخص کی آنکھ کھل جائے، کبھی آپ کی کھلی ہے؟ ایسی آنکھ کھل جاتی ہے بلا شبہ، پتہ ہی نہیں ہوتا کیا کرے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، والحمد للہ وسبحان اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. فرمائیے دعا پڑھے، اس کے بعد وہ جو دعا مانگے وہ قبول ہوگی، اور اگر وضو کر کے دو نفل پڑھ لے تو اس کی وہ نماز قبول ہوگی. یہ بخاری کی روایت ہے، یا کسن المسلم میں کروٹوں کی دعا ہے. سبحان اللہ، کیا دین ہے کہ کروٹ بدلنے کی بھی دعا ہے، دعا دل کی پکار ہے، کیسے بندے کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیتی ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ یہ جو تسبیحات کے اوقات تھے، ایک اور معمول تھا آپ کا، خطبہ دیتے وقت پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرتے تھے. آج بھی آپ علماء کرام کے درس سنتے تھے، وہ کہتے ہیں حمد و ثنا کے بعد. ہاں عربی میں آپ سنیں کبھی کسی کا تو کہتے ہیں اما بعد، اما بعد کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے بعد ہم اب اس بات کو شروع کرتے ہیں. تو اس سے ذکر کی وسیلت، اللہ کی یاد کی محبت پتہ چلتی ہے، اور اسی سے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے سورت کو پورا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں بھی اپنی یاد کو اتنا بھر دے کہ ہم اس کے بعد کوئی چیز ادھر ادھر سے دینا، ہر مشکل میں آپ کے پاس جو چیز ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے. کبھی معاملے مشکل ہونے لگے، ناممکن ہونے لگے، سیدھا اللہ کا در کھٹکھٹائیں، آپ دیکھیں گے کہ غیب سے راستے بننے لگیں گے. اور کبھی مخالفتوں کے ڈر سے حق کا ساتھ نہ چھوڑیں. جو ڈائیورشن نیچے سے ایک سنگل نقطے شروع ہوتی ہے، ہلکا سا ڈاؤٹ، ہلکا سا شک، وقت کے ساتھ وہ ہمیشہ پھٹتا ہے. جیومیٹری میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دو لائنیں آپ ان کو کئی 100 میٹر کی بھی لمبی کھینچتے تھے، یہ کبھی دوبارہ ملیں گی نہیں. تو جہاں سے پارٹ ہوتا ہے وہیں سے جوڑ دے. ایک دفعہ یہ پارٹ کھل گیا، ہر آنے والا دن فاصلے بڑھاتا ہے. یہ فاصلے بڑھتے ہیں تو پھر جو شروع میں ہلکے ہلکے اختلافات سے لوگ ہٹتے ہیں نا، وہ بعد میں دن بدن دور سے دور ہوتے ہیں. وہ اختلاف بھی بعض دفعہ ختم ہو چکا ہوتا ہے، وہ غلط فہمی بھی دور ہو چکی ہوتی ہے، وہ کسی کی اگر طرف سے کوئی بدگمانی تھی، پروپیگنڈا تھا، وہ بھی دور ہو چکا تھا، لیکن راستے الگ سے لگی ہوتے ہیں. کیوں؟ کہ یہ فطرت کا اصول ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کبھی حق سے نہ ہٹیں، کتاب سے، قرآن سے ہمیں کوئی چیز نہ ہٹائے، اور ہم ساری زندگی مرتے دم تک قرآن اور سنت کے ساتھ جڑے رہیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.
فذکر فما انت بنعمۃ ربک بکاہن ولا مجنون ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرون أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم.
قرآن حياتي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جی ڈیئر سسٹرز کیا فیلنگس ہیں اس سورہ کے ساتھ کہ بہت کم ٹائم رہ گیا ہے 27th پارہ سٹارٹ ہو گیا ہوا ہے اور سورۃ طور بہت خوبصورت سورت جی اور ذہن میں رکھیے گا کہ انشاءاللہ تعالی اگست میں آپ لوگوں کی تکمیل بھی ہے اس کے لیے ابھی سے اپنی فیلنگس ایز اے پریزنٹیشن ریکارڈنگ میں جو بھی آپ کر سکتے ہیں لازمن ابھی سے تیار رکھیے گا کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہمارے پاس کب ٹائم ہوگا کب نہیں ہوگا اینڈ ٹائم پہ ہم کر سکیں گے کیونکہ مشکلات کام ہر چیز ہمارے ساتھ ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے تو پلیز ریڈی رہیے گا ابھی مجھے بتائیں کیا سیکھا آج کی سورہ سے جی آج کی سورہ بہت خوبصورت ہمیشہ کی طرح کیونکہ ابھی ماشاءاللہ دورے قرآن سنتے رہے ہیں ڈیلی کا ایک پارہ اس کا ایک اپنا مزہ تھا اور ابھی جیسے ہم ڈیٹیل کے ساتھ سب کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں جیسے استاذہ جی نے بتایا ہے وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ جی پانچ قسموں کے بعد عذاب کی بات کی گئی ویری گڈ یہ پانچ قسمیں کیوں کھائی اللہ پاک نے کیا مقصد تھا کیا بتانے کے لیے دنیا کی لذتوں پر صبر کی گئے ویلیو ہے جی بالکل اللہ نے پانچ قسمیں کہی ہیں کھائی ہیں کیوں کھائی تھی کیا وجہ ہے یہ ان کا اتنی ڈیٹیل جب اللہ نے یہ بات کر کے پھر جہنم کی مطلب قیامت کی بات کریں تو کیا سمجھ آیا ہے ابھی پوری اس سورہ میں عذاب کی کہانی نو جی سمجھنے عذاب کی کیا لکھا ہے آپ نے ہلناک ہاں ہولناک کی جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے قیامت کی اس کی مطلب ایک پورا ایک سیٹ اپ بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح کا ہوگا. جیسے پتا ہے یہ ڈرامیز موویز ہوتی ہیں یا مختلف قسم کی جو کبھی کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں ایلینز ہیں یہ ہیں, کیونکہ ہم کو پتا ہے جیسے ایک حدیث کا مفہوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا نا کہ شام کے بعد بچوں کو خود بھی گھر پہ رکے رہنا, کیونکہ اس وقت مختلف قسم کی مخلوقات اوپر سے نیچے اترتی ہیں. جب اندھیرا پھیل جائے تو پھر آپ مطلب باہر نکل سکتے ہیں, یعنی شام کا وہ وقت. اس میں دیکھیے حکمت ہے, ہمیں اس میں اتنی زیادہ ڈیٹیل سے نہیں بتایا گیا, لیکن ہمیں ہر چیز کے بارے میں اللہ پاک نے حکمت دی ہے نا جی. یہ لازم ہے کہ زلزلہ بالکل صحیح, اور جنت اور دوزخ کے متعلق کی یہ حقیقت ہے, بالکل صحیح بات ہے. غروب آفتاب, بالکل غروب آفتاب کے بعد. پھر دیکھیں جی جی آلیہ آپ نے کیا کوشچن کیا, جی آپ کا کوشچن کیا ہے, کیونکہ آپ نے لکھا نا کیوں, مجھے یہ بتائیں کیا. جی اچھا دیکھیں, ابھی جتنی صورتیں آپ نے نوٹ کیا ہوگا 20th پارے کے بعد, پہلے آپ کو شروع میں جس مدنی صورتیں تھیں, پھر ساتھ ساتھ مکی بھی چلی ہیں, کچھ احکامات آئے, لیکن جیسے ہی آپ نے 11th سورۃ توبہ, اس کے بعد جیسے جیسے سٹارٹ سورۃ یوسف کی ہے, اور سورۃ بنی اسرائیل, پھر سورۃ کہف, اس کے بعد دیکھیں احکامات سٹارٹ ہو گئے ہیں. ساتھ تھے پہلے بھی, لیکن بہت سختی کے ساتھ بتایا گیا ہے یہ اس میں کیا کیا کرنا ہے, نہیں کرو کیا کیسے, پھر جنت اور دوزخ کا ذکر کیا گیا. اچھا جنت اور دوزخ کا, جی آسمان لرزنے لگے گا اور پہاڑ چلنے لگیں گے. جی یہ ابھی آپ ساتھ ساتھ ابھی آتے جائیں گے صورتوں میں, بار 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 ذکر, جیسے ہمیں ابھی دورے قرآن میں بھی دیکھیں, ابھی تو ٹوٹلی یہاں پہ ذکر آ رہا ہے, یہ پورے دورے قرآن میں نوٹ کیا ہوگا, جیسے انبیاء علیہ السلام کا ذکر بہت زیادہ بار بار آ رہا ہے, جیسے ابھی یہاں پہ زمین آسمان کا, یہ ابھی آگے آتے جائے گا. تو یہ بار بار ہمیں ڈرانے کا مقصد کیا ہے, کیوں بار بار بتایا جائے کہ آسمان لرزے گا اور یہ پہاڑ چلیں گے, اس میں کیا کیا حکمت ہے, کیوں بار بار ہمیں چیزوں کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. جی تنہائی میں بندے پہلے اپنے رب کو فضول باتوں اور فضول کاموں میں الجھنا نہیں چاہیے. ویری گڈ, صحیح بات ہے. جیسے کہتے ہیں اللہ کی پہچان, بالکل صحیح بات ہے, اور حقیقت کہ یہ ہوگا, یہ واقع ہونا ہے, کیونکہ جو چیز ہمیں نظر نہیں آتی ہم آج کل زیادہ سائنس کے روح سے لیتے ہیں نا ہر چیز کو, جی وہ اگر پروف کریں گے تو ٹھیک ہے, لیکن نہیں, اتنی مضبوط چیزیں بھی قائم نہ رہیں گی. ویری گڈ, واقعی دیکھیں, کیونکہ ہم آگے پڑھیں گے کہ یہ پہاڑ یہ میخے ہیں, یعنی یہ کیل ہیں جو زمین کے اندر ٹھونک دی گئی ہیں, اگر یہ نہ ہو تو زمین لرزتی رہے, ہر وقت ہلتی رہے اور ہم اس پہ ایک قدم نہ چل سکیں. جی نشید کے لیے, صحت کے لیے تقوی, صحیح, بس خرابی ہے جٹلانے والوں کے لیے. ویری گڈ, صحیح بات ہے. دیکھیں اس میں ایک اور چیز بھی میرے ذہن میں آ رہی ہے نا, آج کے میڈیم کے لحاظ سے لینے, اپنا موبائل دیکھ لیں, ایک وہ وقت تھا جس وقت ہم صرف خط لکھتے تھے نا, اگر آپ کو بچپن سے اپنے پیرنٹ سے سنا ہو یا سارا, پھر فون پہ چلی, فون پہ جب ہم کال مطلب آؤٹ آف کنٹری کرتے تھے بہت مہنگی ہوتی تھی, دو تین منٹ کی کال بھی ہوتی تھی, پاکستان انڈیا سے ہم نے کرنی ہے تو بہت مہنگی پڑتی, بہت کاسٹلی ہوتی تھی. پھر کارڈ کا سسٹم آیا, آپ دیکھیں نیٹ کا آ گیا نا سسٹم, اس میں دیکھیں اگر آج ہم, ایک وہ وقت ہے جب ہم فون پہ بات کرنا بڑا مشکل ہوتا, فون پہ بات ہوئی, اب ہم آمنے سامنے دیکھ سکتے ہیں, لائیو بات کرتے ہیں, اور اتنا زیادہ ہمیں, تو اگر آج یہ سب کچھ پاسبل ہے اور آگے یہ فیوچر میں سوچ رہے ہیں, میرا ہم ایک کسی میں ذکر ہوا تھا کہ فون کے لیس جو ہے نا ریز کے تھرو تو ایک چیز کو دوسری جگہ ٹرانسفر کیا جائے, اس پہ بھی یہ لوگ جو ہے ایکسپیریمنٹ کیے جا رہے ہیں. جی پروں میں ٹنلز بنانے کے لیے کتنی پلاننگ کرنی پڑتی ہے, بٹ قیامت کے دن یہ پہاڑ چلیں گے, بالکل صحیح بات ہے, اور یہ کیل نکال دیے جائیں گے, وہ چلتے پھریں گے اللہ کے حکم سے, کیونکہ دیکھیں ابھی آگے پڑھیں گے, روئی کے گالوں کی طرح ان کو اڑا دیا جائے گا, قیامت آئے گی, جان لینے کے کافی نہیں, ڈرنا چاہیے, اللہ کا عذاب یقیناً ہوگا. صحیح بات ہے, اس کے لیے ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے, کیونکہ یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے, جیسے ایک مسافر تھوڑی دیر کے لیے درخت کے سائے کے نیچے ٹھہرتا ہے، تھوڑا آرام کرتا ہے اور اپنے سفر کی طرف روانہ ہو جاتا ہے، تو ہم نے اس کو جو ہے مستقل ٹھکانہ نہیں بنانا. ضرور اچھے کام کریں، جیسے ہمیں بار بار سازہ بھی بولتی ہیں، ہم قرآن سے سیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں استعمال کریں آپ کو جو نعمتیں ملتی ہیں ان کو اچھے طریقے سے، کیونکہ اگر آپ کے پاس ایک نعمت ہے اس کو استعمال نہیں کریں تو اس کی بھی پوچھ ہوگی. ضرور استعمال کریں. جیسے میڈیا میں دیکھیں آج کل بڑے بڑے مختلف قسم کے فتوے دیے جاتے ہیں، جی قرآن کے فلاں کے ذریعے یہ موبائل میں اگر ڈیلیٹ کرتے ہیں تلاوہ یا کچھ بھی کرتے ہیں تو یہ آپ کو نقصان دے گا، اس میں آپ کو گناہ ہوگا، اس طرح کی کافی ساری چیزیں آپ کو خرافات ملتے ہیں. اس کے لیے جو ہے ہمیں نالج چاہیے جو ہمارے پاس بہت کم ہوتا ہے، تو اس کے لیے اللہ پاک سے دعا کیا کریں. اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ اس دین کو، اس قرآن کو سمجھنے والے بنائے اور ٹھہراؤ دے، عاجزی دے، انکساری دے. ابھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا فرسٹ ڈے سے دیکھ لیں، فرسٹ پارہ جب آپ نے تفسیر سٹارٹ کی تھی، قرآن کلاس سٹارٹ کی تھی، اور آج دیکھ لیں کتنی چینجنگ آ گئی. آج آپ نے کتنا زیادہ 2017 ہے، کتنا کچھ سیکھ لیے. ضرور اللہ کا شکر ادا کریں اور آگے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے قبر تک اس قرآن سے جوڑے رکھے اور ایمان کی حالت میں ہم سب کو لے کے جائے. جو لوگ اس سے نہیں جڑے، ابھی جیسے ہم نے دورے قرآن کے دوران میں اناؤنسمنٹ کی تھی، ابھی بھی آپ سب سے کہتی ہوں اپنے فرینڈ سسٹر جو آپ کو میں نے سینڈ بھی کیے تھے، دوبارہ سے آپ کو ریسینڈ کرتی ہوں کہ ان کو دعوت دیں. سورہ آل عمران، سورہ البقرہ بھی ابھی سٹارٹ ہو رہی ہے، اور ساتھ میں جو ہے یہ شارٹ دوبارہ سے قرآن ٹو ڈیز کا کلاس جو ہے یو ایس اے کا ٹائم ہوگا تو پاکستان میں ریپلے بھی چل جائے گا، انڈیا میں تو وہ ضرور آپ سب کو اس میں لے کے آئیں. ٹھیک ہے، تو اور بھی بات دیکھیں، تسبیحات ذکر آ رہے ہیں، شروع دن سے آپ سے بات ہوئی تھی، تسبیحات کو اپنی جان بنا لیں. سونا، بیٹھنا، اٹھنا، جب آپ صبح شام کے اذکار، جی مجھے بتائیں صبح شام کے اذکار پڑھ رہے ہیں، پڑھتے ہیں، کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، یہ تھوڑا سا مجھے اپنی اپڈیٹ دیں، کیونکہ جب آپ صبح شام کی حفاظت کی دعائیں، سونے کی، بیٹھنے کی جو دعائیں ہیں، گھر سے نکلنے کی، واش روم جانے کی، اگر ان چیزوں کو آپ فالو کرتے ہیں، یقین کریں اللہ تعالیٰ ہر وقت آپ کے ساتھ. ٹو ڈیز والی کلاس ایڈوانس کورس ہے رحول بیان کے نیم سے، نہیں، ایک ہماری 2017 نیو کلاس بھی اسٹارٹ ہو رہی ہے، وہ میں آپ کو انشاءاللہ ابھی دوبارہ سے سینڈ کرتی ہوں. وہ ایک الگ ایڈوانس کورس کا ہوگا، رحول قرآن جو ہے وہ الگ ایک چیز ہے. یہ جو آپ کو بھی جو اسٹارٹ ہو رہی ہے نا، یہ ہماری یہ سبیل جو نا 2017 کلاس اسٹارٹ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ اسٹارٹ ہوگی الگ سے. جو ایڈوانس کورس ہے وہ ہمارے ساتھ اسٹارٹ ہوتے رہتے ہیں، جیسے ہی کوئی کلاس کمپلیٹ ہوتی ہے ساتھ اس میں ایڈوانس کورس ہے، جو اسٹوڈنٹ ہمارے کام کمپلیٹ کر چکے تھے وہ بھی ہم اسٹارٹ کریں، کیونکہ آپ لوگوں کا ان شاء اللہ تعالیٰ ہوگا. جی سبیل جو نا ویکینڈ کلاس جو ابھی یہ بھی ان شاء اللہ ان کی بھی ابھی تکمیل ہے، اگست میں نہیں، جو ہماری 2014 کی کلاس ہے اس کے بعد ان شاء اللہ وہ بھی ویکینڈ پہ بھی کلاس اسٹارٹ ہو جائے گی ان شاء اللہ، وہ بھی آپ کو ہم اپڈیٹ ساتھ ساتھ دے دیں گے. ٹھیک ہے، تو ابھی ایسا ہے ایک منٹ بس ابھی لیتی ہوں، پھر ہم ان شاء اللہ دیکھ لیتے ہیں. کوشش کریں دوبارہ سے ایک دفعہ اپنی جو ہے اپنے گروپ لیڈر سے رابطہ کریں، ساتھ میں دوبارہ سے آ جائیں واپس اپنے فارم میں، گروپنگ کریں اپنی اسائنمنٹس. پلیز آپ سب سے ریکویسٹ ہے جن کے رہ گئی ہیں آن ٹائم جو ہے کمپلیٹ کر لیں، ٹائم ہے آپ کے پاس کیونکہ آپ کو ملے گا، کیونکہ اگر ہمارا نیا کلاس بھی اسٹارٹ ہوتی ہے تو ان شاء اللہ آپ کو تھوڑا سا ٹائم دیا جائے گا کہ ساتھ میں اپنے جو اسائنمنٹس وغیرہ کمپلیٹ کریں. ٹھیک ہے، اور اپنی جو ہے تکمیل کے لیے لازمن جو ہے آپ لوگ ریڈی رہیں. جی ابھی آپ کو اس لیے سلولی سلولی بھیجا تھا، ابھی آپ کو بھجوا دیں گے. ٹھیک ہے، ایک دو دن میں ان شاء اللہ جو ایڈمنس ہے وہ آپ کو 26 پر ابھی آپ کو سینڈ کر، وہ اس لیے سلولی بھجوایا جا رہا تھا کہ آپ آرام سے ایک کر لیں پھر دوسرا کر لیں، تو وہ آپ کو 26 ابھی ہم بھیج دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو ابھی آپ ایسا ہے 15 منٹس کی بریک لے لیں، اس کے بعد ہماری تجوید کے بعد ان شاء اللہ ہم نئی بک کتاب و توحید اسٹارٹ کریں گے. واٹ یو ڈو فار تکمیل، آپ پریزنٹیشن سینڈ کر دیں، اپنی آڈیو ریکارڈنگ سینڈ کریں، کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن لازمن کریں. یہ ابھی سے جو بھی آپ لوگ ریڈی ہیں پریزنٹیشن کے لیے، کیونکہ یہ پورا ہول قرآن ہم ایک وہ کوزر بند کرنے کے برابر ہے، جو بھی آپ سے ہو سکتا ہے آپ انڈیویجل بھی اپنی آڈیو سینڈ کر سکتے ہیں وہ بھی کریں، کیونکہ اس کو ہم نا ان شاء اللہ آپ نے جو ہماری ویب سائٹ ہے اس میں آپ کی سیو کر دیتے ہیں، یہ جو پریزنٹیشن بھی ہیں اور آپ کی جو آڈیوز ہیں ہم لوگ سیو کر دیتے ہیں. یہ دوسرے اسٹوڈنٹس کو جو نئے ہمارے آنے والے ساتھی ہیں قرآن کے ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں. تو اس کو ضرور بنائیے گا. ٹھیک ہے, اب انشاءاللہ 15 منٹس کی بریک لیں, اس کے بعد دوبارہ سے ہم کلاس میں آتے ہیں. اپنی نماز پڑھ لیں جس کا جہاں پہ جو ٹائم ہے, فریش ہو جائیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الفتاح الصمد الواحد الأحد الجواد الهادي السيد الشهيد المجيد الحميد القهار النصير الغفار الكبير الجبار القدير الظاهر الباطن الظاهر الغفور
الشاكر الشكور آپ نے پوچھا تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے. اب حضرت یہاں سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ کہیں جانا یا کسی سے بات کرنا یہ بامقصد ہونا چاہیے, بے مقصد ہم بتاتے ہیں. اور خطب جو ہے یہ شان اور قصے کے بارے میں آتا ہے, اہم بات. ہمارے اردو میں اس لیے بڑا پروپیگنڈا ہے, کیا مہم ہے تمہاری, مقصد کیا ہے. ہمارے یہاں جیسے کہتے ہیں
الحفیظ العلیم القابض الباسط جامع الناس الحافظ العظیم الواسع السميع اللطيف الرؤوف الخالق الرازق الرفيق الكريم الكافي الشافي الرزاق الخلاق الحق الحليم مالك الملك 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 المولى الوكيل الأول الجميل مالك الملك الملك المليك المولى الوكيل الأول الجميل الرحيم العالم الحاكم المقدم الأكرم ذو الجلال والإكرام السلام القيوم السلام القيوم المؤمن القوي المتين الحي المهيمن العلي المولى الرحمن المحسن المنان المبين الولي الحي العفو الأعلى الحفي البارئ الغني يا خالقنا يا لعبيدك نرى الدار يا خالقنا يا رب لعبيدك نرى الدار واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني فوق نجاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني فوق نجاتي.
آيات الله حمدتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلات.
آيات الله حملتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلات. قرآني نبض حياتي، قرآني طهاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
إن القرآن لنور يتفجر في جنبات، فعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.
إن القرآن لنور
يتفجر في جنبات، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
إن القرآن أنيس لفؤادي في أزماتي، يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي.
إن القرآن أنيس
لفؤادي في أزماتي، يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي.
قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
معجزة خالدة ما أعظمها من كلماتي، من الرحمن علينا بكتاب الرحمات.
معجزة خالدة ما
أعظمها من كلماتي، من الرحمن علينا بكتاب من رحمات.
قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
آيات الله حمدتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي.
الله حمدتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.
إن القرآن لنور
يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي،
في قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
إن القرآن أنيس لفؤادي في أزماتي، يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي.
إن القرآن أنيس
لفؤادي في أزماتي، يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني طوق نجاتي، قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
معجزة خالدة ما أعظمها من كلماتي، من الرحمن علينا بكتاب من رحماتي.
معجزة خالدة ما
أعظمها من كلماتي، من الرحمن علينا بكتاب من رحماتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
Thank you. الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا حقا تعبدا ورقا لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل لبيك إله الحق لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح أمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ اور کیسی گزری آپ لوگوں کی بریک عید؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان, اللہ تعالیٰ سب کو عافیت میں رکھے. اور بہترین رمضان گزارنے کے بعد مجھے امید ہے کہ اب سب کی کوششیں جو ہیں اپنی نیکیوں کی طرف بھی اور کلاسز کی طرف بھی بڑھتی چلی جائیں گی. ایسا ہی ہے نا, انتظار بہت ہوتا ہے. یوں لگتا ہے ایک ویک بہت لمبا تھا کہ مومن کو چھٹی کی عادت نہیں ہوتی نا, اور جب بیچ میں چھٹی آئے تو زیادہ مشکل لگنے لگ جاتی ہے. لیکن الحمدللہ یہ سفر اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمیشہ چلتا رہے, اس میں استقامت دے. اور بارک اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو واپس آنے کی توفیق دی, شیطان کے شر سے بچایا. کہ جب بریک آتی ہے تو پھر شیطان بھی حملے زیادہ کرنا شروع کر دیتا ہے, سستی ڈال دیتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے. اور آج پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کے بعد ایک اور نعمت دی کہ ہم اپنی کلاس میں بھی آئے, اور آج ان شاء اللہ تعالیٰ ہم نئی بک کتاب التوحید شروع کریں گے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ ہم اپنے دین کو سنت کے ساتھ اور فقہ کے ساتھ سمجھ رہے ہیں, اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ بہت ساری آسانی کرتے جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ شروع کرتے ہیں کتاب التوحید چیپٹر 1 سے استاذہ جی کے ساتھ. پہلے انٹروڈکشن وغیرہ ہوگا اور پھر آگے انشاءاللہ تعالیٰ اس کتاب کو لے کے چلیں گے. اور آپ لوگ اب تجوید کی پریکٹس آج خود کیجئے گا. ان شاء اللہ تعالیٰ ہم یہ تھرو آؤٹ لیسن ہی کتاب التوحید کا لیں گے. اور کل آپ کی سسٹر عائشہ کے ساتھ تجوید کی کلاس ہوگی, تو آپ اس میں ریڈی رہیے گا. اس طرح پریکٹس کیجئے کہ اگر وہ آپ لوگ کو آپ سے سننے کے لیے کہیں تو آپ بالکل بھی ہیزیٹیٹ نہ کریں, ہاتھ نہ ریز ہینڈ نہیں کرتے جب, تو پھر مشکل ہوتی ہے تو پہلے سے پریکٹس کر کے رکھیے گا انشاءاللہ تعالی. تو شروع کرتے ہیں کتاب التوحید. آپ لوگ اپنے نوٹس کے لیے بھی ریڈی ہو جائیں, انشاءاللہ تعالی آپ کو بک کا لنک بھی دیا جاتا ہے, اور جن کے پاس بکس ہیں وہ اپنی بکس کو کھول لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. قال الله تبارك تعالى في القران المجيد بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. سورۃ یوسف کی آیت نمبر 39 ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک سوال کرتے ہیں انسانوں سے, اور وہ کیا بہت سارے متفرق رب بہتر ہیں یا وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟ یہ ہے وہ سوال جو ہم سب کے اس موضوع پہ بات کرنے کی دلیل بنتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانی ذہنوں کو بیدار کیا یہ کہہ کر کہ کیا تمہیں ایک خدا چاہیے یا زیادہ چاہیے. آج جو کتاب ہم شروع کرنے والے ہیں اس کا نام ہے توحید کے مسائل, کتاب التوحید. توحید کیا ہوتا ہے اس لفظ کو سمجھ لیتے ہیں. توحید کا وعدہ واو ہا اور دال ہے, یعنی روٹ کیا ہے واو ہا دال. اسی سے لفظ واحد بنتا ہے, اسی سے لفظ احد بنتا ہے, اور اسی سے وحدت کا لفظ ہے, وحید کا لفظ اسی سے ہے. وحید یا واحد اس ہستی کو کہتے ہیں جو اپنی ذات اور اپنی صفات میں اکیلی اور بے مثال ہو, اور یہی ہے وہ لفظ جس کا تذکرہ سورۃ الاخلاص میں قل هو الله احد اللہ الصمد میں آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے, اکیلی ہے, نہ کوئی اس جیسا ہے اور نہ وہ کسی جیسا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھنے کے لیے قل هو الله احد کا ترجمہ بھی بہت فائدہ مند ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو الله احد, کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد, اللہ تعالیٰ سب سے بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد, نہ اس نے, لم یلد ولم یولد, نہ اس نے کسی کو پیدا کیا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. ولم یکن لہ کفواً احد, اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے. ایک موقع پہ مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ جس ذات کی تم پوجا کرتے ہو تمہارا جو خدا ہے وہ کس چیز سے بنا, کیونکہ ان کے بت یا تو مٹی اور پتھر اور چونے کے بنتے تھے, کوئی نہ کوئی مادی چیز ہوتی تھی جس کو سامنے رکھ کے پوچھتے تھے. تو ان کا خیال تھا کہ اللہ کے نبی بھی ایسے خدا کی پوجا کر رہے ہیں, تو کہا اس کا حسب کیا ہے, وہ کیا کھاتا ہے, کیا پیتا ہے, کس نے اس سے وراثت پائی, اس کا وارث کون ہوگا. تو اس پہ یہ صورت نازل ہوئی تھی کہ قل هو الله احد اللہ الصمد. تو سوال کا جواب کیا ہے کہ اللہ کی ذات اس جیسی کوئی ذات نہیں. ہم جس دین اسلام کی بات کرتے ہیں اس میں بہت سارے اعمال کرنے کی ہمیں اعمال کرنے کا حکم دیا گیا. اس وقت ہم دین کے بارے میں بہت ساری چیزوں کے بارے میں خلط ملط ہیں. دین کہاں سے شروع ہوتا ہے, کہاں سے ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ ہم اپنے اس سلسلے میں اس چیز کو ملحوظ رکھیں گے جس کی کڑی اس وقت کتاب التوحید کو پڑھنا ہے. ہم میں سے ہر ایک نجات چاہتا ہے نا, قیامت کے دن اللہ کی رضا سے جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے. یہاں ایک چیز نوٹ کیجئے گا کہ جنت میں جانے کی دو بڑی بنیادیں, ان کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا, جس میں پہلی چیز ایمان ہے. اور دوسری چیز عمل صالح. ایمان سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی ذات پر ایمان لانا. کیسا ایمان؟ جیسا وہ ہے، جو اس کو لائق ہے، اس کے ناموں، اس کی صفات کو اسی طرح محسوس کرنا جیسے کہ وہ ہوگا، جو وہ ذات ہے اس کو ویسے ہی ماننا. بس اگر ہم کہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، مگر کیا ایمان لاتے ہیں؟ کہ یہ فلاں اسٹیچو جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ریپرزینٹ کرتا ہے، یا سورج جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ایک پریزنٹیٹیو ہے، تو ہم نے اللہ کو نہیں مانا. یہ ایسی ہے جیسے کوئی اپنی ماں کو کہے کہ میں آپ کو مان، قرآن پاک میں سورۃ الانعام کی آیت 100 میں ہے. 100 آپ صرف نمبر نوٹ کریں اور بعد میں آپ اس کا ترجمہ خود بھی لکھیں گے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ أَمَّا يَصِفُونَ. لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک بنا رکھا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو جنوں کو پیدا کیا ہے. اسی طرح بعض لوگوں نے بے جانے بوجھے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بنا رکھی ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ پاک اور بالاتر ہے ان باتوں سے جو یہ کرتے ہیں. اسی طرح دوسرا جو غلط نظریہ اللہ کی ذات کے بارے میں تھا، وہ اس دور کے نصارہ کا تھا. نصارہ کیا ہے؟ جن کو آج کے دور میں ہم کرسچن کہتے ہیں. وہ کیا کہتے تھے؟ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اور اسی طرح تیسرا گروہ یہود کا تھا، وہ کہتے تھے کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. ان دونوں کے اس نظریے کا ذکر سورۃ توبہ کی آیت 30 میں آتا ہے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصارہ نے کہا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں. کیا یہ بات درست ہے؟ نہیں. ذالک قولہم بافواہہم، یہ تو ان کے منہوں کی باتیں ہیں، یعنی جو دل چاہتا ہے یہ اس کو کرنے لگتے ہیں. یزاحون قول الذین کفروا من قبل، یہ تو اپنے سے پہلے کافروں کی مماثلت کرتے ہیں، یعنی ان کو فالو کر رہے ہیں، ان کو کاپی کر رہے ہیں. قاتلہم اللہ انا یوفقون، ان پر اللہ کی مار، یہ کہاں سے دھوکہ کھائے جاتے ہیں. ایسے تین باطل نظریات کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کے بھیجا، اور چاروں طرف لوگ شرک میں مبتلا ہو چکے تھے. ہم سب کے لیے یہ بات بہت دلچسپی کی ہونی چاہیے کہ جب دنیا بنی، سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں سب لوگ اللہ کو ایک مانتے تھے، اس کی وحدانیت کے، اس کے واحد ہونے کے پیروکار تھے، اس نظریے کو مانتے تھے. اس کے بعد پھر کچھ دور ایسا گزرا کہ جس میں کچھ نیک لوگ تھے، وہ یکے بدیگرے دنیا سے دنیا میں رہے تو بہت نیک تھے، اچھے کام کرتے تھے. جب ان کی وفات کا وقت آیا تو شیطان لوگوں کے پاس آیا، کہنے لگا کہ دیکھو کل تک تم برے کام کرتے تھے، اس کے باوجود تم کیوں بچتے تھے اللہ کے عذابوں سے؟ کیونکہ تمہارے بیچ میں فلاں 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 نیک لوگ رہتے تھے. آج بھی یہ سوچ ہے، بعض لوگ نیک لوگوں سے صرف اس لیے بھی سلام دعا رکھتے ہیں کہ ذرا مشکل کوئی پڑی تو ان سے دعا کرا دیں گے، ان کی موجودگی، ان کو کھانا کھلا دو تاکہ ہمارے گھر میں برکت ہو جائے، اچھا ان کی دعا لے لو تاکہ ان کی دعا سے ہماری بیماریاں دور ہو جائیں. یہ ہر دور میں لوگوں کا خیال رہا کہ انسانوں سے فائدہ اٹھانا. اب اس کو جب آپ بڑھاتے جاتے ہیں نا تو یہی چیز شرک میں آ جاتی ہے. اگر ہم ساتھ ہی ساتھ دیکھتے جائیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایک ماننے، کیونکہ اب جب ہم کہتے ہیں نا اللہ ایک ہے تو ہم کہیں گے ہم سب مانتے ہیں اللہ ایک ہے. یعنی جتنے لوگ اس ہال میں موجود ہیں، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا آپ شرک تو نہیں کرتے، کیا آپ واقعی مواحد ہیں، کیا وہ جو پہلی دلیل ہے جنت میں جانے کی ایمان اور اللہ پر ایمان کیسا کہ وہ ایک ہے اور اس کی صفات کے ساتھ اس کو ماننا، کیا آپ اس کو مانتی ہیں؟ تو میرا خیال ہے ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میں نہیں مانتی. سچ ہے؟ کوئی ایسا ہے تو ہاتھ کھڑا کرے جو یہ سوچے کہ میں شرک کرتی ہوں. توحید یا اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کا اپوزٹ چیز کہہ لیں شرک. شرک کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے اختیارات کو لے کے کسی دوسرے کو دینا. ٹھیک ہے، تو اس ٹاپک میں جو ہمارا دو تین دن تک چلے گا ہم دیکھیں گے توحید کی میں شرک کی. اور یہ اتنا اہم ٹاپک ہے، اس وقت آپ سب کے دل کی کیفیت کیا ہونی چاہیے کہ کوئی آپ کو کہہ دے، دنیا کی مثال دے دیتی ہوں، مثلا آپ اس شہر میں رہتے ہیں، ایک دم خبر آتی ہے، کوئی اعلان آتا ہے یا ٹی وی پہ یا کہیں کہ ایک بہت مہلک یعنی بڑی ڈینجرس قسم کی بیماری پھیلی ہے اور اس کے جرمز اور اس کی یہ ہیں، تو آپ لوگوں میں سے جو یہ پریکاشنز لے لیں گے وہ تو سروائیو کر جائیں گے، ادروائز باقی سب چند دن کے اندر مر جائیں گے. ذرا سوچیے ایک لمحے کے لیے، اگر ایسی کوئی کال آئے تو ہماری کیا کیفیت ہوگی، ہم کیا چاہیں گے، آپ بتائیے. جی اگر کوئی ایسی بات آ چیز آپ کو سیکھنی اتنی لازم ہے کہ اگر آپ نے نہ سیکھا تو اس کے بعد بس آپ ایک ویک کے اندر فلاں بیماری کی وجہ سے مر جائیں گے، تو آپ کی کیا پرائیورٹی ہوگی؟ جی آپ بتائیں. جی پوری کوشش کریں گے سیکھنے کی، کیونکہ موت ہے. چلیں آپ اس کو چھوڑیں، یہ تو اپنی زندگی اور موت کی بات ہے. آپ کو جہاز میں بٹھاتے ہیں، آپ فرسٹ ٹائم ایروپلین میں بیٹھی ہیں اور وہ آپ کو 5-6 منٹ کی ایک مووی دکھاتے ہیں یا کچھ پریکاشنز دیتے ہیں، سیفٹی ٹپس، کیا آپ ان چیزوں کو غور سے دیکھیں گے؟ جو ایک لیفلیٹ پڑا ہوتا ہے جہاز کی پاکٹ میں، سیٹ کی پاکٹ میں، اس کو دیکھیں گے؟ دیکھیں گی نا، کیوں دیکھیں گی، وجہ کیا اس کی؟ جی آپ میں سے کوئی بتائیں، پیچھے سے آپ بتائیے. جی جی جان کا مسئلہ بھائی، خدا نہ خواستہ جہاز کے اوپر نیچے کچھ ہو گیا تو مجھے پتا تو ہو میں نے نکلنا کہاں سے، میں نے کہاں سے بچنا ہے. تو یہ ساری چیزیں سامنے رکھ لیں. اس طرح اور بہت سی مثالیں، آپ کھانا کھا رہی ہیں، کچھ کھانے کے لیے خریدنے جا رہی ہیں، آپ کو شیور نہیں ہے کہ جو چیز آپ لے رہی ہیں یہ پوائزنس ہے کہ نہیں ہے، اس میں زہر تو نہیں ملا ہوا، کیا فوراً کھا لیں گی؟ کوئی بھی آپ کو کوئی چیز دیتا ہے آپ لے لیں گے؟ نہیں لیں گے نا. آپ کے لیے پہلے سے کانشیس ہوں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ان چیزوں کو لے لوں اور میری جان چلی جائے، صحت چلی جائے، مال چلا جائے. بالکل اسی طرح آپ لکھیں اپنے پاس، انسان کے پاس اس کی سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ کہ کل اللہ اس سے راضی ہو اور اس کو جنت دے دے. ہم سب دنیا کے جو فائدے لیتے اور دیتے ہیں نا، ان سارے فائدوں میں ہماری سب سے بڑی پرائیورٹی کیا ہے؟ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اور اگر ہمارے اعمال میں شرک کی ہلکی سی بھی آمیزش ہو گئی نا تو کل اللہ تعالی ہمیں نہیں معاف کرے گا. اس کے دلائل موجود ہیں. جس بندے کے اعمال میں ایک رتی برابر شرک آ گیا اس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. اس کی دلیل موجود ہے, میں چند ریفرنس دوں گی, آپ لکھیں گے بعد میں, آپ اس کا ترجمہ نوٹ بھی کریں تو کرنا چاہیں, کہ اگر کسی کے اعمال میں یا اس کی سوچ میں, اس کے ایکشنز میں, اس کے بولے ہوئے جملوں میں, ہم اس وقت یہاں بیٹھ کے بات نہیں کرنا چاہتی, لیکن ہمارے ہاں معروف و مقبول جو سانگز چلتے ہیں اس میں کئی مصرے ایسے میرے ذہن میں بھی موجود ہیں کہ جو سراسر شرک ہے. ابھی چونکہ آپ نے یہ موضوع سنا نہیں تو ہو سکتا ہے آپ کا ذہن نہیں کھلے گا, لیکن جب آپ یہ ٹاپک پورا سنیں گے تو آپ ان بولے ہوئے ڈائیلاگس کو جو فلموں میں اور موویز میں اور عام زندگی میں ہم اپنے پیاروں سے بولتے ہیں, تمہارے لیے تو یہ کر دوں, تمہارے لیے تو وہ کر دوں اور دس اینڈ دیٹ, تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے تو لفظوں میں بھی شرک ہوتا ہے. ہم تو دوسروں کو دکھانے کے لیے کوئی اچھا کام کرنے لگتے ہیں اور یہ سوچ کے کہ دوسرے اس سے ہم سے خوش ہو جائیں. ہمیں ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور کہیں گے ذرا کسی کے سامنے ذرا اچھی پڑھ لو, اکیلے میں تو چل چلا لو, اس سے بھی شرک ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ یہ چیزیں آپ کو فائدہ دیں گی. جی آپ جی یہ کہہ رہی ہیں کہ آج کل جی یہ کہہ رہی ہیں کہ آج کل نعت کے ذریعے سے بھی شرک پھیلتا ہے. تو دیکھیے اس وقت جو ٹاپک ہے نا, میں آپ امپورٹینس پہ بتا رہی ہوں کہ آپ اور میں اس وقت کتنا اہم موضوع سننے والے, اور جب تک ہم کسی چیز کے بارے میں علم نہیں رکھتے ہم نہیں بچتے. بس اگر ہم یہاں موجود ہیں اور یہاں الیکٹرک وائر کھلا ہو تو ہم اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے نا, کیونکہ ہمیں اس بات علم ہے کہ اس کو ہاتھ لگانا میری زندگی لے سکتا ہے, میری جان نکل جائے گی. لیکن اس کے برعکس چھوٹا بچہ ہو اور اس کو تو نہیں پتا الیکٹرک ایسی چیز ہے, وہ چمکتی ہوئی تار کو اس کو پکڑنا چاہے گا نا, آگ جل رہی ہو, شولہ ہو, فلیم ہو, ہم اس کو نہیں پکڑیں گے کیونکہ ہمیں علم ہے کہ یہ شولہ ہے, یہ ہمیں جلا دے گا, میری انگلی چل جائے گی, لیکن بچے کو نہیں پتا, وہ اس کو پکڑنا چاہے گا. ٹھیک ہے, تو جب بندے کو کسی چیز کا علم ہو جاتا ہے نا تو وہ پھر اس سے بچتا ہے. تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ شرک اتنا بری چیز ہے کہ جس کی موجودگی میں انسان کے عمل ضائع ہوتے ہیں. اس کے لیے آپ ایک آیت جو پڑھیں پڑھ سکتی ہیں, جا کے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 91 ہے, جس کا خلاصہ ترجمہ کیا ہے کہ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور کفر کی حالت میں مرے, ان میں سے کوئی اگر اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے روئے زمین بھر کر بھی سونا فدیہ میں دے تو اسے قبول نہ کیا جائے گا, ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے اور ایسے لوگوں کے لیے کوئی مددگار نہیں. بظاہر دنیا میں ہم لوگوں کی چیریٹیز اور ان کی بہت نیکی کے کاموں کو دیکھ کر یہ سوچتے ہیں کہ اب ان کو بھی جنت میں جانا ہے, اور ہر ایک جنت میں جائے گا وہ کوئی بھی عمل کر لے. یہ غلط موضوع ہے جس میں ہم بات نہیں کر رہے, لیکن توحید کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کی موجودگی میں, اس کی موجودگی جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی, اور جس کی زندگی میں شرک آ جاتا ہے اس کے عمل بھی ضائع ہوں گے. قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس سورت الانعام کی آیت نمبر 88 ہے, اللہ تعالیٰ نے اس میں انبیاء کرام کی ایک جماعت, بڑے 10 سے 12 پیغمبر ہیں غالباً, ان کا نام لے کر فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, کہ اگر انہوں نے بھی شرک کیا تو ان کے عمل ضائع ہو جائیں. یعنی حضرت نوح نے جو 950 سال تک تبلیغ کی تھی وہ ساری ضائع ہو جائے گی اگر یہ شرک کر لیں گے. یعنی پروفٹس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو میرے اور آپ کا کیا حال ہونا چاہیے. تو لہٰذا ہمیں اس پہ بہت زیادہ فکر کرنی چاہیے. کچھ آیتوں کے نمبر نوٹ کیجئے تاکہ آپ اس کو بعد میں اپنے اس ٹاپک کو مزید سمجھنے کے لیے بھی پڑھ سکیں. سورت الانعام, سورت زمر کی آیت 65 کو آپ دیکھیں گے, اس میں شرک کی بات ہے. سورت شورا آیت 213, پھر سورت مائدہ آیت 72, اور سورت نساء آیت 116, اور سورت توبہ 113. اور اگر آپ قرآن پاک کی آیتوں کو جمع کر لینا تو قرآن پاک کی آیات میں سے اکثر آیات, یعنی ایک بگ اماؤنٹ, یعنی ایک بہت بڑا حصہ صرف لوگوں کو توحید سکھاتا ہے. جی
جی میں دوبارہ بول دیتی ہوں, آپ لوگ ٹکے جو رہ جائے اپنے ساتھ والے کو تنگ نہ کریں, ٹھیک ہے, کوئی خسر خسر نہ کریں, چھٹ جائے اس کی جگہ چھوڑ دیں, ٹھیک ہے. آج پہلا دن ہے, آپ کو ٹائم لگے گا, کوئی بات نہیں. کچھ چیزیں نہ سمجھ آئیں تو یہ سوچ لیں کہ جو سمجھ آ گئے وہ بھی تو ہے نا, تو انشاءاللہ بعد میں اور گروپنگ میں آپ لوگ اپنے گروپ لیڈرز کے ساتھ آپ کی وہ ہیلپ کر کے آپ لوگ اس کو میک اپ کریں گے. میں آیتوں کے نمبر دوبارہ بول دیتی ہوں, اور یہ تو صرف چند آیتیں ہیں نا, ہنڈرڈز اینڈ ہنڈرڈز آیتیں ہیں جو توحید سکھاتی ہیں. مکہ کے 13 سال تک 3 سبجیکٹ پڑھائے گئے تھے, توحید یعنی جس میں اللہ کو ایک ماننے کی بات تھی, دوسرا آخرت ہیئر آفٹر یعنی مرنے کے بعد کیا ہوگا, جنت اور جہنم, اور تیسرا تھا رسالہ, رسالت, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا. تو ہمارے صراط مستقیم کورس کی بھی یہی ترتیب ہے. انشاءاللہ جو بریک کے بعد آپ کا آخری سبجیکٹ ہوگا جس میں ہم تفصیل دیکھیں گے, تو اس میں ہم اسی ترتیب سے چلیں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ سب سے بیسک ہے. مثال ہے کہ اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ جی آپ نیل پالش لگا کے نماز نہ پڑھیں, تو یہ سیکنڈری ایشو ہے. اس سے پہلا ایشو کیا ہے کہ آپ اللہ کو ایک مانتی ہیں کہ نہیں, تو شرک کی امیزج جو ہے وہ انسان کے اعمال کو ضائع کر دیتی ہے. سورۃ آل عمران کی آیت 91, سورۃ انعام آیت 88, سورۃ زمر 65, سورۃ شورا آیت 213, سورۃ مائدہ آیت 72, سورۃ نساء 116, سورۃ توبہ 113. یہ چیزیں آپ اپنے ریفرنس کے لیے نوٹ کریں گے, کل کی گروپنگ میں آپ لوگ اس پہ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. پھر بہت ساری احادیث بھی ہیں, 2-3 احادیث آپ کے سامنے رکھ کے پھر انشاءاللہ ڈسکرپشن پہ چلوں گی. پہلی روایت جو ہے یہ مسند احمد کی ہے, حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 10 نصیحتیں کی, 10 انسٹرکشنز دی کہ کیا کام تمہیں کرنے. تو پہلی چیز جو تھی وہ کیا, لا تشرک باللہ شیئاً وان قتلت او فرقت, کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اگرچہ تم قتل کر دیے جاؤ یا جلا دیے جاؤ. یعنی اتنا بھی کوئی ظلم کرے کہ اگر دیکھو تم اللہ کے ساتھ کسی ایک اور کو نہیں مانو گے تو میں تمہیں قتل کر دوں گا, پھر بھی اجازت نہیں ہے اس کی کہ شرک کیا جائے. اور اس کے بعد آگے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا, کوئی جلا دے, کوئی کٹا دے, کیونکہ جب لوگ اللہ کے ایک بننا اللہ کی طرف آنا چاہتے ہیں نا, تو اس کے نتیجے میں ظلم کی حد ہو جاتی ہے. لوگ اس کو پسند ہی نہیں کرتے کہ لوگ واقعی ایک اللہ کے بن جائیں اور اس کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑیں. پھر اسی طرح صحیح مسلم کی ایک روایت ہے, آپ نے فرمایا کہ 7 یعنی 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے ڈرو, یعنی وہ چیزیں جن سے انسان رکشن کا باعث بنے گی. اور اس میں آپ نے پوچھا, پہلی چیز لوگوں نے کیا پوچھا کیا, تو آپ نے فرمایا کہ یہ چھوٹی چیز نہیں ہے. ہم بڑے آرام سے کہتے ہیں سو کہ شی از مائی فرینڈ نو پرابلم, اف شی سیز دیر از 2-3 گاڈز نو پرابلم, مائنڈ یور بزنس, ڈونٹ ٹاک اباؤٹ ریلیجن. یہ جملے کب بولتا ہے انسان, جب اس کو خود نہیں پتا ہوتا کہ اصل اسلام دین ہے کیا. تو لہٰذا شرک انسان کے لیے ہلاکت کا سبب ہے. اور ایک تو بڑی ہی خوبصورت روایت ہے مسند احمد کی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے اور بندے کے گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہے جب تک بندے اور رب کے بیچ میں حجاب نہ ہو. 8-9 تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ حجاب کا کیا مطلب ہے, بیریئر, رکاوٹ, پردہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ حجاب کیا ہے کہ انسان مرتے دم تک شرک میں مبتلا ہے. یعنی جو مشرک ہوتا ہے نا, جو شرک کرتا ہے, اس کے اور اللہ کے بیچ میں ایک بیریئر آ جاتا ہے, اور بیریئر آ گیا تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے اپنے ذمے کو اٹھا لیتا ہے. اور شرک کی موجودگی واقعی انسان کے لیے بہت زیادہ ہلاکتوں کا سبب ہوگی. 2 شخصیات کا ذکر آپ کے سامنے کروں گی, ایک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب, اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے, باپ بن کے پالنے والے, اسلام کے لیے اتنی قربانیاں دی کہ 3 سال تک ایک کھاٹی میں بند رہے. انشاءاللہ سیرہ کلاس میں آپ یہ بھی سیکھیں گی کہ وہ کیسا مشکل دور تھا, لیکن شرک تھا. اللہ کو تو مانتے تھے لیکن اس کے ساتھ دوسروں کو بھی مانتے تھے, اور اسی پہ ان کا انتقال ہو گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرتے دم پہ ان کے ڈیتھ بیڈ پہ آپ نے کہا کہ چچا ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیں, اللہ کو ایک مان لیں, تو میں آپ کے لیے اللہ سے سفارش کر دوں گا. لیکن آخری جملے جو ان کے دین زبان سے نکلے وہ کیا تھے کہ میں اپنے باپ دادا کے دین پہ ہوں. کیونکہ ہمیشہ شرک کی طرف جانے سے روکنے والی چیزیں انسان کا اس طرح کا یعنی نسبتیں ہوتی ہیں, محبتیں ہوتی ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب جس شخص کو ہوگا اس کو کیسے ہوگا کہ اس کے پاؤں میں آگ کے دو جوتے پہنائے جائیں گے اور اس کی گرمی وجہ سے اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح کھولے گا اور وہ شخص ابو طالب ہوں گے. اللہ اکبر, ساری زندگی کی نیکیاں ضائع ہو گئیں کیونکہ اللہ کے ساتھ شرک کا. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد حضرت ابراہیم وہ خوش قسمت انسان ہے کہ اس وقت بھی دنیا کے سارے مذاہب جو الہامی مذاہب ہیں وہ اپنا تعلق حضرت ابراہیم سے جوڑتے ہیں, لیکن ان کے باپ بھی جہنم میں جانے کا حکم میں آتا ہے کہ وہ شرک پہ تھے, بت پرست تھے, آئیڈل ورشپر تھے. اور حضرت ابراہیم کی نیکیاں بھی ان کو فائدہ نہیں دیں گی, ان کی دعائیں بھی فائدہ نہیں دیں گی. تو چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ توحید کیا ہوتی ہے اور اس کی کتنی اقسام ہے. پہلی چیز, توحید کی تین قسمیں. پہلی قسم ہے توحید فی ذات, اللہ کی ذات کے اندر اس کو ایک ماننا. نام لکھ لیں, پھر تھوڑی تھوڑی اس کی ڈسکرپشن دوں گی آپ کو. دوسری ہوتی ہے توحید عبادہ, عبادت یعنی عبادت کا حق بھی صرف اللہ کے لیے ہے, یعنی صرف اللہ کی عبادت کی جائے. اور تیسری توحید ہوتی ہے توحید صفات. توحید فی ذات کیا ہے؟ اللہ کی ذات, اللہ کو اس کی ذات میں اکیلا, بے مثال اور لا شریک مانا جائے, اور یہ مانا جائے کہ نہ اس کی بیوی ہے, نہ اولاد, نہ ماں اور نہ باپ, نہ وہ کسی کی ذات کا جز ہے اور نہ کوئی دوسرا اس کی ذات کا جز ہے. اس طرح پہ دیکھا جائے تو یہود, نصارہ اور مشرکین مکہ کے تینوں کے نظریات باطل ہو گئے. آج بھی اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے یا فلاں اللہ کی بیٹی ہے یا فلاں اللہ کے ساتھ کوئی تعلق رکھتا ہے تو اس نے اللہ کی ذات کے اندر شرک کیا. اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے, یہی چیز سکھائی جاتی ہے. اور یہاں اس ذات کے بارے میں ہمارا یہ بھی نظریہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وجود کے ساتھ عرش پہ ہے. کیونکہ آپ یہ چیز آج پڑھیں نا, آپ کسی بھی نئے انسان سے ڈسکس کر سکتے ہیں تو آپ اس کو بالکل ٹو دی پوائنٹ بات بتا سکتے ہیں کہ اسلام اللہ کے بارے میں کیا کہتا ہے, کہ وہ ایک ہے, اکیلا ہے, نہ اس کی کوئی ماں, نہ اس کا باپ, نہ اس کی بیوی, نہ بیٹا. کیونکہ انسانوں کی ضروریات ہیں, ہم انسان دنیا میں آتے ہیں پھر چلے جائیں گے, اللہ کو ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات, اللہ کی ذات کے بارے میں ہمارے ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وجود کے ساتھ, یعنی جو ہمارا وجود ہے اس کے ساتھ آسمان پہ ہے. کہاں؟ ساتویں آسمان کے اوپر, عرش پر. عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اور دوسری بات, اس سے اگلی پوائنٹ یعنی پوائنٹس میں لکھتے جائیں کہ اللہ کا علم اور اس کی قدرت ہر چیز کو گھیرے ہوئے. آیت الکرسی میں ہم پڑھتے ہیں وسیع کرسیہ السماوات والارض ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. اللہ کی ذات آسمان پہ, لیکن وہاں سے اتنا اس کا علم ہے کہ وہ ہمارے دلوں کے حال تک جانتا ہے. ہم رات کو کیا کرتے ہیں, ہم دن کو کیا کرتے ہیں, اس کو بھی اللہ کی ذات بہترین طریقے سے جانتی ہے. ایک باطل نظریہ کیا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے. اس کو بعض دفعہ لوگ حلول کہتے ہیں اور کچھ اس قسم کی کیفیت کہتے ہیں, تو یہ شرک کا نظریہ آ جاتا ہے. اللہ اپنی ذات سے ایک ہے, اکیلا ہے, آسمان پہ ہے, وہاں رہ کے انسان کی سنتا ہے. اگر اس میں کسی نے اللہ کی ذات کے ساتھ کوئی شریک قرار دیا نا, تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہ توحید کے درجے سے نیچے گر گئے. دوسری ہوتی ہے توحید فی العبادہ, اللہ کی ذات جو ہے وہی اس کے قابل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. یعنی ہر قسم کی عبادت کو صرف اللہ کے لیے خالص کرنا, نہ کسی دوسرے کو اس میں شریک کرنا اور نہ کسی اور کو اس میں لینا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ عبادت کیا ہوتی ہے. ہم عموماً ہمارے ذہن میں کیا ہوتا ہے, نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, اسی کو عبادت کہتے ہیں نا. نہیں, عبادت کی بیسیکلی تین ہے لیکن عام معروف دو قسمیں ہوتی ہیں. پہلی قسم کیا ہے عبادت کی, ورشپ کے معنوں میں, پوجا پاٹھ کرنا, پرستش کرنا فزیکلی لٹرلی. جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو اب اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں نا, اللہ کے آگے جھکتے ہیں, لیکن اس وقت تصور میں کسی اور کا کر لینا, سامنے بت رکھ لینا, کسی کی تصویر رکھ لینا, شرک ہو جائے گا نا. جو لوگ آئیڈل ورشپرز ہیں وہ شرک اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی ذات کے بجائے کسی اور کو سامنے رکھ لیا. بعض سورج کو پوچھتے ہیں, بعض آگ کو پوچھتے ہیں, بعض سانپوں کو پوچھتے ہیں. تو ورشپ کے معنوں میں اس کا ذکر سورۃ حمیم سجدہ کی آیت 37 میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون, کہ نہ سورج اور چاند کو سجدہ کرو بلکہ اس کو سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا اگر تم واقعی اللہ کی عبادت کرنے والے ہو. تو لہذا اس میں اگر آپ دیکھیں تو جس نے کسی کی قبر پہ جا کے سجدہ کیا وہ کیا ہوا, عبادت ہو گیا نا. کھڑا ہونا کیا ہوتا ہے, نماز میں ہم قیام کرتے ہیں نا, عبادت ہے نا. اب آپ کسی کے لیے اس نیت سے کھڑے ہو گئے کہ میں اس کی رسپیکٹ کروں. بعض جگہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بزرگوں کے آنے پہ لوگ عزت سے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, کسی کی قبر پہ جا کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کھڑے ہونے سے کیا تو نہیں کرتے. تو کھڑا ہونا بھی تو عبادت ہے. آپ کسی کے مثلا اگر چلے میں آپ کی کلاس ٹیچر ہوں, میں کلاس میں ہوں, آپ سب رسپیکٹ دینے کے لیے مجھے کھڑے ہو جاتے ہیں, اٹس ناٹ الاؤڈ. ہمارے آج کے تعلیمی کلچر میں یہ چیز آ چکی ہے کہ اسکولوں میں جب ٹیچرز کلاس روم میں آتے ہیں تو اسٹوڈینٹ کھڑے ہوتے ہیں. اس قانون کو, اس رول کو بدلنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, آپ بیٹھے ہوئے گھر میں کوئی اندر انٹر ہوتا ہے, آپ اس کے استقبال کے لیے, ویلکم کہنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, موسٹ ویلکم, کوئی حرج نہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کوئی بزرگ آ رہا ہے, آپ اس کی ہیلپ کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, اٹس نو پرابلم. نیت کا فرق ہے نا. آپ ہم دین کا کوئی بھی ریچول جو نیکی سمجھ کے کھڑے ہوں وہی بات ہوتا ہے. اب اس کی کئی مثالیں ہیں جس وقت ابھی میں آپ کو نہیں دینا چاہتی کیونکہ آپ نے ابھی پورا ٹاپک نہیں سنا. ہاں, ہم سننے والے ضرور اپنے ان مذہبی تہواروں یا اوکیجنز یا جو ہم سیریمنیز یا گیٹ ٹوگیدرز کرتے ہیں اس میں غور سے دیکھیں اور سوچیں کہ کون سے کام ہے کہ جس میں ہم عبادت کی نیت سے کھڑے بھی ہو جاتے ہیں بعض دفعہ, پھر کچھ پڑھنے بھی لگتے ہیں. تو یہ سب چیزیں صرف اللہ کے لیے, نہ سجدہ کسی کو اور کر سکتے ہیں, نہ ہم کھڑے ہو سکتے ہیں, نہ رکوع کر سکتے ہیں, نہ قیام. نہ ہم میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے آج روزہ شیطان کے لیے رکھا یا میں نے کسی اور کو خوش کرنے کے لیے رکھا ہے. عبادت کے سارے ریچول اس میں آ جاتے ہیں. اگر ایسا کر دیا تو ہم نے اللہ کی ذات کے اندر شرک کر دیا. یہ ہے پوجا اور پرستش کا معنی. اسی طرح عبادت کا دوسرا ایک معنی کیا ہوتا ہے, اطاعت, سبمیشن, فرما برداری. اس کی دلیل سورۃ یاسین کی آیت نمبر 60 ہے. الم احد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین, اے آدم کے بچوں, کیا میں نے تم کو ہدایت نہ کی تھی کہ شیطان کی عبادت یعنی اس کی پیروی نہ کرنا, وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. تو اطاعت, سبمیشن. اب دیکھیے کتنا رقیق نقطہ ہے, اللہ کے سوا دوسروں کی بات کو اس طرح ماننا کہ وہ اللہ کی مخالفت ہو. مطلب اللہ کا حکم ہے کہ یہ کام کرو اور دوسرا کوئی کہتا ہے اس کام کو نہ کرو, کیا ہو گیا, شرک ہو گیا. کسی دوسرے کی خوشی کے لیے ایسا کام کر لینا جسے اللہ ناراض ہے, آپ نے کیا کیا, اطاعت کر لی کسی کی. قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الطاعت فی المعروف, اطاعت اور فرما برداری صرف معروف کاموں میں. مثلا آپ دیکھیے کہ اگر آپ بچیاں بیٹھی ہیں یہاں اور آپ کے لیے اس وقت سب سے رسپیکٹ فل جو ذات ہے دنیا میں انسانوں میں وہ آپ کے ماں باپ ہے. اسی اپنی سیریز میں ہمارا ایک پورا دن ٹاپک ہی پیرنٹس کے ساتھ ہمارے ریلیشنز کا ہوگا. لیکن اگر پیرنٹس کے اتنے حقوق اور ان کی اتنی رسپیکٹ کے باوجود اگر کسی کے ماں باپ اس کو کوئی شرک کی بات کہیں, کوئی نافرمانی کی بات کہیں, کوئی مشرک ماں باپ ہے وہ کہ چلو فلاں قبر پہ سجدہ کرو, چلو فلاں بزرگ سے جا کے دعا مانگو, یا فلاں جگہ چلو یہ کرو, پوری رسپیکٹ کے ساتھ ہم اس کام کو نہیں کریں گے. روٹ نہیں ہونا, آگے سے شاؤٹ نہیں کرنا, ان کو غلط طلط نہیں کہنا, لیکن وہ کام نہیں کرنا. آپ میں سے جو خواتین شادی شدہ, آپ کے لیے اس وقت سب سے زیادہ رسپیکٹ فل جو ہیں, جن کی بات ماننی ہے, وہ آپ کے شوہر ہیں, ہسبینڈ ہیں. آپ ان کی ہر بات مانیں گے, لیکن ہر وہ بات جو اللہ کے کسی حکم سے ٹکرائے گی, اگر آپ نے وہ اللہ کو ناراض کر کے ان کی مان لی, کیا کروں شوہر نہیں مانتے اور شوہر کو ناراض نہیں کر سکتی, تو یہ کیا ہے؟ شرک فل عبادت. ہم نے اللہ کا حق بندوں کو دے دیا. ٹھیک ہے, پھر اسی طرح اسی کے اندر عبادت کے لفظوں میں ایک تیسرا معنی آتا ہے, بندگی کا. سری بندہ اللہ کے اتنا جھک جائے کہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے غلام محسوس کرے, اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ یہ شرک ہے. اب یہاں آپ ایک سوال لکھیں اپنے پاس, اللہ کے سوا کس کس کی اطاعت یا فرما برداری کی جاتی ہے؟ میں کس کی عبادت کرتی ہوں؟ سوچئے ذرا, سب سے زیادہ تو ہم کس کی مانتے ہیں؟ اپنی مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حی علی الصلاح حی علی الفلاح, اٹھو نماز کی طرف, الصلاۃ خیر من النوم. اب فجر کا وقت ہے, یہ اذان ہو رہی ہے اور آپ اس اذان کو سن کے الارم بند کر کے سوتے رہتے ہیں, آپ نے کیا کیا؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ جی, آپ نے اپنے نفس کی مان لی. نفس کی مانی تو نفس آپ کا خدا بن گیا, آپ نے شرک کیا. یعنی آپ نے فجر کی نماز نہیں قضا کی صرف, آپ نے شرک کیا. اور دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کے سوا جس بت کو پوجا جاتا ہے نا, وہ انسان کا نفس ہے, مائی سیلف. آج کے دور کا کلچر کیا ہے؟ مائی سیلف, مائی اسٹائل, اٹس مائی لائف, اٹس مائی وے, مجھے جو چاہو کرو, جیسا چاہو کرو, ڈونٹ کیئر اباؤٹ ریلیجن. یعنی اس وقت لا دینیت کا جو ایک تصور آ گیا, اس میں سب سے بڑا بت آپ کی اپنی ذات ہے, یو ہیو یور اون چوائس. اسی سے ماں باپ کو ایک بھی ایگزمپٹ کر دیا, ان کے پاس کوئی حق نہیں ہے تمہیں روکنے ٹوکنے کا. بیویوں کو شوہروں کے آگے اس طرح کھڑا کر دیا کہ وہ شوہر کی خدمت کرنے کو تیار نہیں. تو آپ ذرا فیل کریں کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جس کو ہم بہت چھوٹا محسوس کرتے ہیں, یہ کتنی بڑی ہو جاتی ہیں بعد میں. تو اس کو ہم نے اپنے سامنے رکھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کیا میں ایسا شرک تو نہیں کر رہی. سورت فرقان کی آیت 43 میں آتا ہے, ارائیتا من اتخذ الہہ ہواہ, کبھی تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا؟ اب یہ آپ سوال اپنے آپ سے کر سکتے ہیں, ایک دن میں کتنی دفعہ اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے اللہ کا حکم چھوڑتی ہوں؟ اتنی دفعہ ہم سے پھر شرک ہوا. اور کون سا شرک ہوا؟ شرک فی العبادہ. توحید جب ختم ہوئی تو اس کا اپوزٹ شرک ہو گیا. پھر اسی طرح سورت اللہ کی آیت 121 میں, سورت مائدہ کی آیت 44 میں بھی اسی ٹاپک دیکھ سکتے ہیں. تیسری قسم توحید کی ہے, توحید صفات. صفات وہ کیا ہوتی ہے؟ توحید صفات کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ان تمام صفات میں سے جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں, یکتا, بے مثال اور لا شریک مانا جائے, اور اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اس کا انسان اندازہ بھی نہیں کر سکتا. مثلا اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہے؟ کہ وہ سنتا ہے, وہ دعاؤں کو سننے والا ہے. اس میں 99 نیمز آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہترین مثال ہے. ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سمیع ہے, سنتے ہیں نا, اور کیسا سنتے ہیں؟ ہر ایک کا سنتے ہیں. کوئی اونچی بولے, کوئی چھپ کے بولے, پھر سب وقت سنتے ہیں, ہر وقت سنتے ہیں. اس وقت میں یہاں بات کر رہی ہوں نا, آپ میں سے جتنے لوگوں تک آواز پہنچ رہی ہے بس آپ سن رہے ہیں. اس وقت دنیا میں آپ کو تو کتنے لوگ ہیں جو اللہ سے مدعا مانگ رہے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ سب کی ساتھ سن رہے ہیں, ہے کوئی تقابل؟ اب اگر یہ کوئی کہہ دے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ سنتے ہیں ویسے ہی فلاں بزرگ بھی سنتے ہیں, شرک کر دیے. اللہ تعالیٰ کی ایک خوبی ہے, علام الغیوب, غیب کی باتوں کو جانتے ہیں, کل کیا ہونا ہے وہ اس کو پتا ہے. اگر ہم کسی انسان کے بارے میں یہ کہہ دیتے نا کہ اس کو بھی پتا چل جاتا ہے کل کیا ہوگا, یہ تو بڑے پہنچے میں, ان کو آنے والے وقت کی پہلے ہی خبریں مل جاتی ہیں, شرک ہو گیا. فلاں کو تو میرے دل کی بات پتا چل جاتی ہے کہ یہ کیا سوچا ہوا ہے. کئی دفعہ ہم نادانی میں اتنے جملے بول دیتے ہیں, فلاں کو تو فوراً پتا چل جاتا ہے اس کو تو بس ایک دم اشارہ ہو جاتا ہے، یہ تو بڑے پہنچے میں، کوئی نہیں پہنچا ہوا. اللہ جو علم دینا چاہتا ہے وہی ملتا ہے. تو اللہ کی تعالیٰ کی صفت، آپ کہتے ہیں فلاں قبر پہ جاؤ فلاں دعاؤں کو سنتا ہے، اللہ سنتا ہے دعاؤں کو. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں جس میں اللہ کی صفات کسی انسان کو دی جائے، وہ سب چیزیں انسان کو شرک کی طرف مائل کرتی ہیں. جی آپ کیا پوچھ رہے ہیں؟ جی شاباش، اس میں یہ بھی چیز آتی ہے، مستقبل کا حال معلوم کرنا، یہ ہفتہ کیسا گزرے گا. اچھی مثال دی آپ نے شاباش، کہ آپ دیکھیے کہ ایک ہفتہ کیسا گزرے گا کوئی بتا سکتا ہے؟ پھر ہر سال سے پہلے جب نیا سال آتا ہے تو کئی پیشن گوئیاں ہوتی ہیں، اس سال قیامت آ جائے گی، اس سال یہ ہو جائے گا. دیکھیے ایک وہ چیزیں جو سائنسی ٹولز کو استعمال کرتے ہیں نا، مثلا کوئی آپ کو کہہ دیتا ہے کہ جی دو دن بعد سورج گرہن لگے گا، یہ کوئی شرک نہیں ہے. کیوں؟ مشینیں استعمال کی، کسی سبب کو استعمال کر کے اگر ہم کہتے ہیں نا کسی کو پتا چلتا ہے تو وہ اور چیز ہے. مثلا آج کے دور میں الٹرا ساؤنڈ مشین ہے، اور اگر الٹرا ساؤنڈ مشین نے بتا دیا کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ لڑکا ہے کیونکہ مشین نے دیکھ لیا، تو شرک نہیں ہے. ہاں کوئی ڈاکٹر بغیر مشین استعمال کیے بتائے کہ ماں کے پیٹ میں بیٹا ہے یا بیٹی ہے، یہ شرک ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بڑے باریک نقطے ہیں، انشاءاللہ اس کو آہستہ آہستہ ہم دیکھتے ہی جائیں گے. آج کے لیے صرف آپ اتنا ہی ذہن میں رکھیے گا کہ اپنی معمولات میں سے سوچیں، اپنے بولے ہوئے جملوں کو سوچیں، تینوں میں سے کوئی ایک قسم کا شرک تو مجھ سے نہیں ہو رہا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی اتنی بات تو نہیں مان رہے. اللہ کو ناراض کر کے آپ دوسرے بندے کی بات مان لیتے ہیں نا، تو آپ نے شرک کر دیا. ہاں پھر اسی طرح دوسری چیز کہ اللہ کی صفات کسی دوسرے میں ڈھونڈنی، شرک ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح تیسری چیز جو ہم نے دیکھی کہ اللہ کی ذات کو مختلف رکھنا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات انسان کے اندر ہے، حلول کا نظریہ، اور اس میں عجیب و غریب کہانیاں کھڑی ہوئی ہیں. انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس سب چیزوں کے اوپر ہمارا ذہن کھلے گا. سبحان ربی کا رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی مثال کس چیز سے دی ہے؟ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک درخت جس کی جڑیں زمین میں گہری جمی ہوئی ہوں اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہوں، اور ہر وقت اپنے رب کے حکم سے پھل دیتا ہے. یہ سورت ابراہیم کی آیت نمبر 24 اور 25 کا ایک خلاصہ ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والے کو ایک درخت سے تشبیہ دی ہے. چونکہ آج کل ہم توحید، ایمان اور شرک، ان تینوں باتوں پہ بات کر رہے ہیں، آج ہم دیکھیں گے کہ جس بندے کا عقیدہ پختہ ہو جاتا ہے، توحید آ جاتی ہے، تو اس کی زندگی میں اس کے اثرات کیا آتے ہیں. یہ آیت ایمان کی مثال دینے کے لیے بڑی خوبصورت مثال ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک درخت سے ایمان کو تشبیہ دی ہے. تصور میں لائیں، درخت میں کیا ہوتی ہے؟ جڑ، تنا، شاخیں، پتے، پھر پھل آتا ہے نا. دین اسلام کا سرسبز درخت بھی انہی چیزوں سے مل کے بنتا ہے. جڑ کی اہمیت، جڑ کیا ہے؟ ایمان باللہ، یؤمنون بالغیب کی ساری چیزیں جڑ میں آتی ہیں. جتنا انسان کا عقیدہ اللہ کے بارے میں پختہ ہوتا ہے، عقیدہ آخرت پختہ ہوتا ہے، اپنی موت کا یقین ہوتا ہے، جنت اور جہنم کے وعدوں پہ یقین آنے لگتا ہے، جتنا اللہ کی بنائی ہوئی تقدیروں پہ رضا مندی کا اظہار ہوتا ہے، فرشتوں، کتابوں اور رسولوں پر ایمان بڑھتا ہے، اتنا ہی اسلام کا درخت مضبوط ہوتا ہے. کسی کے بھی اسلام میں کوئی کمی دیکھے نا, چاہے وہ کمی اس کے کال میں ہو یا فعل میں ہو یا اس کے مالی معاملات میں ہو یا اللہ کے کلام سے محبت میں نہ ہو, تو اس کی وجہ جڑ میں ڈھونڈنی ہے. عقیدہ اتنی بنیادی چیز ہے کہ جو بندے کو استقامت دیتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جب لوگ اسلام کی طرف آئے بہت آزمائے گئے, اور ان آزمائے جانے والوں میں پہلا نام حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا آتا ہے. غلام تھے, امیہ بن خلف کے غلام تھے. جب مسلمان ہوئے تو آپ کے اسلام قبول کرنے کی بنیاد پہ آپ کو مکہ کی گرمیوں میں پتھریلی زمین پر لٹاتا اور اوپر پتھر رکھتا اور کہتا کہ جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر نہیں کرو گے میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. اس حالت میں بھی بلال کی زبان پہ جو لفظ تھے وہ کیا تھے؟ احد احد, اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے. مارتے مارتے تھک جاتا لیکن بلال کی زبان سے احد کے سوا کچھ اور نہ نکلتا. ایک دن آپ کی ماں کو ہی سفارشی بنا کے لے آیا, وہ بھی مسلمان ہو چکی تھی لیکن انہوں نے اپنے اسلام کا بھی اظہار نہیں کیا تھا. کہا اپنے بیٹے کو سمجھاؤ. آپ سوچئے ماں کے دل پر کیا گزری ہوگی جب بیٹے کو تپتی دھوپ میں پتھریلی زمین پہ پتھروں کے نیچے لیٹا ہوا دیکھا ہوگا. کہنے لگی کہ بیٹا کیوں مار کھاتے ہو؟ اللہ کو تیرے دل کی حالت پتا ہے, جو یہ کہتا ہے بول دے. تو اس بات پہ بلال مسکرائے, کہنے لگے کہ آج مجھے پتا چلا کہ امیہ ہار گیا اور میں جیت گیا. کہا کیسے؟ کہا اگر یہ ہارتا نانا تو آج میری ماں کو میرے سامنے سفارشی بنا کے پیش نہ کرتا. یہ واقعہ آپ نے کئی بار سنا ہوگا. اس وقت اس موضوع کی نسبت سے سوچنے کی بات کیا ہے کہ وہ کون سی چیز تھی جس نے بلال کو مضبوطی دی؟ وہ کون سی چیز تھی جس نے پتھروں پہ بھی بے مزہ نہ ہونے دیا؟ وہ عقیدے کی پختگی تھی, وہ توحید کی معرفت تھی, وہ اللہ کے ایک ہونے کا یقین تھا. ایمان کمزور ہوتا ہے نا تو انسان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اسلام سے پیچھے کھسکنے لگتا ہے, حتیٰ کہ کسی کی بات بھی برداشت نہیں کر سکتا. کسی کی بدلی ہوئی نگاہیں بھی انسان کو اسلام سے پھیرنے کے لیے کافی ہیں کہ نہیں, میں اس روپ میں باہر نہیں جا سکتی, لوگ مجھے دیکھ کے ہنسیں گے, لوگوں کو پتہ چلے گا میں مسلمان ہوں. اور وہ جگہ بھی جہاں ریلیجن کی پوری آزادی ہو, وہاں بھی انسان اپنی اندر کی گرہوں کی وجہ سے اپنے اسلام اور ایمان کا اظہار نہیں کرتا. تو عقیدہ توحید بندے کو مضبوطی دیتا ہے, جڑ مضبوط ہوتی ہے. کوئی درخت کتنا اونچا جائے گا اس کا دار و مدار ہوتا ہے کہ اس کی جڑیں زمین کے اندر کتنی ہیں. ہم سب بون مسلمز ہیں, میرا خیال ہے کہ ہم, میرے گمان کے مطابق اس ہال میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں وہ سب مسلم پیدا ہوئے. پیدا تو سبھی مسلمان ہوتے ہیں لیکن ماں باپ بھی مسلمان تھے. کیا آج ہمارے ایمان کے اندر اتنی گرمی ہے جو ہمیں مشکلات کے وقت جما سکے؟ خدا نہ خواستہ, اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے, لیکن جس تیزی سے دنیا کے حالات بدل رہے ہیں, کل کوئی ہمیں گن پوائنٹ پہ کہتے کہ یا اسلام چھوڑو یا پھر آزمائشیں سہنے کے لیے تیار ہو جاؤ, ہم کس ذہن کے حامل ہیں؟ ہم تو اپنی گاڑیوں میں اپنی مذہبی کتاب تک نہیں رکھتے کہ کہیں خدا نہ خواستہ کچھ مسئلہ ہوا, کوئی چیکنگ ہو گئی تو پتہ نہ چل جائے کہ ہم مسلمان ہیں. ہم تو اپنی ذات پر ایک چھوٹی سی نشانی بھی اسلام کی نہیں رکھنا چاہتے کہ لوگ پھر ہم سیں گے. ہمارے تو حلیے بدلنے لگے, ہمارے تو طور طریقے بدلنے لگتے. کمی کہاں ہے؟ عقیدے میں کمی ہے. حبا بن ارت, قبیلہ خزایہ کی ایک عورت, ام نیمار کے غلام تھے. جب مسلمان ہوئے آگ جلاتی, انگارے یعنی فلیم جو شعلے ہوتے ہیں, کول کہہ لیں, اس کے اوپر لٹا دیتی اور اوپر پتھر رکھ دیتی کہ اپنی جگہ سے اٹھ نہ سکے. لیکن جس شخص اپنی بات سے نہیں ہلے, اپنی قمیض اٹھا کے اللہ کے نبی کو دکھایا کرتے تھے کہ جہاں کوئلوں کے جلنے کی وجہ سے سوراخ ہو چکے تھے, ڈمپس گیپس پڑ چکے تھے, اسی طرح ان کے جسم پر اتنے نشان تھے کہ جب اسلام قبول کرنے کے بعد ایک دفعہ صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ خباب اسلام سے پہلے کی باتیں سناؤ. تو کہا کیا سناؤ؟ بس قمیض جسم سے اٹھا دی اور آپ کی بیک پہ جتنے نشان اور گھڑے تھے اس کو دیکھ کے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا انسان بھی آنسوں سے رونے لگا. اور ایک صحابی تھے وہ کہتے ہیں کہ اتنے گہرے زخم پڑ گئے جائے کہ بچے ان کے اندر انگلیاں ڈال کے کھیلا کرتے تھے. کون سی چیز تھی جس نے نہیں روکا؟ عقیدے کی پختگی. ہم کہنے والے اور سننے والے اپنے ایمان کا جائزہ لیں, ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آپ کہیں گے یہ تو مردوں کی باتیں ہیں, مردوں میں تو حوصلے بہت ہوتے ہیں. تو ایک عورت بی بی سمیہ بنت خبات ابو جہل کی لونڈی تھی, ضعیف العمر تھی, بوڑھی خاتون تھی, لوہے کی زرہ پہناتا, یعنی لوہے کا لباس ایک ہوتا ہے وہ پہناتا, اور دھوپ میں چل چلاتی ہوئی دھوپ پر لٹا دیا جاتا, اور کہا جاتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا انکار کرو. لیکن وہ نہیں ہٹی. ان کا پورا گھرانہ آزمایا گیا. ان کے شوہر یاسر تھے, بیٹا عمار تھا. ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو اس خاندان کو اسلام قبول کرنے کی بنیاد پہ آزمائشوں میں مبتلا دیکھا تو آپ نے کہا صبرن علی یاسر, اے یاسر کے گھرانے والوں صبر کرو, انی موعدکم الجنہ, میں تمہیں جنت کی خوشخبری دیتا ہوں. سب تو شاید الگ الگ جائیں گے جنت میں, تم پورے گھرانے والے ایک ساتھ جنت میں جاؤ گے. عقیدہ انسان کی زندگی پہ بڑے گہرے اثرات دیتا ہے. اسی کا ذکر پھر سورۃ ابراہیم کی اگلی آیت میں بھی آتا ہے کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرۃ. ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ ایک قول ثابت کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں جگہ ثبات عطا فرماتا ہے. تو لہذا عقیدہ انسان کو پختگی دیتا ہے. یہ ہے پہلا اثر, استقامت. ہلکی سی بات روک کے کہوں گی, جب آپ پیج پلٹتے ہیں تو اس طرح پلٹا کریں کہ آواز نہ آئے. علم کی محفل کا یہ ایک ادب ہے, کیونکہ اگر ہمارے آواز کے پلٹنے میں, پیج پلٹنے کی آواز نے ہمارے ساتھ بیٹھنے والے کو سننے سے تھوڑی مشکل ڈال دی تو ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ لکھ لے. گھبرانے کی بات نہیں, لیکن مزید احتیاط کی ضرورت ہے. دوسرا اثر جو عقیدہ توحید انسان کی شخصیت پہ ڈالتا ہے وہ کیا ہے؟ کہ انسان کی عزت نفس اور خودی کا تحفظ ہوتا ہے, سیلف ریسپیکٹ کا خیال آتا ہے. جب انسان در در پہ جھکتا ہے نا تو وہ اپنی نظروں میں ذلیل ہو جاتا ہے. مثلا ہم میں سے ہر ایک اپنی ضروریات کے لیے کسی ایک مرد پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ بچیاں ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ اپنا پاکٹ منی اپنے والد سے لیتی ہوں گی. اگر آپ خواتین ہیں تو آپ اپنے پاکٹ منی اپنے شوہر سے لیتی ہوں گی. کوئی بوڑھی خاتون ہے تو وہ اپنے جوان بیٹے سے لیتی ہوں گی. ایسی ہے نا, آپ بتائیے. ایک سے مانگنے میں خیر ہے, یا بن مانگے وہ آپ کو دے دے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ آپ کی ضرورت ہے, یہ بات درست ہے, یا ہر آنے جانے والے سے مانگنا؟ پہلے میں اور دوسرے میں کیا فرق ہے؟ پہلے میں کی خودی اور عزت نفس قائم رہی, دوسرے میں آپ ذلیل ہو گئے. بیگرز کو دیکھ لیں, چھجک ہی ختم ہو جاتی ہے, ہر ایک کے آگے ہاتھ ہے, تو بھی دے دے, کوئی ایک سکہ بھی ڈال دے تو اس کو لے کے تیار ہے. توحید بندے کی عزت کو محفوظ کرواتی ہے. آپ کے اندر خود ہی آتی ہے، آپ کو انا آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑی اعلیٰ تقویم میں پیدا کیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین تقویم میں پیدا کیا. لیکن ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر وہ نیچوں سے نیچے ہی ہوتا گیا. انسان اسفل السافلین کب ہوتا ہے؟ جب ایک رب کا در چھوڑ کے کئی گھروں کے اندر چل پڑتا ہے. آپ مائیں ہیں، آپ کو اپنا بچہ کبھی اچھا نہیں لگے گا کہ آپ کی دوستوں سے بھی مانگے، آپ کے گھر میں آنے والے مہمانوں سے بھی ویسے مانگے. کوئی بچہ اگر ماں باپ کے سامنے کسی اور سے مانگ بھی لے تو اس مہمان کے جاتے جانے کے بعد ماں کتنا ناراض ہوتی ہے. جب انسان اللہ کے سوا دوسروں سے مانگتا ہے نا، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی انا کو مجروح کرتا ہے. اسی بات کو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہدی کا سر رے نہا لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فشاں لا الہ الا اللہ. تو ہم اپنی زندگی میں اس چیز کو محسوس کریں. اسی کو ایک شعر میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، دلاتا ہے ہزار سجدوں سے آدمی کو نجات. دیکھیں ایک کا بننے میں بڑی لذت ہے. در در کا جو بندہ بھکاری ہوتا ہے نا، ہمارے ہاں تو ایک محاورہ بھی بڑا غلط سے لفظوں میں بولا جاتا ہے نا کہ دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا، یا ایک لفظ بولتے ہیں در در کا بھکاری. تو ایک در پہ لگ جائیں گے نا تو وہ خود ہی ہمیں دے گا. مثلا آپ دیکھیے کہ کوئی کام کرتی ہیں نا خواتین، ہمارے ملکوں میں آپ دیکھیے کچھ خواتین ہوتی ہیں وہ فل ٹائم میڈس ہوتی ہیں، بس ایک ہی کے پاس رہتی ہیں اور اسی کو پتا ہے کہ میں نے ان کو سب کچھ دینا ہے، کھانا بھی دینا ہے، روٹی بھی دینی ہے اور مہینے کے خرچے دینے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب عید آتی ہے تو گھر والی خاتون کو فکر ہوتا ہے کہ اس کا عید کا جوڑا بنانا ہے، اب رمضان آیا تو اس کو راشن پانی دینا ہے. اس کی ساری ذمہ داریاں ایک مالکن ہی لے لیتی ہے، اور اس کے برعکس وہ بیچاری خواتین جو سارا دن ایک گھر سے نکل دوسرے، دوسرے سے نکل تیسرے، اس کے برتن دھو، اس کے کپڑے دھو، اس کی صفائی کر، تو ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ ایک جگہ جائیں گی بھوک لگی بھی ہے تو مالکن کہے گی کوئی بات نہیں نا، اگلے گھر کی وہاں سے کھا لے گی، میں کیوں دوں، اب روز میں ہی دوں، چلے چل پڑی. وہاں گئی تو اس نے سوچا پچھلے گھر سے کھا لیا ہوگا، اس کو میں کیوں پوچھوں. اور بعض دفعہ بیچاریاں سارا دن کام کر کر کے پھر واپس آتی ہیں. اپنی زندگی میں اس اصول کو رکھنا ہے کہ اپنی خودی کو مجروح نہیں کرنا. تیسری چیز جو انسان کی شخصیت میں اللہ کو ایک ماننے کے بعد آتی ہے وہ کیا ہے؟ مساوات، برابری. یعنی جب سارے ایک کو مانیں گے نا تو سب کے بیچ میں اتحاد ہوگا، اور جب سارے مختلف کو مانیں گے تو اتحاد ٹوٹ جائے گا نا. سمپل آپ کے حالات پہ مثال دیتی ہوں کہ ہم اس وقت اس روم میں بیٹھے ہیں، آپ سب سن رہے ہیں اور میں اکیلی بول رہی ہوں، آپ زیادہ تسلی سے سن رہے ہیں نا. ابھی سے کچھ دیر پہلے جب آپ گروپس میں تھے تو تین چار گروپ لیڈرز ہیلپ کر رہے تھے نا آپ کی، یا اس سے زیادہ. تو اس وقت اگر سبھی اونچی آواز میں بولیں تو آپ کسی کی سن سکیں گے؟ نہیں. حالانکہ سب کام ایک ہی کر رہے تھے، لیکن چار پانچ لوگوں کو ایک وقت میں سننا اور ایک کو سننا بہت فرق ہوتا ہے. ہم جب اللہ تعالیٰ ہی کو رب مانتے ہیں نا تو ہمارے آپس کے اختلافات مٹ جاتے ہیں. بس آپ دیکھیے کہ ہم لوگ پردیس میں رہتے ہیں نا، اس وقت اس جہاں اس مسجد یا اس جگہ اس ہال میں ہمیں کس چیز نے جوڑا؟ ہمارے عقیدے نے جوڑا. جمعے کی نماز میں جو ہزاروں لوگ جمع ہو جاتے ہیں وہ عقیدے کی بنیاد پہ جمع ہوتے ہیں، عید کی نماز میں جو ہزاروں کے مجمع ہوتے ہیں وہ عقیدے کی بنیاد پہ ہیں، اور اس کا سب سے بڑا مظہر تو حج اور عمرہ، اللہ کا گھر. وہاں جو ہر سال لاکھوں لوگ جاتے ہیں وہ توحید کی بنیاد پہ ہیں. اس ایک عقیدے نے سب کو جوڑ دیا. اسی طرح دوسرے نظریات، کوئی کرسچینٹی، کوئی جیوئزم، کوئی بدھائزم، کوئی ہندوئزم، مختلف دین ہے نا، یہ چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں لوگ کیوں بٹے ہوئے؟ کیونکہ وہ فوکل پوائنٹ ٹوٹ گیا. جب ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں نا تو اس کے بعد پھر ہمیں کسی دوسرے کے آگے اس طریقے سے جھکنے اور اس سے اختلاف کی ضرورت نہیں رہتی. توحید وہ نعمت ہے جس پہ آپ اس دنیا میں یونیورسل اتحاد پیدا کر سکتے ہیں, الائنس, رابطے. ہم چاہتے ہیں پوری دنیا ایک ہو جائے, کہاں ہوں گے؟ بودھاس کہیں گے بودھا کو مان لو تو تم, ہم ٹھیک ہیں, ہم سب تمہارے ساتھ چلیں گے. وہ کہیں گے اچھا بودھا کو مان لو تو پھر ہم کیوں بودھا کو مانیں. عیسائی کہیں گے تم جیسس کو گاڈ مان لو تو ہم سب تمہارے ساتھ ہیں. یہود کہیں گے تم عزیر کو خدا کا بیٹا مان لو تو ہم ساتھ ہیں. یہ سب انسان ہیں نا. اور آپ مسلمانوں کو ہی دیکھ لیں, وہی نہیں ایک جگہ جمیں گے. وہ کہیں گے تم ہمارے امام کو مان لو تو ہم سب ساتھ ہیں, تم اپنے تم اپنے تم اپنے. ایسے وقتوں میں ایک ہی ذات ایسی ہے نا جس کو سب مانتے ہیں, وہ اللہ کی ذات ہے. جو ایک رب کو مانیں گے نا, یہ ایسے جیسے نیوکلیس, آپ لوگ سائنس میں پڑھتے ہوں گے, ایک نیوکلیس ہوتا ہے, اس کے ارد گرد پھر الیکٹران اور پروٹون, جو پروٹون اور نیوٹران اندر ہوتے ہیں, اگر میں غلط کہوں تو اصلاح کر سکتے ہیں, الیکٹران گھومتے ہیں نا, اور اس کے بیچ میں ایک نیوکلیس ہوتا ہے. آپ نیوکلیس موڑ دینا تو ایکسل ٹوٹ جائے گا اور وہ سارے آپس میں ٹکرا جائیں گے. تو توحید کائنات کو ایک جگہ جوڑنے کا ذریعہ بنتی ہے. چوتھی چیز جو اللہ کو ایک ماننے کے بعد بندے کے اندر آتی ہے وہ روحانی سکون ہے. شرک اس کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. دنیا میں اتنی نشانیاں ہیں اللہ کو ماننے کی کہ جب انسان اس کو مان کے ایک رب کا ہو جاتا ہے نا تو اس کے اندر ایک گہرا سکون آتا ہے, مطمئن, اطمینان. اس کے برعکس وہ لوگ جو در در پہ جاتے ہیں نا وہ بے سکون رہتے ہیں. سورۃ روم کی آیت نمبر 30 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں, فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا فِطْرَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا. یکسو ہو کر اپنا رخ دین اسلام کی سمت میں جما دو اور قائم ہو جاؤ اس فطرت توحید پر جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا. ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجنے سے پہلے وعدہ الست کی صورت میں ہم سب سے یہ وعدہ لیا ہے کہ دنیا میں جاؤ گے تو کس کو مانو گے, اور ہم سب مل کے اس بات کا اقرار کر چکے ہیں کہ بلا کیوں نہیں. اللہ نے پوچھا تھا الستو بربکم, ہم کہتے ہیں جی اللہ کیوں نہیں. سورۃ اعراف میں یہ آیت ملتی ہے. تو لہٰذا جب ہم فطرت اللہ کو ایک مان جاتے ہیں نا تو ہم مطمئن ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. اس کی چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گی ماں اور بچے کی. ماں کی گود میں آتے ہی بچے کی کیا کیفیت ہوتی ہے, اس کی ہچکی بند ہو جاتی ہے نا, اور ایسے پھر چپک کے سوتا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ میں بڑے محفوظ ہاتھوں میں آ گیا ہوں. بالفرض کسی کی ماں وہاں نہ ہو, مائیں چلی جاتی ہیں ادھر ادھر گئی, پیچھے سے آپ بتائیے کیا پھوپھی, دادی, نانی, خالہ کیا بچے کو چٹکیاں کاٹتی ہیں؟ جتنے پیار سے وہ ہاتھ لگاتی ہوں گی ماں بھی نہیں لگاتی. لیکن بچے کو ماں کیوں چاہیے؟ یہ ہے فطرت. جس طرح ماں کی گود میں انسان مطمئن ہو جاتا ہے نا, اس طرح اللہ تعالی کی ذات کو انسان ایک مان کے مطمئن ہو جاتا ہے. پھر انسان ادھر ادھر نہیں بھٹکتا, پھر اس کی زندگی میں واقعی ایسی چیزیں آنے لگتی ہیں کہ جو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف چھکا دیتی ہیں. تو لہذا توحید پہ آتے ہی انسان مطمئن ہو جاتا ہے, یکسو ہو جاتا ہے, اس کی نظریں ادھر ادھر سے ہٹ جاتی ہیں. مثال اچھی نہیں ہے لیکن بالفرض جب کوئی لڑکی یا لڑکا جوان ہوتا ہے نا تو جب تک اس کی شادی نہیں ہوتی وہ ادھر ادھر نظریں لگائے رکھتا ہے, ہر طرف نظریں اٹھتی ہیں, شاید شاید ادھر. لیکن جب منگنی نکاح کی شادی کی صورت میں ایک نقطہ مل گیا تو انسان کو اطمینان مل جاتا ہے. اللہ کرے کہ ہم سب توحید پہ جم جائیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسی پہ قائم رکھے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیر واسن جزا استاذہ جی. الحمدللہ بہت ہی خوبصورت لیسن تھا آج کا کتاب و توحید کے حوالے سے. کیا سیکھا ایک ایک سینٹینس میں لکھے. شرک کی کیسے ہم لوگ اور کیسے صحابہ اکرام نے کتنی تکالیف برداشت کی اسلام کو پھیلانے کے لیے, اسلام کو قبول کرنے کے لیے, اور ہمارے پاس کتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہے جس کو ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. توحید کی اقسام, توحید فی ذات, توحید فی صفات, اسپیشلی توحید فی صفات. جی بالکل, یہ ہمارا کنسپٹ بہت اچھے طریقے سے کلیئر ہونا چاہیے. توحید زندگی کا محور ہے, اللہ کے اوپر ہی نظریں رکھنی ہیں انشاء اللہ تعالیٰ. جی بالکل, اللہ تعالیٰ شیطان کے شر سے بچائے اور ہمیں ہر مشکل تکلیف, کیونکہ خوشی میں تو ہم اللہ تعالیٰ کو اتنا یاد نہیں کرتے جتنے ہم دکھ میں یاد کرتے ہیں, اور پھر جب دکھ میں ہوتے ہیں, مشکل میں ہوتے ہیں, تو پھر ہمیں جو کوئی چیز بتاتا ہے ہم وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم حق کو حق سمجھ کے کر سکیں. جلدی پیئر پریشر میں آ جاتے ہیں. جی بالکل. اور پھر اس وقت شیطان بھی ہمیں وہ چیزیں خوبصورت کر کے دکھانا شروع کر دیتا ہے کہ نہیں یہ بھی حق ہے, یہ بھی سچ ہے, اس طرح کرو, ایسے کرو گے تو تمہاری دعا قبول ہوگی, یہ کر لو گے تو ایسے ہو جائے گا, تمہاری مشکل آسان ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے بچا کے رکھے, شرک خفی سے بھی بچا کے رکھے, شرک جلی سے بھی بچا کے رکھے. لا علمی میں شرک کرتے ہیں جی, تو پھر ہمیں کثرت سے استغفار بھی کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے ان شاء اللہ تعالیٰ. کل اپنے پھر نئے لیسن کے ساتھ کلاس کے میں حاضر ہوں گے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم یہ جو اب آخری پارے ہیں ان کو اپنے اندر اتار لیں, کیونکہ ان پاروں میں بھی حد جو سب سے زیادہ بات ہے وہ شرک ہی حوالے سے ہے. یہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں, وہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں. جی بالکل, یہی ہوتا ہے کہ اس میں پھر بیلنس نہیں کر پاتے کہ کون سی چیز حق ہے اور کون سی نہیں ہے حق. انشاءاللہ تعالیٰ آج کلاس کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.